رہنے سے لیتے ہیں. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین مانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فراناز، فرزانہ سیلود، شاہینہ سریو، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کدوائی، میراج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، شہلا سلطانہ، ماریہ شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، وسیع حسین، امید تبشیش، ناظمہ پروین، رانی شاہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی، اور جس کسی کی رہ گئی ہے وہ اپنی اٹینڈنس کو مارک کر دے. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین طریقے سے کلاس لینے والا بنائے. آج ہماری سورہ فصلت لیسن نمبر 233 اور آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ 25 سے 54 تک ہے. اور سوری آپ لوگ اس کو حامیم سجدہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور سورہ فصلت کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ ہم وہ نام جو زیادہ فیمس نہیں اس کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں دونوں نام اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. تو آپ سب لوگ ریڈی ہیں، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹرانسلیشن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 233 آیت نمبر 26 سے 54 سورت حامیم سجدہ. لیسن نمبر 230 آیت نمبر 25-54 سورت حامیم سجدہ. لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیت کا. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے. قاف یادوات. قُرَنَاءَ ساتھی. قاف رانون. فَزَيَّنُوا لَهُمْ تو انہوں نے خوشنما بنا دیے ان کے لیے. ذَا یانون. مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ جو کچھ ان کے سامنے تھے. وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ ان کے پیچھے تھے. وَحَقَّ عَلَيْهِمْ اور حق ہو گئی ان پر. الْقَوْلُ بات. فی اُمَمٍ گروہوں میں. قَدْ خَلَتْ تحقیق گزر چکے. مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے. مِنَ الْجِنِّ جنوں میں سے. والانسی اور انسانوں میں سے. انہم بے شک وہ. کانو خاسرین تھے وہ خسارہ پانے والے. وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. لا تسمعوا نہ تم سنو. لہذا القرآنی اس قرآن کو. والغو فیہ اور بےہودہ گوئی کرو اس میں. لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. والغو کا روٹ ہے لام غین باو اور تغلبون کا غین لام با. فلنذیقنا پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے. ذال واقف الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. عذابا شديدا عذاب شديد ولنجزينهم اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اسوأ الذی بدترین اس چیز کی کانو جو تھے یعملون وہ عمل کرتے ذالک یہ جزاء بدلہ ہے اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کا النار آگ لہم فیہا ان کے لیے اس میں دار الخلد ہمیشگی کا گھر ہے خال آمدال جزا ام بدلہ ہے بیما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ بی آیاتینا ہماری آیات کے ساتھ یجہدون وہ انکار کرتے جیم ہا دال وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب ارینا دکھا ہم کو اللذینی وہ لوگ ادلانا جن دو نے بھٹکایا ہم کو من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے نجعلہما ہم کر دونوں کو تحت اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے لیکونا تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین سب سے نچلوں میں سے سین فالام ان الذین بے شک وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ربنا اللہ رب ہمارا اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ جم گئے یا انہوں نے استقامت اختیار کی قاف واو میم تتنزلوا اترتے ہیں علیہم الملائکتو ان پر فرشتے اللہ تخافو کہ نہ تم ڈرو ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو حازانون وابشرو اور خوشخبری پاؤ بالجنتی جنت کی التی وہ جو کنتم تھے تم تو وعدونا تم وعدہ دیے جاتے نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات دنیا زندگی میں دنیا کی وفی الآخرتی اور آخرت میں ولکم فیہا اور تمہارے لیے اس میں ما تشتہی وہ ہے جو چاہیں گے انفسکم نفس تمہارے ولکم فیہا اور تمہارے لیے اس میں ما تدعون وہ ہے جو تم مانگو گے نزلا من غفور رحیم مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے قولا بات میں ممن اس سے جو دعا الى اللہ بلائے طرف اللہ کے وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے وقالا اور کہے اننی من المسلمین بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں ولا تستوی اور نہیں برابر ہو سکتی الحسنت بھلائی یا نیکی ولسیئت اور نہ برائی ادفع باللتی دور کرو ساتھ اس طریقے کے ہی احسن وہ زیادہ اچھا ہے فإذا الذی تو دفتن وہ شخص یعنی اچانک وہ شخص بین کا تیرے درمیان و بین ہو اور اس کے درمیان عداوتن عداوت ہے کا انہو گویا کہ وہ ولی حمیم دوست ہے گہرا یا جگری جانسار وما یلقاها اور نہیں ڈالا جاتا اس کو یعنی حاصل کرتے اس کو الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وما یلقاها اور نہیں ڈالا جاتا اس کو الا مگر ذو حظ عظیم بڑی قسمت والوں پر ہا زوا و ان ما ینزغنک اور اگر وسوسہ آئے تجھ کو نون زاغین من الشیطانی شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ باللہ پس پناہ مانگ لو اللہ کی انہ بے شک وہ ہو السمیع العلیم وہ سننے والا خوب جاننے والا ہے ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے اللیل والنہار رات اور دن ہے والشمس والقمر اور سورج اور چاند لا تسجدو نہ تم سجدہ کرو لشمسی سورج کے لیے ولا للقمر اور نہ چاند کے لیے وسجدو اور سجدہ کرو للہ الذی اللہ کے لیے وہ ذات خلقہن جس نے پیدا کیا ان کو خالم قاف ان کنتم اگر ہو تم ایاہو تعبدون صرف اسی کی تم عبادت کرتے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پھر اگر وہ تکبر کریں فَالَّذِينَ تو وہ ہستیاں عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں یسبحون تسبیح کرتے ہیں سین باح لہو اس کے لیے باللیل والنہار رات اور دن وہم لا یسأمون اور وہ نہیں تھکتے یا اکتاتے سین حمزہ میم ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے انکا بے شک تم ترل اردا دیکھتے ہو زمین کو خاشیتن دبی ہوئی خاشین عین فإذا انزلنا پھر جب اتارتے ہیں ہم علیہا اس پر الماء پانی احتزت وہ ہلتی ہے ہا زا زا وربت اور پھولتی ہے را با و ان الذی بے شک وہ ذات احیاها جس نے زندہ کیا اس کو لمحیی البتہ زندہ کرنے والا ہے الموتا مردوں کو انہو بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یلہدون جو کمی کرتے ہیں یعنی الہاد لام حادال فی آیاتنا ہماری آیات میں لا یخفونا نہیں چھپ سکتے خاف آیا علینا ہم پر افمن کیا پھر وہ جو یلقا ڈالا جائے گا فن ناری آگ میں خیر ان بہتر ہے. ام من یاتی یا جو آئے گا آمینن امن میں یوم القیامہ قیامت کے دن. اے ملو عمل کرو ما شئتم جو چاہتے ہو تم. انہو بے شک وہ بما تعملون بصیر ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکری نصیحت کے ساتھ لما جاءہم جب وہ آئی ان کے پاس وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَكِتَابٌ عزیز البتہ ایک کتاب ہے زبردست. لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ نہیں آ سکتا اس پر باطل. بات تو اعلام مِن بَيْنِ يَدَيْهِ اس کے سامنے سے ولا اور نہ من خلفه اس کے پیچھے سے. تنزیل نازل کردہ ہے من حکیم حکمت والے حمید تعریف والے کی طرف سے. ما یقالو نہیں کہا جا رہا لک آپ کو الا مگر ما قد قیلا وہ جو تحقیق کہا گیا لرسولی رسولوں سے من قبلی کا آپ سے پہلے. ان بے شک رب کا رب تیرا لذو مغفرت البتہ بخشش والا ہے وذو عقاب علیم اور دردناک سزا والا ہے. عین قاف با. ولو جعلناہو اور اگر بناتے ہم اس کو قرآنن قرآن آجمیین اجمی لقالو البتہ وہ کہتے لو لا فصلت کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں. فا سوادلام آیاتہو اس کی آیات. اجمیون کیا اجمی و عربیون اور عربی. قل کہہ دیجئے ہوا وہ للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے خدم ہدایت و شفا ان اور شفا ہے. والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے فی آذانہم ان کے کانوں میں وقر بوجھ ہے وہو علیہم اور وہ ان پر امن اندھاپن ہے. اولئک یہی لوگ ینادون وہ پکارے جاتے ہیں من مکان بعید دور کی جگہ سے. ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسی الکتاب موسیٰ کو کتاب. فاختلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں. ولولا اور اگر نہ کلمتن ایک بات ہوتی. کاف لام میم سبقت جو پہلے ہو چکی. سین با قاف مر ربی کا تیرے رب کی طرف سے. لقدی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَفِي شَكٍّ البتہ شک میں ہے. شین کاف کاف. من ہو اس کی طرف سے. مریب بے چین کرنے والے. را یا با. من عمل صالحا جس نے عمل کیے اچھے. فلی نفسہ تو اپنی ہی ذات کے لیے. ومن اساء اور جس نے برا کیا. سین واو حمزہ. فعلیہا تو اس پر ذمہ داری ہے. وما ربک اور نہیں رب تیرا. بظلام للعبید بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. ظلام میم اور عین با دال عبید. بس جی تلاوت سنیں گے انہی آیت کی.
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا
أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
إن الذين كفروا بالذكر لم
قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم كان من عند الله ثم شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 233 آیت نمبر 26 سے 54 سورۃ حمیم سجدہ. لیسن نمبر 233 آیت نمبر 25-54 سورۃ حمیم سجدہ. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 25 سے 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیتنا لهم قرنا افزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفهم وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ساتھی پس انہوں نے آراستہ کر دکھایا انہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کو اور ثابت ہو گیا ان پر فرمان عذاب ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں جنوں اور انسانوں میں سے اور وہ سب اگلے پچھلے نقصان اٹھانے والے تھے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلی آیات میں ہم نے قیامت کا منظر دیکھا کہ جہاں انسان کی گواہی اس کے اپنے ہی جسم کے آزاد دیں گے اور وہ گواہی انسان کے حق میں نہیں بلکہ انسان کی مخالفت میں ہوگی اور انسان اس وقت پوری کوشش بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو منا سکے لیکن منا نہ سکے گا. اور اس وقت حسرت کیا ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا. اب اس آیت میں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان اللہ کو ناراض کیوں کرتا ہے. بہت ساری اور وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ بری صحبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا حق نہیں دیتا اللہ کے راستوں کو اختیار نہیں کرتا تو ہم اس کی ایک سزا دیتے ہیں اور وہ کیا کہ ان پر برے ساتھی مسلط کر دیتے ہیں. لفظ قرنا آیا ہے قرین کی صورت میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے. قرین کہتے ہیں ہم نشین کو. قرن کہتے ہیں ساتھ جڑی ہوئی چیز. ذوالقرنین میں بھی ہم نے یہ لفظ دیکھا تھا. تو کل کے معنوں میں کہ ہم نے مقرر کر دیا ان پر کچھ ایسے ساتھی جنہوں نے ان کے لیے خوبصورت کر دکھایا ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو. یہ کب ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ جو کرتے ہیں نا وہ بالکل اس کی سوچ کے مطابق کرتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں ہے تو وہ بڑا اچھا بس اس کو بری صحبت مل گئی اور سٹل ابھی وہ اگر وہیں بیٹھا ہوا ہے 10 سال سے تو کہتے نہیں ہے بہت اچھا بس اس کو بری صحبت مل گئی. تو یہ بات جھوٹ ہے. اس لیے کہ انسان کو کوئی برا دوست مل سکتا ہے لیکن انسان برے دوست کے ساتھ رہ نہیں سکتا جب تک اس کی اپنی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو. جب تک انسان اپنے اندر وہ چیز نہ پا دے جو کہ واقعی اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سے دور کر دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ایک عادت بتا دی اور وہ کیا ہے کہ بری نیتیں اور بری خواہشات رکھنے والوں کو کبھی بھی اچھے دوست نہیں ملتے. اپنے آپ سے پوچھئے کیا مجھے اچھی صحبت ملی. اگر ملی تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اچھائی دیکھی. بری سوچ رکھنے والے جو لوگ آج تک کہتے ہیں کیا کریں برے لوگوں سے جان نہیں چھٹتی بڑی خواہش رکھتی ہوں یہ ہے وہ ہے لوگ چھٹتے نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کی اپنی فطرت بدل چکی ہے. کیونکہ ایک اچھی فطرت کا انسان برے ماحول میں ایسے ہی ہے جیسے ایک صحت مند انسان کسی دھواں بھرے ہوئے کمرے میں کھڑا ہو، چند سیکنڈ تو وہاں کھڑا ہوگا اور اس وقت اس کی خواہش کیا ہوگی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. جو نیک انسان ہوتا ہے وہ برے دوست کی صحبت میں اسی طرح دکھی محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو جیسے کوئی انسان کسی بھی غیر فطری ماحول میں اپنے آپ کو کرتا ہے. تو لہٰذا پہلی بات یہاں سے جو آج ہم پر ڈسکور ہوئی، ہم اصل میں وہ ہیں جو ہمارے دوست ہیں. یہ سوچ رکھنا کہ میں تو بہت اچھی ہوں میری دوستی بری ہے، تو یہ اصل میں اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ہم خود بھی برے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے، ہمارے ہاں ایک معروف جملہ بھی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یا غلاظت جو ہے وہ مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور مکھیاں غلاظت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ انسان بدنیتی اور برے کاموں کی وجہ سے اس طرح کے دوستوں کو پسند کرتے ہیں. بری صحبت کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. چلے برے کے ساتھ رہیں گے تو نقصان کیا ہوگا سب سے بڑا؟ فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. اکیلے بندے کو تو شاید کبھی خیال آتا ہی ہو کہ دیکھو میں غلط ہوں، میں راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہوں، میں برے کام کر رہی ہوں. لیکن جب برے دوستوں میں جاتے ہیں وہ ان غلط چیزوں پہ تعریفیں کرتے ہیں، کیا فگر ہے، کیا قیامت لگ رہی ہو، کیا حسن ہے، اس طرح کے خوش آمدی اور تعریفی جملے سن کر لوگ پھر اس بات پہ جم جاتے ہیں. آپ پورے شعور سے اس چیز کو اگر آپ سنیں، انسان جو اس وقت اپنے جسم کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، ماڈلنگ کرتا ہے یا کرتی ہے، کوئی ایک بندہ اس کی تعریف نہ کرے، کرے گی؟ فلمیں جو بنتی ہیں جو اس میں گندگی بھرتی ہے، کیا وہ کوئی کر سکتا ہے اگر کوئی ایک بندہ اس کو اپریشیٹ نہ کرے؟ بعض وہ صرف ایک سلاٹ کے لیے لوگ اتنی بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ بعض اداکاریں یخ سردیوں میں ٹھنڈے پانیوں میں ڈانس کرتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی جان پہ ہاتھ رکھ کے یہ کرتے ہیں، بخار کی دوائیاں کھا کھا کے محنت کر کر کے شوٹنگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ زین لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خوبصورت کرتے ہیں نا. لوگ ایک سین دیکھنے کے لیے ایک فلم کو 10 دفعہ دیکھتے ہیں، ایک گانا سننے کے لیے لوگ 10 دفعہ سنتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں بتا کہ اگر تم واقعی محسوس کرتے ہو کہ تمہیں اپنی برائی خوبصورت لگ رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اپنے اندر بھی گندگی تھی اور تمہارے ارد گرد بھی کوئی گندا ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے روح اور جسم کی بات کی، اسی مثال کو ذرا یہاں لے کے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جانور ہی کیوں نہ رکھوا دے، پالتو جانور. ہم کہیں جا رہے ہیں، ہماری بلی کو رکھ لیں، چند دن کے بعد آئیں گے لے لیں گے. آپ اس بلی کے ساتھ کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے اس کے کھانے کی، اس کے پینے کی، اس کو گرمی سردی سے بچائیں گے نا، تاکہ جب وہ لینے آئے تو اس کی بلی سے ہی حالت میں ہو. اب اسی مثال کو لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان جسموں کے پنجروں میں روحوں کے پرندے باندھ دیے. اگر ہم اس روح کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کو دین کی محفلوں سے اٹھا کر دنیا کی اور گناہ کی محفلوں میں لے جائیں گے، تو وہی ہوگا جو کہ آج پوری کی پوری میڈیا اور فلم انڈسٹری میں ہمیں دیکھتا ہے. فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ چیزیں جس پہ بعض دفعہ حد لگتی بھی دکھتی ہے، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. وہ چیزیں جو شرفا کبھی آپس میں بات نہیں کرتے، لوگ برملا یار اور دوست اور بوائے اور گرل فرینڈ شپ کے نام پہ کرتے دیکھیں گے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ جب گندی عادتیں پڑتی ہیں نا، تو بندے کو پتا نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، عادت جو ہو چکی ہوتی ہے. مثلاً کچھ لوگ ہیں ان کا ہلکا احباب ہے ہی برا، لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہنسی جو، کسی وقت اللہ ان کو اپنے کسی دین کے کام کے لیے بھی چن لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. بعض دفعہ فاسقوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ آؤ نیکی کر لو، تاکہ یہ نیکی تم سے گندگیوں کو چھڑا دے. اب وہ جب اس محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ پرانا سٹائل جو عام طور پہ ہوتا ہے، وہ باتیں پھسل جاتی ہیں منہ سے، یار نکل جائے گا، دوست نکل جائے گا، یہ میری سہیلی ہے یہ لفظ نکل جائے گا. تو یہ چیزیں پھر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. فَوَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، ثابت ہو گیا ایسے لوگوں پہ جن کو اپنے گناہ بہت خوبصورت لگے، ان کو یہ یقین دلا دیا ان کے دوستوں نے کہ آپ کا ماضی بھی بڑا شاندار تھا، آپ کا مستقبل بھی بڑا درخشاں، ذرا اور اپنا لباس کم کر کے فلم بنائیں، پھر دیکھیں آپ کیسے ہٹ کرتی ہیں، پھر آپ پاپولر بن جائیں گی، آپ مستقبل کی ہیروئن بن جائیں گی. اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جو اس پہ پیسے لگاتے ہیں، جن کا کام کیا کہ چلو ہم ایسی فلموں میں اپنے ایڈورٹائزمنٹ دے کے اپنے جائز اور حلال بزنس کو چمکا لے، ایسے تمام لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب آتے ہیں. قد خلت من قبلهم من الجن والانس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسانوں پر عذاب آتے ہیں اس طرح جنوں پر بھی آتے ہیں، اور جس طرح انسانوں کے اندر کوئی غلط کام ہوتا ہے اس طرح جنوں میں بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، دیکھو تم کوئی نرالا کام تھوڑی کر رہے ہو، پھر آخر روٹی بھی تو کمانی ہے، روزی کا معاملہ ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اس طرح کی غلط چیزوں سے بھی اپنی زندگیاں آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کرے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، پھر اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں حلال رزق تو ہم اب حرام سے ہی تو لیں گے. کوئی کہتا ہے میرا جسم ہے، اس پہ میری پابندی ہے، میری مرضی ہے، چلے آنکھ پھٹ جائے اس کو لا کے دیکھو. نہیں آ سکتا نا، تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، انہم کانوا خاسرین، یہ خسارے والے ہیں، یہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور جن کی خوش آمدے کرتے ہیں ان کا بھی نقصان کرتے ہیں. چند دن کی بات ہے، کل جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس وقت ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہم نے کس ذات کے ساتھ معاملہ کیا کہ جس نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی، کل جہنم میں ڈال کر اتنے سخت عذاب دے گا، پتا چلے گا کہ آج اصل میں ہم بینک کرپٹ ہو گئے. اسی طرح کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے ان میں سے اب چند کی بات ہے. فرمایا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کہنے لگے وہ کافر، مت سنا کرو اس قرآن کو اور شورغل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان میں، شاید کہ اس طرح تم غالب رہو. بہت ہی زبردست قسم کا طرز بیان ہے اس آیت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے قرآن کی دعوت شروع کی تھی وہ ماحول کوئی اسلامی ماحول نہیں تھا. آپ کے ارد گرد مسلمان نہیں تھے، دوپٹے لیے ہوئے، ٹوپیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں تسبیحیں لیے ہوئے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رسم و رواج، خاندانی طور طریقوں کو نبھانے کے لیے رہتے تھے. اور ہم پیچھے سن چکے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دن رات بڑھتے دیکھا، ہر آپ کے گرد لوگوں کا جھمگٹا تھا، دن بدن آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ تھی، پھیلتی جا رہی تھی، سب کو یہ بات کھل کے سمجھ آ گئی تھی کہ آپ اس کلام میں اثر بہت ہے، اور جو ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ پھر پلٹ نہیں جاتا الا یہ کہ پلٹا لیا جائے، یا تو تعصب کے نام پہ یا خواہش کے نام پہ. تو وہ کچھ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتے تھے کہ قرآن کی محفلوں میں اللہ کے نبی جہاں بھی درس و واز فرمائے وہاں کے ماحول کو خراب کر دو. یہی چیز ہم پیچھے سورت توبہ میں بھی پڑھ چکے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فی، یہاں تو یہ کہا گیا مت سنو اس قرآن کو، اس میں شور مچاؤ. اور یہ جو لفظ ہے والغوا، لغو سے ہے، چڑیوں کی چونچوں کو کہتے ہیں. اور سورت توبہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، چیخو اور چلاؤ، کچھ تالیاں بجاؤ، کچھ پیٹو، تاکہ اس قرآن کا اثر دل میں نہ آئے. اور فی لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو، تمہارا کلچر ہی غالب رہے، تم اتنا بھی غور سے نہ سنو کہ تم ان کے رنگ میں آ جاؤ. کل یہ بات تھی، آج بھی یہی بات ہے. لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ حاضر قرآن ہے. کفار یا آج کے بے دین لوگ مسلمان سے پریشان نہیں ہیں، اسلام سے پریشان ہیں. آج کے لوگ قرآنی ریچول سے بالکل پریشان نہیں ہیں، ان کو اورس میلے ٹھیلے برے نہیں لگتے، ان کو صرف برا لگتا ہے، تو وہ ماحول برا لگتا ہے جس میں قرآن دلوں پہ جاتا ہے، جب قرآن کی آواز دلوں پہ جاتی ہے. اور ان سب کو تو چھوڑ دیجئے، اگر آج ہم آپ کو ہی دیکھ لیں تو جب ہم اللہ کا کلام پڑھ اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا ایک ہارمنی اور ایک رابطہ نہیں بنا ہوتا؟ بولنے والے اور سننے والے کے بیچ میں ایک بونڈ بنتا ہے، اور یہ ایک بالکل اتنا فریجل ہوتا ہے، شاید آپ میں سے کوئی اس چیز کو محسوس کرتا ہو، لیکن جب میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں اور بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کرسٹل کا کوئی ایک محل ہے جس کی ایک سائڈ میری طرف ہے اور دوسری آپ کی طرف ہے. آپ میں سے یا میرے میں سے کوئی ذرا سا بھی ہلتا ہے یا شور کرتا ہے یا کوئی آواز آتی ہے تو یہ محل دھڑام سے گرے گا. آپ کو لگتا ہے بنتا یہ بڑی مشکل سے، یعنی ہارمنی، ویوز، نیویگیشنز. جہازوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ الیکٹرانکس بند کر دیں، ورنہ جہاز کے نیویگیشن یعنی اس کے جو ڈائریکشنز کو ڈھونڈنے کا نظام ہے اس میں خلل پیدا ہوگا. بالکل آج بھی اللہ کے کلام کی وہ محفل جہاں حق بات لوگوں کو سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے، میں سادہ پڑھنے کی بات نہیں کرتی، اس میں تو لوگ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، فون بھی سنتے ہیں، کپڑوں کی باتیں بھی کرتے ہیں، بار بار پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کتنا رہ گیا، کتنا پڑھنا ہے، آج کتنا ہے، کل کتنا. اصل بات وہ تھی جب اللہ کے نبی وہ قرآن پڑھتے تھے جس کے اندر حقیقت میں لوگوں کے دلوں پہ اثر آتا تھا، جس کو سن کر لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے تھے، جس کو سوچ کر خاندانی تعصبات کے بند ٹوٹتے تھے، جن کو سن کر لوگ جکڑ بندیوں اور گروہ بازیوں کی تڑپ سے نکلتا تھا، وہ کہتے تھے اس تاثیر کو ختم کر دو. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آج کسی دوا کی تاثیر ہو، تو کوئی صحت کا دشمن ہے کسی کی، تو وہ اس کو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں پیش کرے گا جس سے اس کی دوا کا اثر ختم ہو جائے. تو وہ کہتے تھے ابلغوا فیہ، کل وہ تو لغو باتیں کرتے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے دلوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا، کتنی ہی کوششیں کی گئیں کہ جس سے یہ قرآن لوگوں کے دلوں تک نہ جائے. لوگ کل بھی کرتے تھے، لوگ آج بھی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آج میڈیا پہ آوازیں آتی ہیں، جو نیٹ کے ذریعے سے آپ کو قرآن کے ایسے سے نسخے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کے اندر کی کنٹراڈکٹری آیتوں کو کھول کے پیش کر دیا جاتا ہے، دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو، تو کیا یہ غول غو کی کیفیت نہیں ہے؟ کیا آج اس قرآن کو بہت ٹیرورزم پھیلانے والا کر کے پیش کرنا ولغو فی نہیں ہے؟ آج جہاں چار مسلمان جمع ہو جائیں، قرآن پڑھیں اور عمل کرنے لگے، لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ولغو فی اتنا زیادہ اس بات کو پروپیگنڈے میں لے آؤ کہ قرآن پڑھنے والے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یہ برقعے پہن لیتے ہیں، ان کے مردوں کی داڑیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ تو بس معاشرے سے ایک الگ نیا ہی رواج بناتے ہیں کہ جہاں نماز کا وقت آتا ہے یہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، جہاں قربانیوں کا وقت آتا ہے یہ اپنے گھروں کے مال اٹھا کے لے آتے ہیں، جہاں رشتہ داریوں کی بات ہوتی ہے یہ بالکل کفر کی بنیاد پہ اس بات کو پیچھے کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب کو، دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو جو کرتے تھے کرتے رہے، لعلکم تغلبون، اپنے کلچر کے نمایاں کرنے والے تھے، لیکن ہم اس میں اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یہاں سے قرآن پاک پڑھنے کے ادب اور آداب بھی ملتے ہیں، جو سورۃ الاعراف میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو سنو غور سے، سمیعو نہیں استمعو، دل کی کانوں سے بھی سنو. بعض لوگ باہر کے کانوں سے سنتے ہیں، دل کے کان بند ہوتے ہیں. دل کے کان کون سے؟ سوچے، اندیشے، وسوسے، گھر کیا ہو رہا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، نیچے بچے ٹھیک تو ہیں، مہمان نہ آ جائیں، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، بار بار گھڑی کا دیکھنا بھی ولغو فی ہے، سیل فون کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ لینا کوئی میسج تو نہیں آیا، یہ بھی ولغو. نئے نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بےچارے تو بیل بجا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بیل پتہ چلتی ہے سب کو، مطلب جو ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کو سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں، وہ چپکے چپکے ساتھ ساتھ ٹیکسٹنگ پڑھتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے فون آیا تھا کلاس میں تو یہ ہوا، یعنی کبھی بریک میں کسی کو اٹھتا دیکھوں، کبھی کلاس سے اٹھتا دیکھوں، بعد میں کہ وہ میسج آئے، کہاں آتے ہیں؟ ولغو فی. آج کا تو سب سے زیادہ اس سسٹم کو توڑنے والا سلسلہ جو یہ سیل فونز ہے، اس چار دیواری کے اندر دل آتا ہی نہیں ہے، دماغ آتے نہیں. لیکن یہی جہاد ہے، اپنی نظروں کو روکنا، اپنی سوچوں کو روکیں. بعض دفعہ ہم اوپر سے بالکل خاموش ہوتے ہیں، ہمارا اندر خاموش نہیں ہوتا، اور جب کوئی ایک بندہ تھوڑا سا جس کو کہہ لیں میچور قسم کا ایٹیچیوڈ شو کرتا ہے نا، تو بعض دفعہ استاد کی طرف سے وہ محل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، پھر اس کا دل ہی نہیں کھلتا، وہ کہتا نہیں ابھی نہیں، ان کو چھوڑو، آگے چلو، کلاس پوری کرو، وقت پورا کرو، لیسن ختم ہو چلا جائے. اور بعض دفعہ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک لفظ کی بجائے 10 لفظ بلا لیتے ہیں. تو ہمیشہ قرآن کی کسی کلاس میں آپ بیٹھے، جہاں بھی جائیں، جب بھی موقع ملے تو چیک کریں، کیا میں اس ماحول کو خوبصورت کرنے میں مددگار ہوں؟ کیا میری وجہ سے باقی سب کا معاملہ تو خراب نہیں ہو جائے گا؟ کوئی بات کرنا چاہے آپ اس کو دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ کسی گانے کی محفل میں کوئی گانا گا رہا ہے اور بیچ میں آپ بول پڑیں، کیسا لگے گا؟ آپ کا سیل فون بول پڑے گانے کے کمرے میں، کیسا لگے گا؟ کوئی شاعر شاعری کر رہا ہے بیچ میں بولیں. اور آج تو اس کا ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب طریقہ جو لوگوں کا کئی سالوں سے تھا، لیکن اب کچھ اس کی شکل بدل گئی، اور وہ کیا، کیسی محفلوں میں جا کر بحث مباحثے چھیڑ دو. ایسا کوئی بے تکا سوال کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے کہ جس سے ساری محفل کا رنگ ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جہاں کلاسز ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، اور کوشش کیجئے گا کہ جو موضوع تھا اسی کی روشنی میں آپ سوال کریں. تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی ان کو آتے نہیں ہے نا جواب. بس اب ایسے سوال پوچھتے ہیں لوگ جو بالکل ولغو کی کیفیت ہے، چار چھ رٹے رٹائے جملے، چہرے کا پردہ ہے، سود حلال ہے، یہ کھا سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، نیل پالش ہے کہ نہیں. پہلے یہ تو کوئی پوچھے کہ نماز ٹھیک میری ہے کہ نہیں، کیا میرے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں. ایسی بے تکی اور فکی باتیں چھیڑ دینا یہ بھی ولغو میں آتا ہے کہ جیسے لوگ اس کو لیتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی جواب نہ دے تو کہتے ہیں دیکھا پتہ ہی نہیں تھا، یہ صرف چار لفظ پڑھ کے تیاری کر کے آ گئی ہیں، ان کو باقی تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، آپ دیکھیں کہ جب آپ ادھر ادھر کی باتیں بہت لے لیتے ہیں نا تو کلام کا اثر ختم ہوتا ہے. مثلاً آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، کسی بھی شادی میں جائیں بہترین کھانا کھائیں، ہوٹل میں جائیں بہترین کھانا کھائیں، آخر میں جو چیز کھاتے ہیں اگر وہ بدمزہ ہو، مثلاً کھیر جو تھی وہ خراب تھی، کھٹی تھی، یا جو آپ کو اس میں ڈیزرٹ پیش کیا گیا یا کوکیز تھی، عموماً میٹھا ہی ہوتا ہے، یا چاہے وہ خراب ہو، گھر آتی پہلی بات کیا کہتے ہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوا. پہلی دس چیزوں کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے آخری چیز سے. بالکل اسی طرح جب ہم کسی دینی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں نا تو جو آخری باتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ جاتی ہیں، اس کا ٹیسٹ جاتا ہے. آخر میں استاد کو بھی چاہیے کہ ایک اچھی بات کرے، دل لبھانے والی بات، دل سوزی کی، دل توڑنے والی، اللہ کی محبت کی بات، کوئی اپنے محاسبے کی بات، کیونکہ یہ ٹیسٹ جائے گا. اگر آپ نے اپنے درسوں بازوں میں یا جب کہیں آپ کل انشاءاللہ کلاسز میں ہیلپ کریں گے، اپنے لیے بھی سے یہ نقطہ لکھ لیں کہ آخر میں میں نے محفل کا حسن نہیں خراب کرنا. نہیں آتا جی ہمیں جواب، کر لیں جو کرنا ہے. آپ کہہ لیں ہمارا علم کم ہے کم، تو ہم کب کہتے ہیں ہمارا علم بہت ہے، لیکن ہم لوگوں کو وہ روح وہ سوچ دے کر بھیجنا چاہیں گے کہ جس کی بنیاد پر لوگ بعد میں بھی اس کا مزہ لے سکے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی کوششوں کو اب ہرگز بھی کوئی انٹرٹین نہ کریں، یہ تو خود ہی خوف زدہ ہیں، یہ تو خود اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کی دعوت پھیل نہ جائے، تو لہٰذا پھر آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام ایک سیلاب کی طرح آتا ہے، بڑے بڑے بند بھی باندھنے لگیں تو یہ نہیں رکتا، آ کے رہتا ہے. جو لوگ اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب کا مزہ. اور کیا کریں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دیں گے بہت برا اس نافرمانی کا جو وہ کیا کرتے تھے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو وَالْغَوْا فِيهِ کی کوششیں کرتے تھے. جو بندہ جس درجے پہ لوگوں کو قرآن سے دور کرے گا، قرآن سے روکے گا، چاہے کسی کا نام لے کر، کسی گروہ کا، کسی مسلک کا، کسی ادارے کا نام لے کر روکے گا کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر نہ آؤ، ادھر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے نے لوگوں کو قرآن سے روکا. وَالْغَوْا فِيهِ، اور ایسے لوگوں کو کل عذاباً شدید ہوگا. سیرت کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب قرآن کرتے تھے اس کا بہت اچھا دلوں پہ اثر آتا تھا، لوگوں نے آپ پہ پابندی لگا دی، منع کیا، تنگ کیا. اور ویسے ابو بکر کو تو اللہ کے نبی کے خاص ساتھی ہونے کی وجہ سے بہت ہی ستاتے تھے، تھے بڑے جنرس، اس لیے جرت نہیں کرتے تھے آپ کی مخالفت کی. لیکن اتنا ستایا کہ ایک دن ابو بکر اٹھے اور مکہ سے نکل پڑے باہر، برک الغمات تک پہنچے، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ اتنا جنرس، اتنا نائس، اتنا کریم شخص ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے شہر چھوڑ رہا ہے. ابن دغنا نام کا ایک شخص تھا، ان کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر آپ میرے پاس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. یہ اس وقت کا رواج تھا. حرم میں آ کے اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی ابو بکر پہ انگلی نہ اٹھائے ورنہ میں اس کا بدلہ لوں گا. لوگوں نے کہا سب ٹھیک ہے، بس ایک شرط ہے کہ ابو بکر قرآن نہ پڑھے، ہمیں ان کا قرآن جو وہ ہلاتا ہے. کہا اچھا کوئی بڑی بات نہیں، میں اپنے گھر میں پڑھ لوں گا. کہا حرم میں آ کے نہ پڑھیں. کہا ٹھیک ہے، گھر چلے گئے. پابندی کہاں لگائیں گے؟ بنی اسرائیل پہ پابندیاں لگی، اللہ نے کہا اپنے گھر قبلہ رخ بنا لو. مسلمان کو کوئی روک سکتا؟ مسجد میں جانے سے کون روکے گا؟ ہر گھر مسجد ہے. قرآن کے نسخے کون پھاڑے گا؟ ہر سینے میں قرآن آ سکتا ہے. یہی ہوا، ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جا کے ایک کونے کو مسجد بنایا. اب وہاں صبح و شام ان کے قرآن تھے اور ان کے کلام تھے. کہ چند دن کے بعد ان کے ہمسائے آ گئے، کہا کہ ابو بکر آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمارے عورتیں اور ہمارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور کہیں پڑھنا ہے تو پڑھیں، یہاں آ کے نہ پڑھیں. یہ ہے سچا کلام. آج میں کہتی ہوں اتنا کلام پڑھا جا رہا ہو تو کیا اثر نہ ہو لوگوں پہ. ہم بھی تو 20-25-30 سالوں سے 40 سالوں سے جو جہاں جب بیٹھا ہے کفار میں بیٹھے ہوئے, کبھی ہمارے بھی کسی ہمسائے نے آ کے کہا کہ یہ تمہارے اسلام پہ عمل کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو خود ہی صحیح نہیں پڑھنا آتا, ہم دوسروں پر کیا اثر ڈالیں؟ ایک اور بات نوٹ کر لیں, قرآن جب تک صحیح نہیں پڑھیں گے اثر نہیں آئے گا. میں تفسیر کی بات نہیں کر رہی, میں لفظی ترجمے کی بات نہیں کر رہی, میں گرامر کی بات نہیں کر رہی, میں عربک ٹیکسٹ کی بات کر رہی ہوں. کبھی کسی کا بھی آپ درس سن لیں, اگر اس کا نطق ٹھیک نہیں ہے نا, اگر قرآن کے لفظ اس کے سینے سے نہیں نکلتے, مخارج تو صرف حلق تک ہوتے ہیں نا, قرآن کو سینے سے نکالنا پڑتا ہے تب تک اس کا اثر نہیں ہوتا. آپ خود بھی غلط قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو. جو لوگ طلب نہیں کرتے یا ان کا دل نہیں لگتا, ان کے لیے یہ کرائیٹیرین ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے, اپنی تجوید ٹھیک کیجئے. ایک دفعہ دل سے قرآن دیکھیں, پڑھ کے ہوتا کیا. اصل صحیح قرآن پڑھنے والے کی بات اچھی ہوتی ہے. بعض اسپیکرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بالکل عام سی بات ہے ان کی, لیکن ان کے قرآن کا نطق بڑا پیارا ہوتا ہے. یعنی ایسے کئی لوگوں کے نام ذہن میں آ رہے ہیں, تو اس پورے ان کے درس میں دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے کوئی آیت پڑھیں. کچھ بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں, جیسے اس میں ایک دو نام ہیں انگلش اسپیکرس کے, محمد شریف ہیں اور یاسر قاضی ہیں. یاسر قاضی کی تو ہے اسپیچ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ماشاء اللہ, اور لیکن جب یہ عربی پڑھتے ہیں نا تو اس وقت ایسے لگتا ہے مزہ آنے لگتا ہے. تو لہذا کوشش کیجئے کہ جب ہم قرآن پاک پورا کریں اور آگے اللہ نے ہمیں زندگی میں اگر موقع دینے ہیں نیکیاں کرنے کے, تو قرآن ٹھیک پڑھیں. اور یہ کبھی کسی استاد سے نہیں آئے گا, یہ آپ سے آئے گا. 10 دفعہ پڑھیں, 20 دفعہ پڑھیں, فجر میں پڑھیں, ظہر میں پڑھیں, عصر میں پڑھیں. میں کہتی ہوں آج کل صرف آپ کا اوڑھنا بچھونا وہ صورتیں ہونی چاہیے. جو ہمارا سبق ہوتا ہے اس کو آپ اپنی صبح کی قرآن میں پڑھیں, گاڑیوں میں پڑھیں, بسوں میں پڑھیں, جاتے میں پڑھیں, آتے میں پڑھیں, اور لفظی ترجمہ جب یاد کریں نا ساتھ عربک بھی پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بات بہت ہی زیادہ دفعہ کہنے سے خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات اس میں جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے, اور وہ کہہ کہ کیا ہم قرآن کی تلاوت چلتے پھرتے سن سکتے ہیں؟ سن لیجیے. گھر میں کام کریں سن لیجیے, دوپٹہ نہیں لیا ہوا کوئی بات نہیں, وضو نہیں ہے کوئی بات نہیں. صرف اتنا کیجئے کہ جو ہی آپ کا کوئی فون آ جائے بیچ میں یا آپ نے کسی کو کوئی میسج دینا ہے, پھر اس کو پاز پہ کر لیں. بس اتنا بھی تقدس کا نہ معیار رکھیں کہ بے ادبی کے خوف سے کھولیں ہی نہ. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک سر پہ دوپٹہ لے کے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھے ہم نہیں سنیں گے, یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. اتنا اونچا نہ رکھیں قرآن کو کہ آپ اس کو اٹھا نہ سکیں, اور اتنا نیچے بھی نہ کریں کہ بالکل ہی اپنے پاؤں کے برابر میں رکھیں, چلتے پھرتے سنتے جائیں, مزاج جو ہے وہ آپ کا بالکل بدل جائے گا. آج کل تو الحمدللہ MP3s ہیں اور کیا کچھ ہے, ایک دفعہ آپ چلا دیتے ہیں سارا دن, اگر آپ اس کو نہ روکیں تو 5-6 سپارے ایک دن میں آپ سن لیتے ہیں. تو کبھی کان میں پڑتی ہے آواز, کبھی سمجھ آتی ہے. یہ بھی کوئی بات نہیں کیا دیا ہے, چل رہی تھی تو میں کمرے سے کچھ لینے گئی, کوئی بات نہیں. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے. اب جو لوگ اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں دوبارہ ان کی سزا آ رہی ہے, اور میرا دل اتنا دھک دھک کرتا ہے جب میں ایسی آیتیں پڑھتی ہوں جس میں اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہے. اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس نوٹ کیا کریں اپنے ساتھ کسی ریمائنڈر والی ڈائری میں کہ کس صورت میں کیا چیز زیادہ آئی تھی. میں کوشش کرتی ہوں ہر صورت کے آپ کو بتاتی رہوں کہ اس صورت میں دیکھیں الحمدللہ کا لفظ زیادہ آ رہا ہے. اسی طرح حامیم سجدہ میں اب اللہ کے دشمنوں کا تذکرہ دوسری بار آ رہا ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار, یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ. کون ہے اللہ کا دشمن؟ جو قرآن سے روکے. دیکھیے قرآن پڑھانے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا, آپ کو بھی شاید نہ کبھی ملے, لیکن زندگی میں ایک خود سے وعدہ کر لیں, میں نے کبھی کسی کو قرآن سے روکنا نہیں ہے. بعض لوگ صرف تعصبات کی بنیاد پہ لوگوں کو فون کر کر کے قرآن کی کلاسوں سے روکتے ہیں, یہ آپ اپنا اور اللہ کا معاملہ بگاڑ رہے ہیں. چاہے کوئی وہاں جا کے صرف تجوید سیکھ رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, کبھی کسی کو قرآن سے نہ روکے. اللہ کہتا ہے یہ ہے جزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ. کب تک؟ لہم فی خدار الخلدی, ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. کیوں بھائی, وجہ کیا؟ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون, یعنی یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اب سمجھ آتا ہے نا کہ آیتوں کا انکار, آیتوں کی باتیں, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کام کر کے لوگوں کو اس سے روکتے ہیں. ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہونے والا ہے؟ وقال الذین کفروا, ربنا ارنا اللذین اضلنا من الجن والانس. اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں. یہاں میں آپ کو روک کے مختات کرنا چاہوں گی کہ یہ لفظ اللذین ہے, تثنیہ ہے, اونلی اسی جگہ پہ آتا ہے قرآن میں. پورے قرآن میں دو جگہ اس طرح سے لفظ آتے ہیں تثنیہ کے, اللذین ادھر ہے اور ایک جگہ آپ پڑھیں گے خالدین. خالدین اکثر آتا ہے, خالدین سورہ حشر میں آئے گا غالباً اگر میں بھول نہیں رہی. تو اللذین دو نے, اللذانی اللذینی, تو یہاں آپ اللذین نہ پڑھ لیں. جس نے نہیں پڑھا ہوا ترجمہ وہ تو اس کو اللذین ہی پڑھے گا نا. حافظوں کو اس پہ اتنی غلطی لگتی ہے کیونکہ ان کو مفہوم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا نا. تو یہاں مراد کیا ہے؟ اللذین. کافر کہیں گے اس دن ارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں. کون دونوں؟ جن اور انسان بھی, اور اسی طرح انسان کو بہکانے والی دونوں قوتیں, یعنی جو بھی انسان کو اللہ کے کلام سے دور کرے ذرا اللہ ہمیں دکھا تو صحیح. کون لوگ؟ ادلانا. لام پہ جو زبر ہے یہ بہت اہم ہے. ادلانا کہیں گے تو مفہوم بدل جائے گا, معنی بدل جائے گا. ادلانا, جن دونوں نے بہکایا ہم کو کہاں سے؟ کون تھے وہ لوگ؟ من الجن والانسی, جو جنوں میں سے تھے اور انسانوں میں سے تھے. ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اللہ کے راستوں سے روکا, ان کو بلا, کتنا غصہ آ رہا ہے ان پہ کہ نج الحما, ہم روند ڈال لیں ان دونوں کو. تحت اقدامنا, اپنے قدموں کے نیچے. تاکہ لیکونا, سارے تثنیہ کے سیگے, تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین, پست لوگوں میں سے. کسی انسان کی وجہ سے آپ کا کاروبار ڈوب جائے کتنا غصہ آتا ہے, کسی ایک عورت کی وجہ سے عورت کا گھر ٹوٹ رہا ہو کتنا غصہ آتا ہے. سوچئے ان لوگوں پہ کتنا غصہ آئے گا جن کی وجہ سے جنت چھٹ گئی. کسی کی وجہ سے آپ کی فلائٹ ہی مس ہو جائے, مہمان آ جائے گھر میں, وقت پہ کوئی کام نہ ہو, پیکنگ نہیں کی, پاسپورٹ نہیں مل رہا, ٹریفک ہے, راستے میں بیٹے نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے غلطی کر لی, روڈ غلط لے لی, انسان مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. بڑے بڑے با اخلاق لوگ اس وقت صبر نہیں کر پاتے اور کچھ نہ کریں تو زبان کے غلط استعمال کرتے ہیں. آپ ذرا اس بندے کا سوچئے کہ جس کی جنت مس ہو گئی. لوگ کہتے ہیں فلائٹ مس ہو گئی, میں کہتی ہوں اگر جنت کی فلائٹ مس ہو جائے تو کیا حال ہوگا. اس دن انسان تڑپ تڑپ کے پکارے گا ایسے لوگوں کو کہ اللہ وہ لیڈر کدھر ہیں, وہ قائد, وہ پیشوا, وہ فریب دینے والے, دھوکے دینے والے, وہ شیطانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے لیڈر کدھر ہیں آج. بلا اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے, ان کو مسل کے رکھ دیں. انہوں نے ہمیں لوریاں سنائی, انہوں نے جھوٹے وعدے دلائے, انہوں نے کہا تھا کہ غلط ہے. اس کی نسبت کس پہ جا رہی ہے پچھلی آیتوں پہ اگر آپ غور کریں تو؟ پہلی آیت فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, جو کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں, اور اللہ نے مولویوں کو پکڑنا ہے, تمہیں تھوڑی پکڑنا ہے, یہ جو دنیا میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. ایسے لوریاں دینے والے لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمیں خوش کرتے رہو, ہمارے نذرانے دیتے رہو, ہماری قبروں پہ آ کے تم میلے ٹھیلے لگاتے رہنا, ہم تمہیں بچا لیں گے. کل انسان چاہے گا کہ کاش ایسے لوگ میرے سامنے ہوں, میں ان کو پکڑ کے مسل کے رکھ دوں. اللہم لا تجعلنا منہم, جس کے پیچھے چلتے ہیں سوچ کے چلیے. اب تو آپ کو عادت ہو گئی ہے بہت دن سے ہمارے پیچھے بھی چلتے ہوئے, پھر میں کہتی ہوں کہ آپ ایک بار پھر سوچ کے آئیے ہماری کلاسز میں. ہم سب ساتھیوں پہ کوئی یقین نہ کریں, اپنے دل سے پوچھیں, رب سے پوچھیں کہ اللہ جن کے ساتھ لگے ہوئے یہ کس سے جڑ رہے ہیں؟ کسی انسان کی محبت دے رہے ہیں, کسی گروہ کی محبت دے رہے ہیں, کسی مسلک کے بنا رہے ہیں, یا اللہ تجھ سے جوڑ رہے ہیں؟ آپ کا دل آپ کو گواہی دے دے گا. اور اگر خدا نخواستہ کسی نے بہکا دیا تو کل قیامت کے دن, چاہے دنیا میں آپ نے اس کے نام کے ساتھ چار چار لقب لگائے ہوں, بعض لوگوں کے تو نام سنبھالے ہی نہیں جاتے, چھ سات لقب کے بعد کہیں ان کا نام آتا ہے, کہیں علی حضرت, کہیں شیخ, کہیں فلاں فلاں, پھر اندر سے ایک چھوٹا سا نام نکلتا ہے. کل قیامت کے دن وہ کہیں گے سب سے نیچا کریں. انسان اپنی ذات کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا, لیکن اس کے برعکس ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ سعادت مند جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اس قول پر پختگی سے قائم رہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اترتے ہیں ان پر فرشتے اور ان کو کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور وابشرو تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کون دیتا تھا یہ نہیں پتا، توعدون مجہول، تم دیے جاتے تھے اللہ کی طرف سے، انبیاء کرام کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اللہ نے اپنی کتابوں کی طرف سے تمہیں یہ پیغام دے دیا تھا اس جنت کا کہ وہ عید المتقون. اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الاخرہ، اور آخرت میں بھی ہوں گے. دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے گا، اور اس سے بھی بڑھ کے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو. اتنی مہربانیاں کس کی طرف سے ہو رہی ہیں؟ یہ اتنا کچھ کون ہمارے لیے آرڈر کر رہا ہے؟ فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے کی طرف سے. کیوں اس نے تمہاری یہ قدر کی؟ اس لیے کہ تم اسی کی طرف تو لوگوں کو بلاتے تھے، اسی لیے ایسے لوگوں کی تعریف کر دی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کلام کس کا ہوگا، کس کا نطق کس سے پیارا ہوگا، جس نے دعوت دی تو اللہ کی طرف، اور نیک عمل کیے اور اپنی نسبت جوڑی تو وقال اننی من المسلمین، اور کہا تو یہ کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، میرا یہی تعارف بہت ہے، میں تو اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں. یہ تو تھی ان کی دعوت، لیکن جب اتنی کھری دعوت کے نتیجے میں ان کے اوپر حملے ہوتے تھے، پروپیگنڈے تھے، لوگ ان کی برائیاں کرتے تھے، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ رد عمل بعد میں بتایا، پہلے اس کا نتیجہ بتا دیا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نہیں یکساں ہوتی نیکی اور برائی، یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی کی دعوت دینا یہ برابر نہیں ہوتا. نیکی پھول ہے تو برائی جو ہے یہ کانٹا ہے. جب لوگ تم سے سچے دین پہ آنے اور جم جانے کی وجہ سے رخ پھیریں، لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، گالیاں دیں، ناراض ہوں، دھمکیاں دیں طلاق کی، یا تمہیں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی تمہارا، تم بڑے مولوی بن گئے، تو کیا کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو احسن ہے، بہتر رویہ اختیار کرو. ہوگا کیا اسے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس ناگہاں وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، یوں بن جائے گا کانہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا جان دوست ہے. کل وتھ کائنڈنس، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات، لگنے والی پابندیوں سے بچنے کا خوبصورت نسخہ ادفع باللتی ہی احسن، ہے بڑا مشکل، اس لیے وما یلقاها، اور نہیں توفیق دی جاتی ان خوبیوں کی، ہاتھ سے مراد یہ پیچھے علی بات ہے، یعنی اس رویے کی، ان پسندیدہ خصائص کی توفیق نہیں دی جاتی مگر الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے، یا صرف ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں توفیق دی جاتی اس کی مگر بڑے خوش نصیب لوگوں کو، یعنی یہ اعلی اخلاق دین کے ساتھ صرف صبر والوں اور بڑے نصیب والوں کا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لو جھوٹے تھے اس لیے بولے ہی نہیں، تھے جھوٹے، پتا نہیں تھا نا اس لیے نہیں جواب دیا، نہیں تھا پتا جی، کر لو جو کرنا ہے. بڑا نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے معاملات پہ صبر کر لیتا ہے. اب ایک رکاوٹ ہے اس کے راستے کی، اتنا اعلی اخلاق پیدا کیسے کریں؟ یہاں کلاس روم میں بیٹھ کے کرنا اور کرانا بڑا آسان ہے، جب پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو زبان پھسلنے لگتی ہے، تو جب دل میں وسوسے آئیں تو کیا کیا جائے کہ برائی کے جواب میں بھلائی کروں؟ میں کیوں کروں؟ میں کسی سے دبتی ہوں، میں ڈرتی ہوں، تو کہا وَإِمَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی غصہ پیدا ہو، پیچھے ہم نزغن کو بڑا اچھی طرح دیکھ چکے ہیں سورت مومنون میں، گدگدی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی شیطان تمہارے اندر گدگدی کرے، تمہیں جس کو کہتے ہیں کہ کریف پیدا ہو کہ لو میں کیوں چپ رہا ہوں، تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، بس اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی مدد میں آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انہ ہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اور اگلی آیات میں پھر اسی سننے اور جاننے والے کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. یہ ہیں وہ چند آیات جو اس ماحول میں نازل ہوئیں جہاں نہ ابھی نماز تھی فرض، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات اور نہ پردہ، اور نہ سود اور نہ شراب. مکی ماحول ہے، آزمائشیں، تکلیفیں، دین کی قیمت گالیاں، کانٹے، پتھر. ایسے وقتوں میں کہا جا رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعریف فرماتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اتفاقاً اپنے رب کو اپنا رب نہیں کہا، ایسی عادتاً نہیں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، جن کے دل کی پکار ہے کہ ربی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب کہہ دیتے ہیں، اور رب لفظ عربی زبان کا وہ لفظ ہے کہ را با با سے 1000 لفظ اس ایک مادے سے قرآن پاک میں آئے ہیں. کہیں ربا، کہیں یو ربی، کہیں تربیہ. سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا. رب کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک چھوٹے سے بچے سے آپ سوچ شروع کر کے دیکھیں تو بچہ دنیا میں جب نہیں ہوتا تو اس کی نشو و نما اس کے ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. اس بچے کو شعور نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بچے سے پوچھیں تمہاری تربیت کون کر رہا ہے، کہے گا میری ماں، میرا باپ، امی اور ابو، کیونکہ رب تو دکھتا نہیں ہے. پھر وہ بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو ایسا ہوتا ہے کہ امی ابو کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں کہ جو میری مدد کرتے ہیں. پھر تھوڑا سا رخ بڑھتا ہے. اسی لیے ماں باپ کی دعا کے لیے کہا گیا نا کہ دعا مانگا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہی لفظ ہے یہاں رب یعنی صغیرہ، کہ اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا. پھر ہوتا کیا کہ انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو لگتا ہے کہ میری مدد کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ وہ آکسیجن کو جاننے لگتا ہے کہ ہوا آکسیجن ہے، اس سے میں زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں، دودھ پیتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں. انسان کا جو شعور ہے نا وہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ جڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے جینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر میں نہیں جی سکتا، گوشت نہیں کھاؤں گا، پروٹین کی کمی ہوگی. تو وہ ان چیزوں کو پھر اپنا رب سمجھنے لگتا ہے. بس یہاں پہ آ کے کافر کی گروتھ رک جاتی ہے، وہ انہی چیزوں کو مادہ میں کھو جاتا ہے. لیکن مومن اس سے اوپر جا کے کہتا ہے نہیں، رب کون ہے؟ ربنا اللہ. اللہ تک پہنچنے کی توفیق مومن کو ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں، آکسیجن بنانے والا میرا رب ہے، پانی دینے والا میرا رب ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام چلانے والا میرا رب ہے، ایسا رب ہے میرا جس کو حقیقت میں ناراض نہیں کر سکتا. کہہ دیا. دیکھیے رب کو رب کہنا پہلی بات ہے، رب کو رب کہہ کر اس کا اظہار کرنا دوسری بات ہے، اور رب کو رب کہہ کر اس کا اظہار کر کے اس پہ جم جانا یہ آخری بات ہے. اس کو استقامت فی الدین کہتے ہیں. وہ بنیادی نطقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے نا جس سے سب کچھ ابھرتا ہے، یہ ہے وہ جملہ جو آپ سے نمازیں پڑھائے گا، یہ ہے وہ روزہ جو آپ سے اطاعت کروائے گا، فرما برداری کرائے گا، دین کے راستے میں قربانیاں دلوائے گا، فجر پہ اٹھائے گا، 4-6 گھنٹے قرآن کے لیے بٹھائے گا. ساری زندگی اگر آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے معاشرے کو اپنا رب بنا لیا بھٹک جائیں گے، آپ نے سوسائٹی کو، خاندان کو، برادری کو اگر اپنا رب سمجھا، شوہر کو ناراض کیا تو طلاق دے دیں گے، خاندان کو ناراض کیا تو بچوں کے نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے کہ آپ کا فوکس بدل گیا. محور بدل جاتا ہے نا تو راستے بدل جاتے ہیں. ہم اس وقت صرف مقاصد کی جنگ جیت رہے ہیں. دو بڑے مقصد ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے، ایک حق اور ایک باطل. حق کو اپنا مقصد بنانے والے کہتے ہیں ربنا اللہ. نہ ان کو امام کی ضرورت ہوتی ہے کہ امام ہونا، نہ ان کو کسی اپنے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. جس نے رب کو ایک بنایا وہ جم گیا، اور صحابہ کرام، تبع تابعین اور اسلاف کے جمنے کی یہی وجہ تھی کہ ان کی تان ٹوٹتی تھی تو اس پہ ٹوٹتی تھی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب ہم سوچتے ہیں جب دین کی بات پھر استقامت کی بات تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اس کے بعد نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں پھر استقامت ہے. تو دیکھیے وہ استقامت فی الاعمال ہے. تھوڑی سی بات کروں گی استقامت پہ کیونکہ قرآن پاک کا یہ بہترین مقام ہے. پہلے اس آیت کی کچھ تفاسیر جو ہمارے اسلاف سے ملتی ہیں وہ پہلے فرض ہے ہمارا کہ وہی لیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے اور پھر حدیث سے اور پھر صحابہ کرام کے اقوال سے. تو توحید پر استقامت کی تعریف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کیا ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ ہے، بس آپ یہ لکھ لیجئے، اب چھوٹے چھوٹے جملے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے گا. ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا. بڑی کڑی تلوار ہے یہ چیز، تڑپاتی تھی ابو بکر اور عمر کو بھی کہ آخری وقت کیا کر رہے ہوں گے. مرتے دم تک اسی عقیدے پہ رہنا، یہ نسائی، ابن حاتم اور ابن جریر کی روایت ہے. اللہ کے نبی کے بعد جو مقام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں استقامت پہ کون ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے ثم استقاموا، تو کہتے ہیں لم یذنبوا، کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان سے گناہ نہ ہوا ہو. انہوں نے فرمایا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو آپ ہی فرمائیے کیا کریں. تو کہا کہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کی جائے. یہ تھے ابو بکر، یعنی وہ اس میں گناہ کو بھی لے آتے ہیں کہ اللہ کو ایک بنائے تو گناہ کریں گے. باس کی نافرمانی کوئی نہ کر سکے، پولیس مین کی نہ کرے تو اللہ کی کیسے کرے. تو پتہ چلا کہ عقیدے کا اثر بندے کے اعمال پہ آتا ہے اور وہ گناہوں سے رکتا ہے. تیسرا کال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ممبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ پھرے. کون ہوتا ہے اسے؟ منافق. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ سورۃ نساء میں. مذبذبین بین ذالک، تذبذب کا شکار ہیں، کریں کیا کیا نہ کریں، جدھر جاتے ہیں ادھر سے ہی ڈانٹ کھاتے ہیں. چلیے اس کے بعد اگلا کال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. تفسیر کشاف کی یہ روایت ہے، یعنی ان کے عمل صرف اللہ کے لیے تھے، کسی انسان کی خوشی یا ناراضگی کے لیے نہیں ہوتے. حضرت علی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے، یعنی فرائض کا پابند. یہ بھی تفسیر کشاف کی روایت ہے. کیا پتہ چلا کہ استقامت پہلے عقیدے پہ ہوتی ہے، یہ سب سے مشکل ہوتی ہے. عام حالات میں اللہ کو ایک بنا کے اس پہ جم جانا یہ بہت آسان ہوتا ہے، سبھی جمتے ہیں، لیکن اللہ کو اس وقت بھی اللہ کہنا جب وہ کوئی غم دے دے، کوئی دکھ دے دے، یا شریعت کا کوئی ایسا حکم دے دے جو بظاہر ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس کو ماننا، ایسے وقت میں اللہ تعالی کو رب کہہ دینا، یہ ہے اصل میں انسان کی آزمائش. بہت سارے لوگ اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، پھر اس سے تھوڑے کم سیکنڈ لیول پہ آئیے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے بہت ہی تھوڑے اس پہ جمے رہتے ہیں. میں نے بہت سال پہلے، ایک عالم ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، علامہ احسان علی ظہیر صاحب، آج سے شاید 15 سال 20 کچھ کافی عرصہ پہلے ان کی مطلب شہادت کہہ لیں، اللہ کو پتا ہے، لیکن ظاہر شہید ہی ہوئے تھے، سپیچ کرتے ہوئے بم بلاسٹ میں ہلاک ہوئے. تو ان کا میں نے اس پہ ایک درس سنا تھا، کہیں ابھی بھی پرانی گیسٹوں میں رکھوں گا. ان کی آواز میں جو فرمنس ہوتی تھی نا، جوش، کہ یہ لفظ کہ اللہ کو ایک ماننا ایک بات ہے، پھر اس کا اظہار کرنا دوسری بات ہے. بعض لوگ ایک تو مانتے ہیں اظہار نہیں کرتے, ہم کیوں مشہور ہوں نیکیوں کے نام پہ, لیکن اس پہ جم جانا یہ ہے اصل درجہ. ہم خوشیوں میں اللہ کے نام پہ جم نہیں پاتے. ہمارے سامنے خاندان آتا ہے ہم ٹہ جاتے ہیں, ہمارے سامنے دنیا کا کوئی مفاد آتا ہے ہم استقامت کی کرسی سے گر جاتے ہیں, ہمارے سامنے دنیا کا کوئی غم آتا ہے ہم گر جاتے ہیں, کوئی قربانیوں کا وقت آتا ہے تو گر جاتے ہیں. ذرا سی دین کے معاملے میں 19-20 ادھر ادھر ہو جائے نا تو ہم چڑنے لگتے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کیوں دین کو کامیابیوں کے ساتھ جوڑ دیا, یہ بھی معبود بن گیا. تب تک خوش ہیں آپ کے ساتھ جب تک آپ کے ساتھ کامیاب ہیں, اور آپ کی وجہ سے قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں, آپ کی وجہ سے ہمیں مشکلات آئیں, ہم سوچ کے آئیں گے. جو لوگ اللہ کو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں نا وہ استقامت کے درجے سے گرتے ہیں. دیکھیں کہ آپ فرنیچر خریدتے ہیں کیسا خریدتے ہیں. آج تو ویسے لوگ وہی خریدتے ہیں جو خوبصورت لگے, پہلے دور میں لوگ ایسے نہیں خریدتے تھے. شاید لوگ دوسرے شہروں میں آتے تھے کہیں چنیوٹ اور کہاں پہ مضبوط فرنیچر لانا ہے, جہیز کا فرنیچر ہے, کرسی ٹوٹ گئی تو پتہ نہیں ساس باتیں کرے گی. پہلے لوگ مضبوط چیز ڈھونڈتے تھے. آج بھی دیکھیے پائیداری کی تو بات ہے نا, برانڈیڈ چیزوں کا جو ایک شوشہ ہے اس کے پیچھے بات کیا ہے, کہتے نہیں یہ بھی خراب نہیں ہوتی, بہت دیر چلتی ہیں, حالانکہ جھوٹ ہے. پہلے ہی دن وہ کپڑا آپ پہنے تو اس کو اتنی سلوٹیں پڑ جائیں گی. مضبوطی کی قیمت ہے, بندے مومن کی قیمت اس کی استقامت پہ ہے. اور اگر ایسے وقت پہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو مکہ کی گلیوں میں لٹائے جاتے تھے اور احد احد کی پکار تھی, حضرت بلال تھے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں, کہ جن کی چربی پگھل پگھل کے اس آگ کو بجھا دیتی تھی لیکن وہ وہاں سے پیچھے نہ ہٹے. اگر ساری باتیں جتنی بھی ہم نے جمع کی ہیں ان کو جمع کر کے حضرت عمر فاروق کی ایک تعریف جو استقامت کی انہوں نے کی اس کو دیکھ لیں تو کیا ہے, کہتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام یعنی جو حکم دیے, عوامر یعنی امر ڈوز اور نواہی یعنی ڈونٹس, ان پر سیدھے جمے رہو, اس سے ادھر ادھر رہ فرار لومڑیوں کی طرح نہ نکلو. یہ ہے استقامت. تو پتہ چل گیا کہ اللہ کو ایک ماننے میں استقامت کہ اللہ کے سوا دوسرا نہیں, دکھ ملے سکھ ملے اللہ تو ہی, تو کوئی بکرے والا کوئی ہجر والا کوئی قبر والا میں نے نہیں مانگنا. دیکھیے دکھوں میں کہتے ہیں ایمان چلا جاتا ہے, بچہ بیمار ہے فلاں قبر پہ لے جاؤ پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا, تو قبر والوں نے ہمیشہ ٹھیک رہنا. ٹھیک ہے, ہمیشہ یاد رکھے شیطان ہمیں دکھوں میں بہت ٹریپ کرتا ہے. جب ہم کسی صدمے میں ہوتے ہیں نا دکھ میں, تو ہم سے شرک اکبر کرواتا ہے, قبروں پہ, بتوں پہ, غیروں کے نام پہ, اور غیر شرعی کام کرواتا ہے کہ کسی طرح یہ دکھ بیماری ٹل جائے. اور خوشیوں میں شیطان ہم سے کیا کراتا ہے, فسق کرواتا ہے, پھر فاسق بناتا ہے, پھر کہتے ہیں ذرا آج کا دن عیش کر لیتے ہیں, پھر یہ شادیاں روز تھوڑی آنی ہیں, یہ گھر بنا ہے آپ ذرا دیکھ کر جسم اللہ نے دیا ذرا اس کو دکھاتے ہیں. یا انسان کو شیطان جو ہے وہ مشرک بنا دیتا ہے یا فاسق بنا دیتا ہے, دونوں خطرے کی علامتیں. اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو ہر حال میں اللہ کا, جو ہر وقت اللہ کی طرف رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ پھر دیتا کیا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں. کہاں اترتے ہیں اور کہاں سے اترتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ان فرشتوں کو؟ آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا نزول بعض کہتے ہیں کہاں کہاں, میں کہتی ہوں کہ یہ دنیا میں بھی ہے, یہ موت کے وقت بھی ہے, یہ قبر میں بھی ہے اور حشر میں, اور چاروں کے دلائل موجود ہیں. دنیا میں بہت بڑے غم کی خبر سن کے دل پہ ایک تسکین کی حالت آتی ہے اگر, تو یہ تتنزل علیہم الملائکہ. ہم سوچتے ہیں نا کہ فرشتوں کا نزول صرف انبیاء کرام کے لیے, نہیں, وہ فرشتے تو وہی لے کر آتے ہیں نا, لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس 10 فرشتے تو ویسے بھی ہیں. یہ وہ تسکین ہے جو بندہ مومن کو مشکلات کے وقت میں فرشتوں کی طرف سے آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ کو ایک کہتا ہے نا, تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسری چیز لازم ہے اور وہ ہے آزمائش. آزمائش کے بغیر ایمان کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. ایمان ٹھکتا ہی نہیں ہے دل میں جب تک آزمائشوں کے ہتھوڑے نہ پڑے. ایک چھوٹی سی مثال لیجئے, آپ نے کسی دیوار میں کیل لگانا ہے, آپ نے کیل بھی لیا, دیوار کی وہ جگہ بھی نوٹ کر لی, اور آپ وہاں وہ کیل رکھ کے ایک سال کھڑے رہے نا پیار سے نرم سے طریقے سے اس کو مولے, وہ کیل اس کے اندر نہیں جائے گا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹھک 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 ہتھوڑے برستے ہیں نا, پھر وہ کیل دیوار میں جاتا ہے. اسی طرح ایمان کے دعوے کے بعد آزمائشوں کے ہتھوڑے پڑتے ہیں نا تو ایمان اندر آتا ہے. جس نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ آزمائش کے لیے تیار ہو, اور اگر دعوی ایمان کے بعد آزمائشیں نہیں آتی نا تو سمجھیں کہ ایمان ابھی سطح ہی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اس شیٹ راک میں اگر کیل لگانا ہو سکتا ہے آپ تھم پن سے بھی لگا لیں کیونکہ یہ نرم سی ہے, لیکن اگر آپ نے کانکریٹ کی دیوار میں کیل لگانا ہے نا تو ہتھوڑے آئیں گے. آپ لگا لیں کہ یہ جو دیوار ہے نا یہ کچے پکے لوگوں کی ہے, اللہ کرے کہ یہ بچ کے نکل جائیں, لیکن جن کو اللہ نے اپنے کام میں لگانا ہے نا ان کو ٹھوکتا ہے. دین کی طرف آنا اور دین کی آزمائشوں میں بندے کا حال کیا ہوتا ہے یہ اب انجوائے کریں آپ اس آیت میں کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف ولا تحزن وابشروا. تین باتیں ہیں, خوف سے دور, کوئی فیئر نہیں ہے, فیئر فری لائف, لا تحزنوا ٹینشن فری لائف, اور اب شروع بالجنت اللتی جنت کی خوشخبریاں. استقامت کا ہڈن پہلو کے تتنزل علیہم الملائکہ, بڑے سے بڑی مشکل مومن پہ آ جائے نا اس کے دل پہ کوئی تسلیاں دے رہا ہوتا ہے. کوئی لمحہ سوچے غم کا, دکھ کا, صدمے کا جو اللہ کی پہچان ہونے کے بعد آپ کے اوپر آیا, اندر اس وقت ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی اوس برستی ہے نا, وہ تتنزل علیہم الملائکہ ہوتی ہے. بندہ مومن غموں کبھی ڈپریس نہیں ہوتا, غم تو ہوتا ہے, آنکھ بھی روتی ہے, اندیشے بھی آتے ہیں, لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اس سے پہلے ہوتی ہے. ایمان کا مکھن ہوتا ہے, جیسے آپ لسی کو بلورتے ہیں بلوتے ہیں تو پھر اس میں سے مکھن نکلتا ہے نا, وہ کیا ہے؟ سکون, اطمینان. آپ کو اللہ کو کہنے کے بعد کیا اپنے اندر چینج دکھنی چاہیے؟ سکون. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ سورہ یونس میں پڑھا, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مومن جو ہوتا ہے نا وہ باہر سے ٹھکرایا جا رہا ہوتا ہے, محبتیں ختم ہو رہی ہیں, لوگ اس سے منہ پھیر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, دبک رہے ہیں, اور اندر کے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. جس کو فرشتوں کی دوستی مل جائے اس کو کیوں کرنے اور دوسری چیزوں کو. صحابہ کرام خوش کپیوں میں مصروف ہوتے تھے, کھاتے پیتے, کبھی خربوزے کے چھلکے ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو لوہے کی دیوار بن جاتے تھے. پیار کی باتیں تھی, کوئی نافرمانی کی بات کرتا ان کا چہرہ لال ہو جاتا. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے پاس ہوتے, خوشی مزاق گھر میں جیسے لیئر موڈ ہوتا ہے, اتنے میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ امتزاج ہے مومن کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو کہتے ہیں کہ مومن کے دل پہ بڑی تسلیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو پوچھیں, کوئی نہیں اس کا آپ کو جواب دے سکتا, یہ آپ کو خود ہی دینا پڑے گا کہ کیا آپ کے اندر اتنا خوشی آ رہی ہے, کیا واقعی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اب آپ کی پہچان ہو رہی ہے. استقامت والا ایمان کوئی عام نہیں ہوتا, کیونکہ استقامت ہے نا اس میں سیدھے ہونے کا معنی بھی آتا ہے اسٹریٹ, اور جمع ہوا ہونا بھی آتا ہے فکسڈ, یعنی اسٹریٹ اینڈ فکسڈ. جم کے کھڑے ہو جاؤ پھر ہلنا نہیں ہے. ایسا ایمان جس کے بعد نہ بندہ ڈھیلا ڈھالا رہے, نہ ہر وقت کمپرومائز. فیصلہ کر جو لیا تو جم گے. دیکھیے ایک لڑکی شادی ہو کے سسرال میں جاتی ہے, شادی کے بعد بھی سوچتی رہے میں نے ادھر رہنا کہ نہیں رہنا, کیا کروں مجھے نہیں اچھا لگتا, رہوں نہیں, چلتی ہوں جاتی ہوں. پچھلی محبتیں قائم ہوتی ہیں نا, اور خاص طور پہ کوئی گناہ کی محبت ہو تو لڑکیوں کے دل نہیں لگتے. وہ لڑکی جو سارے بند ٹوٹے ہوئے چھوڑ کے آتی ہے نا, کیسے بھی حالات ملے وہ کمپرومائز کرتی ہے. اللہ کی طرف آنے والا پچھلے سارے سہارے توڑ کے آتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُر بِالطَّاغُوت, پہلے يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پہلے اللہ کی تلوار إِلَّا اللَّهِ پھر ہے اس کے بعد. تو جب دوسروں کے سہارے توڑتے ہیں نا پھر فائدہ ہوتا ہے. حضرت عثمان کہا کرتے تھے ثم استقاموا کے بعد کہ اخلص العمل, ان لوگوں نے خالص کر لی اپنے عمل ریاکاری سے اور دکھاوے سے. دوسروں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. حضرت سفیان تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, مجھے بس ایک چھوٹی سی نصیحت کر دیں, اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہ پوچھوں اور جنت میں چلا جاؤں. دیکھیں کتنے کم بولنے والے لوگ ہوتے تھے، کہتے تھے بالکل چھوٹی سی بات، اس کے بعد کچھ نہ بولو. تو آپ نے کہا کہ بولو ربنا اللہ ثم استقم، یہ کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ نہ بولو، آمنت باللہ ثم استقم. تو یہ ہے ایک بندے کا امتحان، اس کو آپ جتنا مرضی آگے پیچھے لے لیں. پیچھے بات ہوئی تھی برائی کے اوپر ساتھیوں کے جمانے کی، بری محفلوں کا جو نیکیوں سے روکتے تھے، یہاں نیکیوں کی رغبت دلانے والے دوستوں کی بات ہے. ایک لفظ ہوتا ہے تنزل، اور یہاں ہے تتنزل، فرق بھی نوٹ کر لیجئے گا. تنزل ہے بس ایک ہی بار اترنا، تھوڑا تھوڑے چاہے اترے، لیکن تتنزل اترتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی. کب؟ جب بھی ضرورت آتی ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے، جب بھی حق کے راستے میں کوئی چوٹ پڑتی ہے تو وہ اترتے ہی رہتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پہ تو فرشتے اترے تھے نا، کیا کہا تھا ان کو کہ جما دو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہر دور ملاتے ہیں. دیکھیے سورہ شورا میں ہم نے پڑھا کہ شیطان بھی اترتے ہیں، کن پہ؟ اللہ کل افواک نسیم، جھوٹے باتیں بنانے والے گناہگار پہ. تو جھوٹوں پہ شیطان اترتے ہیں، وہ ان کو غلط آئیڈیا سکھاتے ہیں. ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں، نیکی کے مواقع دکھاتے ہیں، جماؤں کے لیے اتارتے ہیں. دو لفظ ہیں یہاں، ایک ہے حزن اور ایک ہے خوف. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، آئندہ میرا کیا ہوگا، میں اکیلی رہ جاؤں گی، شوہر ساتھ نہیں دے رہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ فرق پڑتا ہی جا رہا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے بات کی تھی نا اس پہ کہ ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، سب چھوڑ دیں گے، یہ اندیشے آتے ہیں. بعض عورتوں کو تنہا ہجرت کرنی پڑتی ہے، کوئی ساتھ نہیں. آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں ہجرت کا دور. ام سلمہ ہجرت کر کے نکلی، کیسے روک لی گئی، اللہ کے نبی کی بیٹی ہجرت کے لیے نکلی گئی. اور جب بندے کے ارد گرد والے نیکیوں میں اس کا حوصلہ توڑے نا، اس وقت یہ تنہائی، یہ ہجرت اور مشکل ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں جو چیز بندے کو ٹھوکتی ہے، ربنا اللہ، میرا رب ایک ہے. ہر مخالفت خوف پیدا کرتی ہے. جب لوگ تنقید کرتے باتیں بناتے ہیں نا، تو دکھ بھی ہوتا ہے، خوف بھی آتا ہے. ایسے میں فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور ابشروا بشر سے بشارت، ایسی خبر جس کا اثر چہرے پہ آئے، پرسکون رہتے ہیں. کب؟ ایک تو زندگی بھر، کبھی پینک نہیں ہوتے، کریوس برپا نہیں ہوتا. ہمارا تو دودھ ابلنے لگے تو ہم چیخ مارتے ہیں ایسی کہ دوسرے سوچے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کبھی بھی اپنے ایکشنز کے ساتھ دوسرے کا دل نہ دہلائیں. اور موت کے وقت تو یہ فرشتے آ کے پکار لگاتے ہیں، کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. سورت فجر کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، چل تیرے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے. اور کیا چاہیے؟ بندے کو محبت ہو جاتی ہے نا جس سے وہ اس کے پاس جانے کو تیار ہے. دیکھیں شادی سے پہلے اگر ذرا نسبت جڑی ہو، کسی دل لگاؤ نا، تو لڑکیوں کے لیے دن گزرنے مشکل ہوتے ہیں. کب جائیں اور اس گھر میں رہیں جہاں کوئی ہمارا منتظر ہے؟ چھوٹی محبت چلے سچی بھی ہو جائے گی بعد میں، لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے اس کا دل لگ سکتا ہے اس دنیا میں؟ جس کو جنت دکھ رہی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ بازار گئیں، آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ کہتے ہیں بہت اچھی ہے، قیمت دے کے آگے چلے گئے. آپ کو آج یاد بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن جنت میں وہ ساری چیزیں پھینک پڑی ہوں گی کہ یہ میرے بندے کا کبھی دل چاہا تھا، فرشتوں یہ روک لو. یقین کریں، کوئی سونے کا سیٹ، کوئی کپڑا، کوئی زیور، کوئی جوتی، جو عورتوں کی کرتیاں ہوتی ہیں یا جو ان کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے. میں نے کیا کرنا اس کو ادھر کر دیں، میں نے کیا کرنا اس کو ادھر کر دیں. بعض دفعہ بندے کی خواہشات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ایک زندگی کیا دوسری زندگی بھی مل جائے تو پوری نہیں ہوگی. کہا غم نہ کرو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تشتہی میں اشتہا ہے نا، اور آگے پھر ہے مَا تَدَّعُونَ، دو چیزیں، ایک وہ ہے جو تمہیں بن کہے بغیر دے دی جائے گی. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَحِيم. پہلا کھانا جو مہمان کو کھلاتے ہیں نا، اس کو نزل کہتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں ہر بندہ اپنی حیثیت سے چار گنا بڑھ کے کرتا ہے کہ پہلا کھانا، اور جب کوئی پہلی بار آ رہا ہو، اور آ بھی وہ رہا ہو جس کی اتنی طلب ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر چیز بنا کے رکھ دو. اللہ پہلا کھانا بھی خود کھلا رہا ہے، ہم کھلائیں گے، یہ غفور رحیم، دو لفظ کیوں آیا؟ دیکھیے جب کھلانے کی بات تھی تو آنا کیا چاہیے تھا؟ الرزاق یا القوی یا المقیت، قوت دینے والا، غفور اور رحیم کیوں آیا؟ وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے گناہ معاف کر کے اپنی رحمتوں سے تمہیں دے رہے ہیں. تمہارا تو کوئی عمل اس قابل نہیں تھا کہ تمہیں جنت ملتی، لیکن اگر میں الغفور اور الرحیم نہ ہوتا تو واقعی یہی تھا، میں نے معاف کر دیے، میں نے پیسے ڈال دیے اس میں اپنی طرف سے، تمہارے عمل کم تھے، میں نے اپنی طرف سے فرشتوں سے کہا کہ لے جاؤ اور ان کو دے دو. دنیا کی دوستیاں یاد آتی؟ کسی نے کہا چند دن پہلے، مجھے تو اپنے سارے چھوڑ گئے، تو اب دوسروں کو اپنا بنا لیں. دیکھیے ایک چھٹتا ہے تو دوسرا اپنا بن جاتا ہے، وہ بھی سارے آ جائیں گے واپس. آپ استقامت کے درجے پہ چلے جائیں. مکہ والوں کو دین قربانی کی قیمت پہ ملا تھا، اللہ نے ان کو فرشتوں کی خوشخبریاں دے دی. آج بھی جو بندہ دین کی وجہ سے اکیلا ہے اس کے لیے یہ باتیں. ایک وہ ہے جو مذہبی گھرانے سے اٹھ کے آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو غیر مذہبی گھرانے سے اٹھ کے آ رہا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ساری خوشخبریاں ان کو ملتی ہیں جو دین کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. جہاد، اٹموسٹ کوشش، منائے پیار سے، آزمائش سے، کیا ہوا میں گیو اپ کر دوں، میں اپنا اجر کم کر دوں، میں ایسا کر دوں. اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب قبر سے نکلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے دلہن آتی ہے نا تو اس کے لیے پھول لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پھر پل صراط پر یہ فرشتے ہوں گے، میدان محشر میں یہ فرشتے ہوں گے، اور جنت میں بھی صبح و شام کو آ کے سلام کہیں گے. یدخلون علیہم من کل باب، داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے میں سے. آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری خرابیاں جو ہیں یہ خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں تو اصل اس وقت لسٹ ہی ہے نا ہر طرف گئی بھی. کچھ خواہشات نیک بھی ہوتی ہیں لیکن دنیا میں پوری نہیں ہوتی. مثلا کسی کو بیٹے کی خواہشیں نہیں ملا تو کیا ہوا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا دل چاہے گا. میں ایک دو واقعات آپ کو سناتی ہوں اس میں سے کہ وہاں اشتہا کیسے ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ کر تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، تو وہ اسی وقت بھنا بھنایا تمہارے سامنے آ گرے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نہ آگ سے مس ہوگا نہ دھوئے سے، خود بخود پک کے آ جائے گا. یہ بحقیقی اور بزار اور مصری کی روایت ہے ابن مسعود سے. ایک اور روایت ہے کہ مومن کو جنت میں اگر اپنے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خواہش ہوگی تو اس کا حمل اور وضع حمل، پھر اس کا دودھ چھڑانا، اور پھر جو ان جوان ہونا، سب ایک ساتھ میں ہو جائے گا ایک گھڑی میں. پھر مزید کی روایت ہے، بحقیقی بھی ہے. تو دیکھ لیجئے اللہ رکھتا کچھ نہیں ہے، کرنا کیا ہے اس کو پانے کے لیے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں، کالر بن جائیں اس کے گھر کی طرف بلانے کے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. إِلَى اللَّهِ بڑا اہم ہے. الہ گروہ نہیں، الہ ادارہ نہیں، الہ فلاں مسجد نہیں، الہ اللہ. بندہ مومن اللہ ہی کی ذات کو محور بناتا ہے، وہی اس کے دل میں ہر جگہ خواہش خواہش خواہش. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم قیمت دنیا میں دے دو، وہاں تو میں نہیں لوں گا. نوزلن کہہ دیا. دیکھیے کہ قیمت تو جنت کی تھی کوئی نہیں، مفت میں ملتی تو ریگریٹ ہوتا کہ کیا کریں. اللہ کہتے ہیں کچھ کام دنیا میں کر لو، یہاں پہ کرتے جو وہاں تمہیں مل جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ تم اس دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لو. وَعَمِلَ صَالِحًا، دوسروں کو کہتے کہتے خود کو نہ بھولو. دوسروں کو اتنا سناتے ہیں کہ خود اپنی سنتے ہی نہیں. فرائض کے پابند رہو، یہ نہ ہو کہ دوسروں کو بلاؤ اور عمل صالح چھوڑ دو. عمل صالح بھی کرو، اور اس میں پھر وہی دو باتیں، اخلاص اور سنت رسول، ان دونوں کو لو. وقال اننی من المسلمین، اور اپنا نام اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اسلام کو اپنی پہچان بناؤ، کیونکہ صرف یہی باقی رہنا ہے. سارے نام گر جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ دیکھیے اس وقت قرآن کے آخر میں ہے نا ہم لوگ، تو اس وقت استقامت کا معنی آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ قرآن کو سمجھنا اور اسے اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنانا، اس کو اپنی پرائیورٹیز میں کر لیجئے. اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم بھول گئے نا تو اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے گا، جتنے جتنے آپ اللہ کے لیے خالص ہوں گے نا اتنے ہی لوگ آپ سے چھٹتے جائیں گے. ہم کہتے ہیں لوگ ہماری طرف آ جائیں گے. لوگوں سے توحید برداشت نہیں ہوتی, وہ تو اللہ کے حق بھی خود لینا چاہتے ہیں رشتوں کے نام پہ, خاندانوں کے نام پہ. اور آپ ذرا آزما کے دیکھیں, چھ سات لوگ اکٹھے نکلے اس مسجد سے کہ چلو واک کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کون رہے گا؟ سوچیے ذرا, جو آپ کی رفتار کے ساتھ چلے گا. اس لیے یہاں ایک بڑا قابل غور نقطہ سمجھ لیں, ساتھ چلنے والے بھی ساتھ نہیں رہ پاتے اپنی رفتار کے فرق سے. ضروری نہیں کہ اخلاص نہ ہو, ضروری نہیں کوشش نہ ہو, جتنا کریں گے وہاں چلیں, وہی بھاگے گا جو ساتھ بھاگے گا. بہت تیز چلنے والا بھی آگے چل پڑتا ہے, وہ بہت ہی زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو اب مزید انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں. اور بہت پیچھے والا رحم کھاتا ہوا, ترس کھاتا, گھر کی الماریاں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے جو ایک سال سے ٹھیک نہیں کی شاید, دونوں چھٹ جائیں گے. جو لوگ سوچ میں برابر نہیں ہوتے نا, وہ کام میں بھی برابر نہیں ہوتے. اور لکھ لیں بالآخر وہ چھٹ جاتے ہیں, بالآخر وہ چھٹ جاتے ہیں, چاہے قرآن کے آخر میں پہنچ کے چھٹ جائیں. اور خواہشات کی یہاں بات کر کے اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ نیکی کے راستے میں استقامت, اللہ کے راستے, کلام کے راستے میں استقامت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خواہش, وہ کھانے کی, وہ سونے کی, یا وہ کسی اور چیز کی. اب یہ جو اگلی آیت ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, یہ تو اب راستہ بتایا گیا. کیا ہے اس میں؟ نمبر ایک آتا ہے آف کورس اللہ کی طرف بلانا, مبلغ دین. پھر یہاں کہوں گی کہ دین کی تبلیغ اللہ کی طرف بلانا, مسلک کی تبلیغ نہیں, اپنے گروہ کی تبلیغ نہیں. پھر دوسرا اس میں آتا ہے مؤذن. روایات سے ملتا ہے کہ آذان کی آواز جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی, ان کو کستوریوں کے ڈھیروں پہ جمع کیا جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کس کی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو پیار ہے. ایک بچہ کیا گھر میں آتا ہے, سارے اس کی باتیں کر رہے ہیں. اور جس کو اللہ سے پیار ہے وہ ہر بات میں اللہ, کھا رہا ہے تو اللہ, پی رہا ہے تو اللہ, سو رہا ہے تو اللہ, جا رہا ہے تو اللہ, اگر کوئی گناہ یاد آ گیا تو استغفر اللہ, نعمت دیکھی الحمدللہ, خوبصورت چیز دیکھی سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ, ایسا لگتا ہے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہوتا ہے. وقال اننی من المسلمین, وہ اسلام کے گیٹ اپ پر راضی ہوتا ہے. اس کو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا کوئی شرمندگی کا سبب نہیں لگتا. جو خود شیکی ہوتا ہے اس کی کون مانے گا؟ جو خود ہی کہ نہیں 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 میں مسلمان ہوں لیکن گھر میں جانے کے بعد, میں مسجد میں آنے کے بعد مسلمان ہوں, نہیں. تو کیا پتا چلا, تین کام, نمبر ایک دعا الی اللہ, نمبر دو عمل صالحا, اور تیسرا وقال اننی من المسلمین. کتنے لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ کتنے لوگوں کو یہ دعوت اچھی لگتی ہے؟ تو پھر اس کے لیے بڑا دل, بڑا حوصلہ, بڑا ارائزن, بڑی سوچ رکھیں, مت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, دونوں برابر ہی نہیں, نہ جزا میں, نہ انعام میں, اور نہ نیچر میں. یہ ایسی جیسے گرم اور ٹھنڈا برابر نہیں, اے سی اور ہیٹر برابر نہیں ہے نا, اس طرح برائی اور بھلائی نہیں برابر. جب دین کی طرف بلائیں گے مخالفت آئے گی, رو کیا, ادفع باللتی احسن, کوئی جہالت برتے تو حلم برتو, کوئی تکلیف دے معاف کر دو, کوئی گالی دے دعا دو, کوئی تمہارے ساتھ منافقت برتے تم اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرو. ادفع باللتی احسن. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک موقع پہ کسی نے برا بھلا کہا, آپ کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے, مجھے بھی, ہم کیا کریں؟ حضرت ابو بکر کا جملہ سنیے, یعنی ان کو جس نے برا کہا, کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے, یعنی پھر میں واقعی برا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے بخش دے. ہم مخالفت کے جواب میں صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں, نہیں, وہ حضرت مریم کی بات کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا, ہم کیا صفائیاں پیش کریں گے؟ ہم صفائی پیش کرنے میں بات اور بھی گڑ دیتے ہیں, وہ باتیں بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو پتہ بھی نہیں ہوتی ان کو, وہ فیصلے کرنے والی ذات بیٹھی ہے, خود ہی لوگوں کے دلوں سے وسوسے نکال دے گی. اور اگر آپ سچے, اور اگر آپ نے اس باتوں کے جال میں اتار بھی لیا نا, چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی بات. ابراہیم بن لنکن ایک بہت معروف شخص تھا، کہتا ہے کیا میں اپنے دشمنوں کو دوست بنا کر انہیں ڈسٹروائے نہیں کر رہا؟ سوچئے، جو دشمن کو دوست بنا لے گا اس نے دشمنی ختم کر دی نا. ہم کہتے ہیں دشمن کو مارو، نہیں، دشمن کو دوست بنائیے. کافروں کو کیوں مار رہے ہیں؟ کفر کو ماریے تاکہ وہ سارے کافر آپ کے ہیلپرز بن جائیں. دشمنی مقابلے سے نہیں، محبت سے ختم ہوتی ہے. دشمن مقابلے سے مرتا ہے اور دشمنی محبت سے ختم ہوتی ہے. فائدہ کیا؟ فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. ڈیل کارنگی ایک بہت لوگوں کو بہت ٹپس دیتا ہے کریکٹر بلڈنگ کی. کہتا ہے کہ صرف کاروباری لوگ، یعنی یہ لوگوں کو اس لیے اچھے بول سکھاتا ہے کہ لوگ اچھے بزنس مین ہو. اس کی ہر کتاب کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو بی ملینیرین، کیسے منی کماؤ گے. وہ تجارت سکھاتے ہیں اور اس کی کتابیں ملینز میں چھپتی ہیں. ایسی کئی کتابیں اردو میں بھی ملتی ہیں، آپ پڑھا کریں اگر کبھی موقع ملے تو. جو بندہ دنیا کا کاروبار کرے وہ ڈیل کارنگی کے نسخوں پہ عمل کرے، جو سراسر اسلام کی باتیں، یقین کریں وہ اس سارے ایتھکس جو اسلام نے دیے. تو جن کو آخرت ملنی ہے، جنہوں نے لوگوں کے مستقبل کو سنوارنے کا دعویٰ کیا ہوا، پھر ان کو کتنا صبر کرنا پڑے گا. ایک سیاسی لیڈر کسی کے بچے کو اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ یہ مجھے ووٹ دے دے. وہ کسی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ کہتے ہیں ایک جگہ کوئی سیاست کے لیے کھڑا تھا، گاؤں میں گیا، ووٹ لوگوں سے لے رہا تھا، ووٹ کے دن آگے اس نے لوگوں کو خریدا ہوا تھا، وٹ ایور. تو ایک عورت تھی، اس کے گود میں بچہ تھا، تو یہ جو لیڈر تھا وہ وہاں کھڑا تھا، تو اسے فوراً اس کا بچہ اٹھا لیا. غریب سی عورت تھی، کالا سا بچہ، رو رہا تھا اس کا، تو بچے کو بڑے پیار کر رہا ہے، ایسا ایسا ایسا. تو وہ عورت نے تھوڑی دیر دیکھا تو اس نے کہنے لگی کہ ووٹ میں نے ڈال دینا تھا، ڈال دیا، میرا بچہ تو مجھے واپس کر دو، مجھے پتا کہ تم نے مجھے اس کے بعد نظر بھی نہیں آنا کبھی. لیکن آپ دیکھیے کہ ووٹ لینے کے لیے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں. تو بس دینے والے بن جائیں. پوری کائنات یہی سبق دے رہی ہے کہ آپ گندگی دور کریں. درخت دھواں کاربن دور کر رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں، زمین گندگی کو جذب کرتی ہے، آسمان آپ کو اتنا کچھ دیتا ہے، سورج دے رہا ہے، چاند دے رہا ہے، فرشتے دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لینے والے بنیں گے. جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ دین پھیلاتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے وہ خود پھیلتا ہے. یہ لکھ لیں، جب دین والے پھیلتے ہوئے دیکھیں تو گڑبڑ ہے. ان کی کوششوں سے دین پھیلے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہے بڑی مشکل بات، اس لیے وما یلقاها الا الذین صبروا، نہیں ڈالے جاتے، اس رویے کی توفیق ہوتی نہیں ان کو مگر جن کو اللہ نے صبر کے لیے چن لیا. اب اس میں ابو حبیب کا واقعہ یاد کر لیں یا مرد مومن کا یاد کر لیں جو پیچھے ہی پڑ چکے ہیں. اور اس کے بعد وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے خوش قسمت لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے. نزغن کہتے ہیں، آگے جا رہا ہے لفظ، واما ینزغنک، جو چیز اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ نزغن ہے. نزغن کہتے ہیں الفاظ کے ذریعے تان و تشنی کرنا، دھوکے دینا. سورۃ اعراف آیت 199-201 میں بھی آپ نے پڑھا واما ینزغنک الشیطان من المس. تو بس ایک چھوٹی سی بات پہ اس موضوع کو سمیٹتی ہوں، کوئی کام اللہ کا کریں، یہ پوچھا کریں میں سچی ہوں، اخلاص ہے، ریا تو نہیں. اگر میں سچی ہوں اور اللہ نے قبول کر لی میری کوشش، مجھے کسی بات کی فکر نہیں. ابو ہریرہ کی بات کی طرح کہ لوگوں نے آ کے کہا ابو ہریرہ آپ کو پتا ہے فلاں آپ کی برائی کر رہا تھا، ہم ہوتے تو اس کی ماں کی بھی برائیاں سناتے اس کو. انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہا مجھے تو ہر وقت تین باتوں کی فکر ہے، موت کیسے آئے گی، نام اعمال کے ساتھ میں ملے گا، اور پل صراط پہ میرا کیا معاملہ ہوگا. اگر میں ان تین موڑ پہ بچ گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں کہ برا. اور اگر کسی ایک مقام پہ رک گیا یا روک لیا گیا، ساری دنیا کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ابو ہریرہ کی برائی کرے. تو وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جس کو اللہ سے امید ہوگی وہ زخم کھا کے بھی مسکرائے گا. معاملہ تو لوگوں سے ہے ہی کوئی نہیں، لوگوں سے لینا کیا اور دینا کیا. اب اس شعور کے ساتھ تلاوت سنیں گے اور استقامت کی دعا کریں گے.
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
اور اگلی آیتیں واقعی ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک سٹریچ میں اس سوچ کے ساتھ سنیے کہ اللہ کی بڑائی کو محسوس کریں پھر آپ کو اللہ کے کام کی بڑائی کا احساس ہوگا پھر آپ کو اللہ کے نام کے لیے قربانیاں دینا مشکل نہیں لگے گا آنر لگے گا میں نے دیکھا کہ بعض بڑی بڑی فارمز ہوتی ہیں نا فرم بولتے ہیں غالباً آپ لوگ جو بہت سارے لوگوں کا پیسہ جمع کر کے ایک جگہ انویسٹ کرتی ہیں شیئرز ہوتے ہیں جس کا جتنے پرسنٹ انویسٹمنٹ ہے اتنا اس کا حصہ ملتا ہے لوگ کہتے نہیں اس فرم میں پیسے لگاؤ کیونکہ ان کا بزنس بہت اچھا ہے مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے کچھ دلوں پہ سحر بھی چھایا ہوتا ہے اگر کسی کا 5,000 لگ جائے نا تو وہ 5 گنا خوش ہے اور کسی کا 10,000 لگ جائے نا تو وہ 10 گنا خوش ہوتا ہے کیوں کہ تم اپنا اتنا پیسہ اس کو دے رہے کہتے نہیں اس فرم میں پیسہ لگا کے کبھی نہیں ڈوبتا اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے راستے میں استقامت پہ چل رہے ہو تم نے اگر زندگی لگائی تم نے وقت لگایا تو کیا خیال ہے تمہارا یہ وقت یہ مال تمہاری چیزیں ڈوب جائیں گی ہرگز نہیں ہم کہتے ہیں جی کوئی کسی کی بیچ میں گواہی ڈال دیں ایسے ہی ہوتا ہے نا جب آپ کسی سے کچھ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی بتائیے ذرا پچھلا ریکارڈ دکھا دیں کوئی آپ نے کاروبار کیا پچھلے سال کی اسٹیٹمنٹس دکھا دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اپنی اسٹیٹمنٹس دکھاؤں تمہیں گواہیاں چاہیے کہ میرا راستہ کتنے نصیب والوں کا راستہ ہے تو پھر آؤ ومن آیاتی ہی یہ آیتیں کیا ہیں گواہ ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنے گواہ بھیج رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو کہ میرا کاروبار میرا راستہ میری چیزیں کتنی خوبصورت ہے کہ رات دن کا نظام چلا رہا ہوں اتنے آرگنائز طریقے سے میں کائنات کو چلا رہا ہوں میرے کاروبار میں بھلا تمہیں پیسہ لگا کے وقت لگا کے صحت لگا کے جان مال جذبات لگا کے بھلا گھاٹا ہو سکتا ہے میں نے تو رات اور دن کو یوں سنبھالا ہوا ہے اللیل والنہار والشمس والقمر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں رات بھی ہے اور دن بھی ہے اور سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے چار بڑے بڑے جن قید کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں یعنی جس ذات نے اتنے بڑے بڑوں کو اپنے قابو میں رکھا آپ جو مثال سمجھ رہے ہیں اس کی روشنی میں ذرا سمجھیں ہم کہتے ہیں فلاں کی یہ جس کاروبار میں پیسے لگائے نا ان کی ایک برانچ ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ان کی نارتھ میں ایک ساؤتھ میں ایک ویسٹ میں اس سٹور میں اتنی سیل ہے اس میں اتنی سیل ہے اس میں اتنی سیل ہے شاید آپ لوگوں نے کبھی فرنچائزیشن سنی ہوگی مثلا میک ڈونلڈز ہے نا آپ پوری دنیا میں جائیں گے نا تو آپ کو میک ڈونلڈ کا ایک ہی سیٹ اپ دکھے گا آپ کو پتا ہے کہ صرف میک ڈونلڈ کی ایک چھوٹی سی برانچ کھولنے کے لیے کتنے ہزاروں ڈالر دینا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کیا نیپکن بھی ان سے ہی لیں گے چمچیاں بھی ان کی لیں گے جو بھی وہ کہیں گے آپ کرتے جائیں گے پھر آپ اس میں سے ہر مہینے ان کو کچھ نفع دیں گے باقی آپ رکھیں گے اس کو کہتے ہیں فرنچائزیشن پوری دنیا میں چلے جائیں آپ کو ایک ہی اسٹینڈرڈ دکھے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں لوگوں کا اسٹینڈرڈ تو دکھتا ہے کیا تم نے کبھی رات کو ایک ملک میں اور دوسرے ملک میں دیکھا کچھ فرق ہوئی سورج کو چاند کو دن کو دیکھا میں نے کتنا پیارا اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے میری سلطنت کتنی وسیع ہے میرے شیئرز کتنے بڑے ہیں شرک کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ظالموں نے سورج اور چاند کو ہی پوچھنا شروع کر دیا خالق کائنات کی بجائے مظاہر کائنات کو پوچھنے لگ گئے تو کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ وسجدوا للہ الذی خلقہن بلکہ سجدہ کرو ذات کو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم واقعی اس کے پرستار ہو اگر واقعی تم اس کی بات ماننے والے ہو یہ انداز دیکھیے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون یہی انداز ہم اختیار کرتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اگر تمہاری زندگی میں استقامت کا یہ درجہ آ چکا ہے کہ تم واقعی صرف ایک در پہ جھکتے ہو، نہ اگنی دیوی سے ڈرتے ہو، نہ لکشمی دیوی سے ڈرتے ہو، نہ تم کسی جل دیوتا سے ڈرتے ہو، نہ تمہیں گنگا اور جمنا کا کوئی غم ہے، تو پھر صرف سجدہ کرو تو ایک رب کو کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. پچھلی امتوں میں جو سجدہ تعظیمی تھا، جیسے حضرت آدم کو سجدہ ہوا فرشتوں کے ذریعے، یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تھا، یہ وقتی سجدہ تھا، اس وقت بھی اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. آج ہم سجدہ اگر کسی کو کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنا. اچھا، کل تو سجدے تھے ظاہری سورج اور چاند کو، آج سجدے یا سجدے سے مراد اگر اب جھکنا اور امپریس ہونا لیتے ہیں، تو ان کو ہوتا ہے جو سورج اور چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، یعنی چاند پہ پہنچ گئے، اب سورج پہ جانے لگے، فلاں بڑی سی چیز ایجاد ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھو کہ تم اس سے اتنے امپریس ہو جاؤ کہ اس کے آگے جھکنے لگو، اللہ کے آگے جھکو. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ فَإِن اسْتَكْبَرُوا، پھر بھی اگر وہ تکبر کرتے رہے، تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بس وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی شب و روز، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. یعنی نہ مانے، جو نہیں مانتا شوق سے نہ مانے، اللہ کو کیا کمی ہے؟ اس کے آگے جھکنے والے انسان بھی بڑے اور اس کے آگے جھکنے والے فرشتے بھی بہت، اس لیے کسی کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے وہ جھک رہے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں، رات کو بھی دن کو بھی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا تو کام ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جو کام کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. راتیں کہیں لمبی ہوتی ہیں، کہیں چھوٹی ہوتی ہیں، کہیں دن لمبے، کہیں رات لمبی. یہ سارا کچھ کیا بتاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایک پورے سسٹم پہ چلایا ہوا ہے، وہ ایک ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے. اگر سورج چاند ستارے یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، تو انسان اتنا چھوٹا ہو کہ اپنی مرضی کا مالک کیسے ہوا؟ وہ تو وہم لا یسأمون، فرشتے تو تھکے نہ. سین حمزہ میم سوم، تھکنے کو کہتے ہیں، سست ہو جانا، عاجز ہو جانا، یعنی وہ تو تھکتے ہی نہیں ہے، کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کبھی ایسی مشینیں ہمارے پاس بھی مسلسل چلائے، خراب نہیں ہوتی، مثلا ریفریجریٹر ہے 24 گھنٹے چلتا ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے لکھا ہوتا ہے 3 منٹ کے بعد ان کو ریسٹ دیجیے، یا کچھ چیزیں خود ہی رک جاتی ہیں ورنہ جل کے راکھ ہوں گی. فرشتے تو نہیں تھکتے، وہ تو اتنے بڑے نظام کو چلا رہے ہیں، تم کیوں تھکتے ہو؟ تم کیوں قرآن پڑھتے ہوئے تھکتے ہو؟ ان کو تو ملنا بھی کچھ نہیں ہے، تمہیں تو ملنا بھی بہت کچھ. آپ دیکھیے کہ سورج چاند کا مقدر کیا آخر میں؟ کوئی جنت نہیں، کوئی لہم فی ہما یشتہون نہیں، لہم ما فی ہما تدعون نہیں. جس انسان کو اتنا کچھ ملنا ہو، پھر اس کو اوور ٹائم کرنا چاہیے، اس کو ویکینڈز لگانے چاہیے، اس کو ڈبل شفٹ کرنی چاہیے. دنیا میں آنکھیں بند دو لوگ آنکھوں میں پانی ڈال ڈال کے رات کی جابز کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ڈبل پیسے مل جائیں گے. ویکینڈ پہ سارا گھر عید منا رہا ہے، کوئی چھٹی منا رہا ہے، یہ جا کے کام کر رہے ہیں کہ ڈبل ڈوز ہوگی، ڈبل پیسے ملیں گے. تو اللہ کے راستوں میں بھی یاد رکھیے، جب کام کرنا مشکل ہوتا ہے اس دن ڈبل پے ملتی ہے. مثلا میں اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب نے کمٹمنٹ کی ہے اللہ کی توفیق سے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کورس ہم نے 18 منتھ کا رکھا ہے، تو اس 18 منتھ میں ہم ایک دن بھی بیمار نہ ہو، کوئی ایک دن بھی ہمارے گھر مہمان نہ آئے، ہمیں کوئی پاکستان سے بلاوا نہ آ جائے خوشی یا غم کا؟ آئے گا نا. ان وقتوں میں جب تو ہم عام حالات میں آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ایک ریوارڈ ملتا ہے. لیکن آج آپ سب جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے آپ کا اور آپ کو میرا نہیں پتا، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کو یہاں آج بیٹھنے کا دگنا اجر مل رہا ہے، اور کتنے آج یہاں نہیں آئے. اگر آج کسی طرح جوڑ توڑ کر کے آ جاتے نا، تو دگنا اجر ملتا. یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. آپ دیکھیے کہ جب ہمیں دنیا کے کچھ فائدے ملتے ہیں نا، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. پھر ہمارے بچے روئے روتے رہے، شوہر بچوں کی نیپیاں بدلنے کو تیار ہے کہ بیگم صاحبہ گئی ہیں پیسے کمانے، بیگم صاحبہ گئی ہیں وہاں کوئی گھر کی قسط دینے. لیکن جب ہم دین پہ بات آئے، پہلے سے سرنڈر کر لیتے ہیں. میں کہتی ہوں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہے شوق ذوق ہوگا. صحابہ کرام کیوں استقامت کے درجے پہ تھے؟ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف, اتنے میں اللہ کی پکار ہی چل پڑے. حنزلہ کو یاد کر لیں, کیا عذر نہیں تھا اللہ کے نبی, نہیں شادی ہوئی ہے, پتہ نہیں لڑکی ہے, آج پتہ نہیں کیا ہوگا, جنگ میں جاؤں گا, کچھ زخم آ گیا, اس بچی کا گھر برباد ہو جائے گا, اس کے ماں باپ نے اتنے ارمانوں سے اس کو پالا. نہیں, آ گئی کال, چل پڑے. وہم لا یسمون, شہید ہو گئے پھر بھی غم نہیں. بالکل ایک ٹوٹل ڈفرنٹ اسٹائل آف تھنکنگ ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے, اور اصل یہ ہے استقامت. ہم جس دن گر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں نا, یا جس دن ہم نے گیو اپ کر دیا ہوتا ہے نا, نہیں بس نو مور, آئی کینٹ, پریگنینسی ہو گئی, آئی کینٹ, پاکستان جانے لگے, آئی کینٹ, مہمان آ گئے, آئی کینٹ, آئی کینٹ, آئی کینٹ, اللہ کہتے ہیں سیکھو ان سے. یہ ساری استقامت کے ذمن میں آیتیں آ رہی ہیں. سورج چاند ستارے استقامت پہ ہیں. کتنے سالوں سے اللہ کو کم مان رہے, تھکے رکے. کبھی آپ نے سنا ہوگا, آپ دیکھیں 10-10 سال کیلنڈر بھی لوگوں نے بنا دیا, کیا سے 10 سال بعد سن رائز کتنے بجے ہوگا, چاند کتنے بجے آئے گا, کب گرہن ہوگا. ان کے جوتشیوں نے یہ سارے کیلنڈر لگا کے بیٹھے ہوتے تھے وہ لوگ. کبھی 19 سے 20 کا فرق نہیں آتا, گرمی ہو سردی ہو. میں نے تو جتنا یہاں کی ٹرانسپورٹ سے سیکھا وقت ہوا ہے نا, ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا چل پڑے. اور شاید اکثر بسیں ٹرینیں جب پہلے سٹاپ سے چلتی ہیں تو ہوتا ہی نہیں, اس میں چل پڑتے, چلتے جاتے ہیں نا, کام ٹھیک کرتے ہیں. آپ دیکھیں بعد میں بس بھر چکی ہوتی ہے. ایک ٹرپ پوری بس خالی میں ایک بندے کو لے کے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہائے صرف ایک میرے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اگلے ہی ٹرپ میں وہ پوری بس بھری ہوگی, سیٹل کیا ہوا سارا معاملہ. لا یسمون, یہ ہے ثم استقاموا, انتھک محنت. جس دن آپ یہاں آ کے فوکس نہ کر پائے نا کہ میں سکھ بہت ہوں, میں فوکس نہیں کر پاؤں گی. میں کہتی ہوں صرف اسے اپنا پلو اور چادر لے کے آ کے نا وہ پیچھے جا کے لیٹ جائے اور کہہ کے آئیں گھر سے, اللہ آج سبق سننے نہیں جا رہی, آج ڈبل پے لینے جا رہی ہوں, آج اس لیے جا رہی ہوں کہ فرشتے بھی دیکھ لے کہ میں بھی نہیں تھکتی, میرے لیے بھی ممکن ہے, اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہمیں, یقین کریں. یہ روکتا ہے تو یہ نفس کا بت روکتا ہے, میں خود کو روکتی ہوں. طلب بندے کو لے کے آتی ہے, جگہ نہیں لے کے آتی. ٹرینیں بسیں ویگنیں یہ سورسز ہیں, یہ مینز ہیں, یہ بچے ہمیں کبھی نہیں روک سکتے اللہ کے راستوں سے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں. صرف ہم رکتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ان کے لاڈ دیکھتے ہیں, یہاں یہ محفوظ ہیں, یہاں یہ غیر محفوظ ہیں, یا ان کو گرمی لگ جائے گی, یہاں ان کو سردی لگ جائے گی, یا ان کو جراثیم لگ جائیں گے. تم کہاں سے پالنے والے ان بچوں کو؟ وہ ہے ذات جس نے اتنا کائنات کا نظام چلا دیا, تم اس کو ازما کے تو دیکھو. میں نے کسی سے کہا ایک موقع ایسا تھا کہ بالکل ایک انیوژل بات ہوئی, تو میں نے کہا آپ نے اللہ کو پہچانا؟ تو کہنے لگی میں تو اللہ پہلے سے پہچان چکی ہوں. اور حقیقت ہے جو بندہ زندگی میں اللہ کی قدرتوں سے دیکھے گا اس کو کوئی چیز امپاسبل نہیں لگے گی. وہ کہے گا میں نے تو اپنے رب کو بہت دفعہ پہچانا. ہمارا تو اپنا وجود اس دنیا میں اللہ کا تعارف ہے. یہ اس چھوٹے سے 5-6 فٹ کے انسان کی طاقت ہے 40-50-60 سال دنیا میں جیے. آپ سوچیں کہاں بڑی بڑی بلڈنگز جو ہوتی ہیں وہ 50-60 سال میں گرنے والی ہوتی ہیں, انسان کیسے جمع رہتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِيَةً, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی تو ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ جھکی ہوئی ہے, یعنی خاشیتن کسی وقت خشک بنجر ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی, تو اہتزت وربت, یہ دونوں تیز ہیں مؤنث کی ہیں, اہتزت تو جھومنے لگتی ہے, وربت تر کھلتی ہے. اہتزت کیا لفظ ہے بھلا, کہاں ہے یہ لفظ, کوئی گیس کرے, روٹ بتائیں اس کا. جی جی آپ بتائیں. شاباش, نہ اس میں تے لفظ کی ہے نہ پہلی تے, اختزت کے بعد تا جو یہ بھی روٹ کی نہیں ہے, اور آخری تا تو مؤنث کی ہے. حزی الیک, جو لفظ ہے سورت مریم, ہلاؤ اس کو اپنی طرف, جھولنا. اور ربط یہ کیا, اس میں تا کیا ہے مؤنث کی, تو اصل لفظ کیا پیچھے ہوا, کھلتی ہے, جو بناتا ہے اس کے اندر فریش اپ ہو جاتی ہے, یعنی زمین کیسے مردہ ہوتی ہے. خاشیا کا لفظ کر کے کیا بتایا, خشک ہوتی ہے, کیونکہ جب چوری موری کھیتی آپ دیکھتے ہیں تو واقعی بڑی خوشبو والی لگتی ہے, چونکہ بھی کوئی اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی, اشارہ ہے مردہ زمین کی طرف، جب اس میں دانا نہیں، جب اس میں بیج نہیں، جب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا وقت آتا ہے کہ ربت پھولنے لگتی ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے وہی جگہیں جہاں برف کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اگر آپ واقعی واک کرتے ہیں، کہاں سے یہ پھول آ رہے ہیں زمین میں، یہ پتے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کومپلے کہاں سے پھوٹ رہی ہیں، کہاں بنجر ایسے سفید بزرگی چھائی ہوئی تھی، اور آپ آہستہ آہستہ ایسے لگتا ہے جو بن آ رہا ہے، ان الذی یحیاھا لمحی الموتا، بے شک وہ قادر مطلق جس نے زندہ کر دیا ہے زمین کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جس طرح آج کھیتیاں اٹھتی ہیں اسی طرح سے مردے بھی اٹھیں گے، اسی جگہ سے یہاں سے اٹھیں گے لوگ. اختصا کہتے ہیں خوشی سے حرکت کرنا، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں جھومنا، جھومنے لگتی ہے. جب کھیتیوں میں ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ پودے ادھر کے ادھر جاتے ہیں، ادھر کے ادھر جاتے ہیں، یوں کھلتے ہیں کہ جیسے ان کو بڑی کو خوشی ہے. چھوٹے بچے نہیں جیسے اچھلتے کودتے ہیں، اس طرح سے زمین اچھلتی کودتی ہے. اور ربت کہتے ہیں پھولنے کو، پھلنے کو، بڑھنا، نشو و نما پانا، بہت بڑا ہونا. لیکن اتنی قدرتوں کے باوجود اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، ٹیڑھا پن کر دیتے ہیں، الحاد کر دیتے ہیں. ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے روگنی کرے اور اس میں ایسی چیز کی آمیزش کر دے جو اس میں نہیں ہے. اسی طرح یلحدون کا ایک معنی اعتراض کرنا بھی ہے، یعنی وہ یوتریزون یا تریزون، اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کر کے، وہ اللہ کی آیتوں کو بالکل بدلتے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے کھل کے انکار کر دیتے ہیں، کچھ کھل کے نہیں کر سکتے نا، تو وہ الحاد کے ذریعے انکار کرتے ہیں. مثلا کچھ لوگوں کے اندر اس قسم کی اخلاقی جرات موجود ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے یہ چیز بہت اچھی ہے، میں نہیں کر سکتی، میرے حالات اس کے کا مجھے اختیار نہیں دیتے، وٹ ایور. ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں نا وہ الحاد کے طریقے پہ اس چیز کو چھوڑتے ہیں، نہیں 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 اس میں یہ کمی، اس میں وہ کمی، یہ سمجھ نہیں آتی، یہ اردو سمجھ نہیں آتی، یہ انگلش سمجھ نہیں آتی، یہ ترجمہ یاد نہیں ہوتا. تو لہذا یہاں یلحدون کہہ کر ملحد کی سزا بتا دی، کیسے لوگ کون سے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں اضافے کرتے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ اللہ کی کتاب کو سنتے پڑھتے پڑھاتے ہم کوئی اپنی خواہش سے اس میں رنگ نہ ڈال دیں، کیونکہ ملحد ہونا ایک تو دوسری طرح سے ہے نا، بڑے لیول پہ، لیکن جب بھی کوئی بندہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے نا، اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے الحاد کی. مثلا کسی ایک پہ غصہ آیا، سارا سبق اس کے خلاف کر دیا اور ساری وہ آیتوں کے معنی جب وہ ہر چیز کو گھما پھرا کے اس مضمون پہ لے آئے. کسی ایک مسلک کے اوپر غصہ آیا، ساری بات اس کے خلاف کر دی، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ کی کتاب بالکل پیور اور آرگینک فارم میں جب ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا، تو فائدہ دیتی ہے. لڑنا ہے تو میدان جہاد میں جائیے، کسی کے خلاف آپ نے اپنا جوش اور غصہ دینا، جائیے میدان جنگ میں، لڑیے مریے جو مرضی کیجیے. اللہ کی کتاب سامنے کھول کر دل کے ذاتی غصے، گرجس، ایک کی بات دوسرے کے خلاف، دوسرے کی تیسرے کے خلاف کر دی جائے، یہ درست نہیں ہوتی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الحاد والی بات پہ، کہتے ہیں کہ اس کی روح سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کلام میں تحریف مانوی بھی کرتے ہیں اور تلبیس، یعنی اس میں حق اور باطل کو ملا دینے سے بھی کرتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو مختلف معنی پہنا دیتے ہیں. کس طریقے سے؟ اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے، اپنی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک طرف چلتے ہیں. آپ کہتا نا کہ لحد قبر کو بھی کہتے ہیں، قبر جو سائڈ پہ ہوتی ہے نا، الحاد لحد، کیونکہ مائل ہو جاتا ہے نا ایک سائڈ کی طرف، اس کے اندر جھک جاتی ہے. تو کبھی بھی قرآن کو کوئی سیکھے یا سکھائے تو دعا کرے کہ اس کو میں اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کے کلام کی روشنی میں بتاؤں، جو آپ نے اسے مانی لیے وہی میں اسے لے لوں، ورنہ اس سے تو بالکل بات ہی بدل جائے گی. اور میرے مطالعے میں ایسی چیزیں رہتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بالکل اپنے نظریات کو ثابت کرتے ہیں. جن آیتوں کو پڑھاتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ دیکھیں یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے، دوسرا نہ نکال لیجیے گا، وہ انہی آیتوں پہ وہ دوسرا معنی اتنا لمبا نکال دیتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہوگا اس کی تفسیر وہ کہتا ہوگا بڑی دور کی کوڑی لے کے آئے. تو دور کی کوڑیاں لانے والے قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں. لکھ لیں گے بات، دور کی کوڑی کبھی نہ لیں قرآن والے سے، قریب کی لیں، سنت کے قریب کی، دلیل کی بات لائیں. اگر آپ فلسفے کی روشنی میں اور ایسے نظریاتی باتوں کی روشنی میں لے جائیں گے تو بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت زندیقوں کے لیے ہیں، جو الحاد کرتے ہیں، بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر وہ اسلام والے نہیں ہوتے. بہرحال اس پہ بات ہو سکتی ہے لمبی، لیکن ہمیں اپنے ہی حد تک رہنا چاہیے کہ جب بھی اس کو سیکھیں اور سکھائیں چینج نہ کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، قرآن کی کئی آیتوں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پیش کرتے ہیں، ایسے ہی بچوں کو ڈرانے کے لیے، دیکھو اللہ مارے گا، حالانکہ وہ آیت بالکل اس موضوع سے مطابقت ہی نہیں رکھتی. تو ایسی چیزوں سے انسان کیئر کرے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. دنیا والوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو ان سے خوش ہوں گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپے ہوئے. افمن یلقا فی النار خیر، کیا جو آگ میں پھینکا جائے گا وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو امن اور سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا. بس جواب سوچنے والے پہ چھوڑ دیا. ہم خود کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہے جو امن میں آئے گا، کہ آگ کے اندر رہنے والا یا آگ کی زندگی بسر کرنے والا کبھی خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو بتایا کیا کہ ملحدین جو ہے وہ آگ میں جائیں گے. یہاں افمئی یلقا سے ملحد یا ملحد جو الحاد کرتے ہیں وہ مراد ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا. جیسے خراب چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکریوں میں پھینکتے ہیں نا، یا کچھ دن کاغذ جمع ہوتے رہے پھر آخر میں آگ لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا جو ایسے کاموں کو لے کے کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہالت اتنی ہے کہ لوگ دین کے نام پہ جو مرضی چیز لوگوں کو پیش کر دیں، لوگ لے کے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں. کیا بلا ان کو نہیں پتا، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو لہٰذا بہت سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ کتاب کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. نان مسلم تو کرتے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں، ایسے تمام قرآن کے نسخے جو ہیں دنیا میں اگر پھیلائے جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان کو نکلوا کے پھینکوا دے گا. پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. ان کو نکلوا کے ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی آگ میں ڈالے گا. لیکن جو لوگ کتاب کو سیدھا سادہ لیتے ہیں، بالکل سیدھی سادھی تفسیر کیا کریں قرآن کی، جس کی دلیل مل جائے آپ کو، نہیں ملتی چھوڑ دیں، چاہے لوگوں کو کتنا اس سے مزہ آئے، کتنی اس سے واہ واہ ہو، کوئی ضرورت نہیں اس کو لینے کی. پھر اس کے بعد کا اے معلوم آشی تم، اب جو تمہاری مرضی تم وہ کر لو. انجام بتا دیا، حال بتا دیا، حلیہ بتا دیا، اب اگر تم جانو تمہاری مرضی. انہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی بھی نہیں. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا. وہ کون تھے؟ آج بھی ہے کوئی کہ جن کے پاس کتاب آئی اور وہ انکار کریں؟ کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس حجتیں تمام ہوتی ہیں لیکن مان کے نہیں دیتے، سن کے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے دعوت، یہ دوسروں کے لیے، یہ تو فلاں مسلک کے لیے، یہ فلاں جماعت کے لیے. ہم بھی یہ کرتے ہیں. بعض لوگوں سے آپ کہیں نا کہ آپ کلاس میں ہو، کہتے ہیں ہاں ہماری بھی کلاسیں ہوتی ہیں. تو ہماری تمہاری کیا تھا؟ نہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کام ہوتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا دل چاہے پڑھ لو، جس کا دل چاہے چھوڑ دو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ہاں یہ کتاب بڑی پیاری ہے. کیسی ہے؟ بڑی پیاری آیت ہے یہ قرآن کی، یعنی عزت اور کتاب کی خوبی کے معاملے میں. کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے. پیچھے سے اور آگے سے کیسے آ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نفس سلم کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ آپ کے دل میں اس طرح کی باتیں القا کر جاتا ہے کہ ہمارے بتوں کو برا کہو، تو یہ ان کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں، کہا نہیں، آگے پیچھے اس کے قریب تو ایسے بجلی کے تار لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ادھر جرت نہیں کر سکتا. آگے اور پیچھے سے مراد کیا ہے؟ کہ نہ اس میں کوئی زیادتی کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے. دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ نہ ماضی میں کسی نے ایسا کیا اور نہ کوئی مستقبل میں کرے گا، جیسے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کر سکو اور تم بالکل نہیں کر سکو گے، یعنی اس کتاب میں کوئی دوسری چیز ڈل ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، اسلام اپنے اندر ذرا سی بھی پیورٹی کو برداشت نہیں کرتا، اس کے برعکس کفر اپنے اندر بہت سارا اسلام لاتا، حق اور باطل کے سینس میں اگر ہم سمجھیں۔ یہ پانی کا صاف گلاس ہے نا، اب آپ اس کے اندر صرف ایک ڈراپ کیچڑ والے پانی کا ڈال دیں یا گندگی کا ڈال دیں، یہ سارا خراب ہو جائے گا نا۔ لیکن آپ اس کی جگہ پہ ایک گلاس میں گٹر کا پانی لے آدھا، آپ اس میں سے آدھا صاف پانی ڈال دیں، وہ آرام سے لے لے گا۔ قرآن کے اندر ایک بھی باطل نظریہ نہیں چل سکتا۔ بعض لوگ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں اچھا جی فلاں قرآن فلاں کتاب میں، کوئی بات نہیں، اگر کوئی غلط بات ہے تو ٹھیک بھی تو ہوگی نا، وہ تو ہوگی، تبھی تو آپ اس کو قرآن کہیں گے، تبھی تو آپ اس کو کتاب کہہ رہے، پھر آپ اس کو بائبل کیوں نہ کہہ دیں، پھر آپ اس کو کوئی غیر مسلموں کا فکشن کیوں نہ کہہ دیں۔ تو جب کتاب کے اندر کسی نے کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کے پیچھے کر دیا، کیونکہ تنزیل من حکیم من حمید، یہ حکمتوں والے تعریف کیے ہوئے مالک کی طرف سے، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، یہ ایک مضبوط قلعہ جس کے چاروں طرف مضبوط باقی بھی ہے، کوئی نظریہ کوئی عزم اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ کفار نے جتنی بار کوششیں کی منہ کی کھائی، آج بھی مسلمانوں کے اپنے ہی بگڑے ہوئے فرقوں نے جب کوششیں کی ان کتابوں کو بدلے، بدل نہیں سکے۔ آج بھی ایک ایسا فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اصل پارے جو تھے 40 تھے، یہ 30 جو ہے نامکمل ہے، کوئی کہتا ہے 10 سپارے بکری کھا گئی، نہ جانے کہاں کھا گئی، کیسے کھا گئی، کئی ابھی کسی مہدی کے انتظار میں کہ وہ آئیں گے اور باقی سپارے لائیں گے پھر ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ نے ان کے وہ پول بھی کھول کے رکھ دیے کہ یہ جو یلحدون، پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، کھلے عام نہیں چھپا چھپا کے کرتے ہیں، ان کو صاف سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کتاب میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ کل بھی پاک تھی یہ آج بھی پاک ہے۔ عموماً دیکھیے چیزیں جب نئی ہوتی ہیں نا تو بہت پیور ہوتی ہیں، کلین ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اس میں خرافات شامل ہوتی ہیں، یا کوئی کتاب ہے تو گندی ہونی شروع ہوتی ہے، جگہ ہے تو وہ میسی ہونی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ کتاب اتنی کلین ہے کہ ایک نقطہ ایک زیر اور ایک زبر بھی اپنے اندر برداشت نہیں کرتی، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کتاب کی قدر کریں، کبھی بھی اس کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی کو کوئی ایسی بات بتانی ہے تو الگ اس کے لیے کام کیے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ 7 سال کے بچے سے 60 سال کا بزرگ بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے، کیسے سمجھ آتی ہے، ہر بندے کو اپنے حساب سے اپنی دکھتی ہے۔ تو اگلے پچھلے ادوار حالات واقعات سے بالکل مبرر ہے۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں، 10 سال پہلے آپ نے اگر یہ آیتیں پڑھی تھی کسی سے، آپ کو بالکل نہیں لگے گا میں نے کوئی 10 سال پرانی فلم دیکھنی شروع کر دی یا 10 سال پرانا کوئی ناول پڑھ رہی ہوں۔ بعض دفعہ اولڈ فکشن جب آپ پڑھتے ہیں تو لینگویج ہی اتنا بیریئر بنتا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جو انگلش پڑھتے ہیں وہ شیکسپیئر کے ناول نہیں پڑھ سکتے، اس وقت بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اردو پڑھنے والے اقبال کی غالب کی نہیں شاعری سمجھ سکتے، لیکن یہ کتاب پچھلے سے اگلے دور میں ہر دور میں بالکل ویسی جیسے کہ یہ پہلے دن تھی۔ پھر کیوں نہیں مانتے لوگ؟ اس کی وجہ تکبر ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن سے جڑتے نہیں، ٹوٹتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کسی بھی تعصب کی بنیاد پہ اس کو نہ مانیں نہ سنیں، یہ ہماری مرضی ہے، لیکن دل ان کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام سچ ہے۔ سورہ ہجر میں تو ہم نے پڑھ بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ، اے نبی، اے پیارے نبی، کوئی بات نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کچھ کہا گیا دوسرے پیغمبروں کو آپ سے پہلے۔ تسلیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جب بھی کوئی سورت اپنے آخر کی طرف آتی ہے نا تو اس میں اللہ کے نبیوں کو تسلیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ مکی سورتوں کا یہ انداز آپ دیکھیں گے۔ آغاز میں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، تنزیل الفلاں، ہماری طرف سے نازل ہوا، اور آخر میں تسلیاں کہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، پچھلوں نے بھی یہی کہا، کسی نے ساحر کا، کسی نے مجنو کا، کذاب کا، فنیٹک کہا، آج کے دور میں اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ لیں، ٹیررسٹ کہہ لیں، نئی بڑی بات، کوئی بات نہیں، آپ سنیں اور اتف باللتی ہی احسن، برے بات کو بھلے سے بدلتے جاؤ. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا اور سخت عذاب بھی دینے والا. کس کو عذاب دے گا؟ یہ باتیں کرنے والوں کو، الحاد کرنے والوں کو. مغفرت کس کی ہوگی؟ جو اللہ کے نبی تھے اور کی بات کو لے کے آگے چل پڑے. باقی اور ان کے اعتراضات ہیں تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر ہم نے کیا ہوتا اس قرآن کو آجمیجن، عجمی زبان میں. چلو ان کے اعتراض بڑے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے کہ اس قرآن کو عربی کی بجائے انگلش میں نازل کر دیتے، نوشک میں کر دیتے، اردو میں لکھ دیتے، تو پھر کیا یہ کرتے خوش ہوتے؟ نہیں. لقالو لو لفصلت آیاتہ، تو پھر کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کر دی گئیں اس کی آیتیں. اصل جو کلام ہے نا وہ اس طرح سے کہ ایو کتاب عجمی ورسول عربی، یہ ہے اس کی ترتیب. کہ اگر یہ قرآن جو عربوں پہ نازل ہو رہا تھا اگر عجمی میں نازل ہوتا، امیجن کریں اللہ کے نبی غار حرا سے آتے اور لوگوں کو آ کے کہتے ریڈ ود دا نیم آف گاڈ، تو کہتے یہ کیا ہو گیا ان کو. لو لفصلت آیاتہ، پہلے انگلش پڑھائیں سمجھائیں پھر سمجھیں گے. سمجھ نہ آتی. عجمیوں و عربیوں، کیا چھمبا ہے کہ کتاب عجمی میں آ گئی بات عربی کی. آج کئی مسلمان جو رونا روتے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں آتی تھی وہ عربی کی باتیں. اللہ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ کہ عربوں کے پاس کتاب عربی میں آئی، اور آج اللہ نے اس کتاب کے ترجمے کروا کے اردو والوں کو، انگلش والوں کو، ساری دنیا کی زبانوں والوں کو یہ تحفہ دے دیا کہ تم اس کو سمجھو، پھر بھی نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو. کل ہو للذین آمنوا، یہ ہے ہی خالص ایمان والوں کے لیے، یہ ہر ایک کے نصیب میں ہوتی نہیں ہے. سب کا نصیب اتنا اونچا ہے ہی نہیں کہ ان کو یہ کتاب سمجھ آ جائے. ایک دفعہ ایمان کے ساتھ جو اس کتاب کو لے گا تو یہ کتاب اس کے لیے ہدم و شفا، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، سراسر ہدایت اور پیغام شفا ہے. دل کی بیماریاں، تعصب کی بیماریاں، منافقت کی بیماریاں، حب دنیا کی بیماریاں، ان سب کو یہ کتاب دور کر دیتی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو ایسا راستہ بتاتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، یہ ہے ہدایت. اور شفا کیسے؟ باطنی اور ظاہری امراض کا علاج. کفر اور شرک نکلتے اس کتاب کو پڑھ کے، کبر اور حسد ختم ہوتا، حرص اور طمع ختم ہوتی ہے. بس یہ ہے شفان ساری ظاہری بیماریاں. سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے نا، شفاء لما فی الصدور، ان چیزوں سے شفا جو ان کے سینوں کو بیماریاں لگ چکی ہیں. لیکن والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، لیکن وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے. دوبارہ یہ لفظ آئے صورت میں وقر، سمم کے معنوں میں، سمم بکمن. جن کا اس کتاب کی باتوں پہ ایمان نہیں ہے نا، ان کے لیے یہ کتاب بوجھ بن جاتی ہے، بہرا پن، بوجھ پڑتا ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ پہلو تہی کرتے ہیں. وہ عالم امن، اور وہ ان پر ہر حال میں مشتبہ رہتا ہے، شک ان کے دل کے دور ہوتے ہی نہیں ہے. دیکھیے استقامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بندے کے دل کا شک دور ہو جاتا ہے، وہ اس کتاب کے بارے میں ٹھک جاتا ہے، یہی زندگی کا راستہ ہے. اور دوسرے وہ شکوں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں اس کتاب سے فائدہ ہوگا کہ نہیں، میں کچھ اور نہ کر لوں، میں کچھ اور کورس نہ کر لوں، میں لینگویج کورس نہ کر لوں، وہ نہ کر لوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائک ینادون من مکان بعید، انہیں گویا کے بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے. اتنی مشکل لگتی ہے ان کو کتاب کی یہ دعوت، ایسے لگتا ہے کوئی دور سے بلایا جا رہا ہے. یہ جو بات ہے نا اولائک ینادون من مکان بعید، یہ ایک تمثیل ہے، مثال ہے. جو آدمی کلام کو سمجھتا ہو، عرب اس کے لیے کہا کرتے تھے انت تسمع من قریب، یعنی تم تو قریب سے سن رہے ہو. جیسے کوئی بات سمجھا کے میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے کس کو سمجھ آئی، تو جو ہاتھ کھڑا کریں تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ انتی تنادی من قریب، کہ تم نے تو بہت جلدی سمجھ لی یہ بات. قریب سے مراد جلدی ہے یہاں. اور جو بندہ کلام کو نہیں سمجھتا تھا تو کہا کرتے تھے انت تنادا من بعید، کیا ہو گیا تمہیں دور سے آوازیں دی جا رہی ہیں، یعنی تمہیں یہ کتاب اتنی اپنے مائنڈ کی رینج سے بیونڈ دکھتی ہے، تمہارے سٹینڈرڈ سے اتنی کم ہے یہ کتاب کہ تمہارا مینٹل لیول ہی نہیں اس سے ملتا، تمہاری ویو لینتھ ہی نہیں اس سے ملتی، کیا ہو گیا تمہیں؟ تا تعجب کرتے ہو، حیرت کرتے ہو، کا اصل بات یہ ہے کہ تمہارے کانوں میں بوجھ ہے۔ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن، بھئی آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نہیں، وہ مجھے آپ کی کلاس کی وہ جو تین چار لفظ آپ بیچ میں بولتے ہیں نا وہ سمجھ نہیں آتے، تو جو ہزاروں بولتے ہیں وہ آتے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات ہے یار، جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ چھوٹی سی بات کو بہانہ بنا کے کہتا ہے مجھے نہیں پڑھنا، میرا دل نہیں لگتا، مجھے وہاں نیند آتی ہے، مجھے مشکل لگتا ہے۔ اصل بات پتا کیا ہے؟ خواہشوں کی نیند آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوسری زبان جو نہ آپ کے باپ دادا نے سیکھی نہ آپ کے بڑوں نے سیکھی، وہ آپ سیکھ لیتے ہیں کہ چار پیسے کمانے کے لیے۔ اسی سے دیکھ لیں کہ کس کے دل میں کس کی اہمیت ہے۔ جس کو پیسہ چاہیے نا وہ کسی ملک میں آئے گا، سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھے گا کہ تاکہ مجھے چار پیسے ملے۔ اور آپ دیکھ لیں 98% لوگ کسی ملک میں جاتے ہیں، وہ عورت ہے کہ مرد ہے، بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، وہ پہلے وہاں کی لینگویج سیکھتا ہے۔ اور جس نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے وہ کہتا ہے جو وقت میں نے زبان سیکھنے میں لگانا ہے میں اپنی زبان والوں کو ڈھونڈ کے فائدہ دے دوں، میں اپنی زبان سیکھوں گا، میرا فائدہ، ہو سکتا ہے زبان سیکھوں میرے جانے کا وقت قریب آ جائے، تو میں اس حجت کو کیوں نہ اپنے لیے لوں اور میں اس کو سیکھوں، میں اس سے لوگوں کو فائدہ دوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ انگلش نہیں آتی، اور میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ کتنے جن کو اردو آتی ہے لیکن ان کے پاس پیغام نہیں ہے، چلو ہم ان کو پیغام دے دیں۔ تو کسی بندے کو پرکھنا نا کہ وہ منی لونگ ہے، اس کو مال چاہیے یا اس کو نیکیاں چاہیے، تو یہاں سے پرکھ لیجئے کہ اس کا کسی جگہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ مکہ والوں نے اصل میں ماننا کوئی نہیں تھا، عربی میں آیا تو کہتے عربی میں کیوں آ گئے، کوئی خاص چیز آتی کوئی بڑی کتاب ہوتی، عجمی میں آتی تو کہتے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہو گیا۔ میں کہتی ہوں کون سی زبان میں پھر ہم پڑھیں گے؟ کسی نے کہا کہ آپ تو اردو سمجھتی ہیں، آپ کو تو عربی آ جاتی ہے، ہم انگلش اور نوش والے ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن، اللہ کہتے اندھے بنے رہتے ہو اس کتاب سے، شبے رہتے تمہارے، ابھی تک تمہارے دل کو یقین نہیں ہوا۔ ایک موقع پہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی تو اللہ کے نبی نے کہا عمر ابھی بھی تیرا دل نہیں صحیح ہوا، ابھی بھی تیرا شک نہیں دور ہوا۔ اب دیکھیں حضرت عمر جیسا بندہ جو اتنا جری تھا، ان کے لیے اللہ کے نبی یہ جملہ بولتے تھے۔ ایک موقع پہ جب آپ نے ایلا کیا تو حضرت عمر نے آپ کے جسم پہ نشان دیکھ کے کہا اللہ کے نبی آپ اگر نبی ہیں تو آپ کا یہ حال تو نہیں ہونا چاہیے، کیسرو کسرا کے تو نرم گدے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ آپ نے کہا عمر تجھے ابھی بھی شک نہیں گیا؟ تو یہی جملہ آپ نے کب بولا؟ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، سن 6 ہجری۔ کب کا عمر مسلمان ہوا ہوا؟ سن 6 ہجری پہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ عمر کیا ابھی بھی شک ہے؟ یہ اللہ کا نبی شک تو نہیں لیکن کوئی حالات سمجھ نہیں آ رہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے میری تو عقل سے اوپر ہے۔ کہا عمر صبر، عمر صبر۔ اور ابھی وہ سفر پورا نہیں ہوا، ان فتحنا لک فتحا مبینا اتری آئے تو حضرت عمر سمجھے کہ کیا حکمتیں تھیں اللہ کے نبی کے اس معاملے میں، کیا آپ کو مدینہ سے اٹھا کے لا کے خود کے مقام پہ رکھ دیا کئی دن، نہ کھانا نہ پینا نہ پانی۔ کہا عمر صبر، عمر صبر، کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ نہیں اللہ کے نبی شک تو کوئی نہیں ہے۔ ایک موقع پہ عمر تورات کا صفحہ پکڑ کے لے آئے، پڑھ رہے ہیں جوش سے پڑھ رہے ہیں۔ کہا عمر کیا ابھی بھی شک ہے؟ کہا اللہ کے نبی شک نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا ہی کلام دکھا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن، یہ ساری زندگی رہتی ہے انسان کے ساتھ۔ شیطان جب بندے کو ایک طرف سے مضبوط کر دیتا ہے تو وہ دوسری طرف ڈھیلا کرنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے وہ میرے ذہن میں آتے جیسے وہ یوں دیواریں نہیں ہوتی چوڑی پھر یوں پتلی، تو وہ جو پتلے پتلے حصے ہوتے ہیں نا، یہ وہ پتلے ہوتے ہیں جہاں پہ شیطان زور ڈالتا ہے۔ ہم اپنے اندر جہاں کمی کریں گے نا وہی شیطان کو پتا چلے گا، وہ آ کے ہمیں توڑنے کی کوشش کرے گا۔ کا اولائک ینادون من مکان بعید، قریب کی چیز بھی ان کو دور لگتی ہے، دور کی چیز کو روتا ہے انسان، قریب چیز کی قدر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے بعض خواتین اتنی بد قسمت ہوتی ہیں، شوہر جتنے لاڈ ان کے دیکھیں جتنی خاطر مدارت کریں وہ بیٹھی اپنے باپ کو روتی ہیں، بھائیوں کے لاڈ یاد کرتی ہیں۔ یہی کیفیت ہے، انسان اتنا بدبخت ہے جو نعمت پاس موجود ہے اس کو نہیں لیتا، نماز پاس ہے پرواہی نہیں، کعبہ کے پردے کو چھومنے کا شوق بڑا ہے، نبی کی سنتیں پاس ہیں، ان کی سیرت پاس ہے، اس کی کیئر ہی کوئی نہیں، اور جا کے روزے کی جالیوں کو چومنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بڑے موقع آئیں تو چھوٹے موقعوں کو اویل کریں، بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں چھوٹی کرنی شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس بڑے بڑی چیزیں آئیں تو میں اللہ کے راستے میں دوں، چھوٹی چھوٹی دینی شروع کر دیں، چیز جائے گی لیکن توفیق آ جائے گی۔ ایک نیکی پورے نیکیوں کے خاندان کو پاس لے آتی ہے۔
اور آپ ایک نیکی چھوڑتے ہیں پورا خاندان روٹ کے آپ سے چلا جاتا ہے. یہ تو غیب کے معاملے ہیں نا, اس لیے ہمیں دکھتا نہیں. پھر پارے کے بالکل آخر میں اللہ کے نبی کو موسیٰ کی بات دی. آپ ایک چیز فیل کر رہے ہیں, ان ساری صورتوں میں, سورت سجدہ سے لے کر 21 پارے سے, پوری صورت میں کہیں نہ کہیں آ کے اللہ تعالیٰ ایک دو آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا, بنی اسرائیل کا حوالہ دے دیتے ہیں اللہ کے نبی کو. یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا, تو میں نے آپ سے پہلے ہو سکتا ہے 3-4 سال کئی اور جگہ پڑھائے ہوں, تو کبھی کبھی میں آپ کو کہہ دوں. ہاں میرے وہ جو امریکہ میں جو ہماری کلاس تھی اس میں اسٹوڈینٹس یہ کہتے تھے, اچھا وہاں جب پاکستان میں کلاس ہوئی تو وہاں یہ لوگوں کے حالات تھے. تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک زندہ کتاب. اے نبی آپ غم نہ کریں, ہمیں پتہ ہے آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. انہوں نے ساری قدرتوں کو, ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی قدر نہیں کی, ساری چیزیں دیکھ کر بھی ان کو اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ملی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, موسیٰ کو بھی تو اسی طرح دی گئی تھی کتاب, آپ کو ملی تو موسیٰ کو بھی دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ, پھر اس میں بھی بہت اختلاف کیا گیا. اختلاف لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے. موسیٰ جو سب سے بڑے پیارے بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر حامل تورات تھے, ان پر بھی لوگوں نے تنقید کے دروازے کھول دیے, اختلافات کے دروازے کھل گئے, شک اور قلق اور اضطراب سے دو چار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمت دی تھی موسیٰ کے ذریعے, انہوں نے اس نعمت کو لینے کی بجائے موسیٰ پہ شک کیا کہ موسیٰ کہیں تو خود ہی تور پہ بیٹھ کے تو نہیں لکھ کے لے آتا, ہمیں تو نہیں لگتا کہ تجھے یہ باتیں بتائی اور پڑھائی جاتی ہیں, لگتا ہے کہ یہ تیری اپنے ہی دل کی کوئی باتیں, تو من گھڑت باتیں کرتا ہے. تو کہا کہ لفی شک کے منہ مریب, وہ اس سے بہت زیادہ شک میں ہے اور مریب ریب سے ہے. کون سا شک؟ جو بندے کے سکون قلب کی دولت کو چھین لے اور انسان کو اضطراب میں مبتلا کر دے. کچھ ایسے شک ہوتے ہیں آپ کے دل میں آتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ہو کیئرس, نہیں تو نہ سے پھر جو بھی ہوگا. لیکن کچھ شک ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نیند ختم کر دیتے ہیں, چین ختم کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو کتاب دوسروں کو سکھ چین کی نیند سلاتی ہے, یہی کتاب ان کی راتوں کی نیند اڑائے ہوئی ہے. ان کو خوف آتا ہے اس کتاب سے کہ اگر اس کتاب کا کلچر عام ہو گیا تو ہم اپنے کام نہیں دکھا سکیں گے اور ہم لوگوں کو ان کی خواہشوں کے مطابق زندگی نہیں دے سکیں گے, لہٰذا ان کو بتا دیجئے. من عمل صالحا فلنفسه, جو نیک عمل کرتا ہے وہ تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. 100 باتوں کی ایک بات ہے, کوئی سمجھے نہ سمجھے کہنے والا سمجھ جائے. لوگ جھٹلائیں, لوگ بے نیازی برتیں, لوگ نا قدری کریں, ان کی مرضی. اگر تم نے کوئی کام کیا فلی نفسی, یعنی کہ لی, وفا کے بعد جو لیے نا اس کو ہائی لائٹ کر لیں, لی فور کے لیے, ان کے لیے, کیونکہ الا اگینسٹ کے لیے آتا ہے, اپوزٹ کے لیے آتا ہے. اگر یہ ہوتا نا فعلا نفسی تو مانی کہ کہ اس کا وبال ان کے اوپر پڑے گا. فلی نفسی ان کے لیے. آگے آپ دیکھیں ومن اسا, اور جو برائی کرتا ہے تو فعلیہا, تو اس کا وبال ان کے اپنے اوپر. یہاں الا آ گیا نا, یہ نہیں کہا کہ ومن اسا فلیہا. پیچھے یہ بات بہت دفعہ ہوئی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں بھی ہوئی تھی, لی اور الا کا فرق. تو کیا بتا چلا کہ جو لے لے گا وہ پا لے گا. من جدہ وجدہ, اور جو تعصبات میں پڑ گیا, جو شک اور شبوں میں پڑ گیا, کوئی بندہ اس کی قبر میں نہیں ہوگا اس کے پاس جس وقت اللہ کی ذات کی طرف سے بلاوا آ جائے گا. اس وقت یہی کتاب ہے جو مؤنث اور مہربان بنے گی. آپ دیکھیے جب بھی انسان کسی دنیاوی معاملے کو درست کرنے کے لیے اس کتاب سے منہ پھیرے تو یہ سوچ لے کہ بس مجھے یہ بتا دو اے نفس کہ جب تمہاری جان نکل رہی ہوگی اس وقت تمہارے پاس تمہارا خاندان آئے گا, تمہاری برادری آئے گی, تمہارے گھر, تمہارے بنگلے, تمہاری کوٹھیاں, تمہارے گروہ, تمہارے کنبے, تمہاری جماعتیں, تمہارے مسلک تمہارا ساتھ دیں گے. جب نہیں دیں گے تو وہ کرو جو تمہارے اپنے لیے. وما ربک بظلام للعبید, اور آپ کا رب ظلم کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں اپنے بندوں پہ, وہ تو ظالم بھی نہیں, ظلام کیسے ہوگا. پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, وما ربک بظلام للعبید, بالکل یہی پیچھے بھی گزری تھی ایک جگہ آیت کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے, اور اس کا ظلم کیا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو بھی برا بدلہ دے اور برے کرنے والوں کو بھی اچھا دے دے. نہ وہ اچھے والوں کو برا دیتا ہے تو نہ پھر برے والوں کو بھی اچھا دیتا ہے. تو یہاں پہ پارا پورا ہوتا ہے, لیکن اگلی آیتوں میں بالکل یہی مضمون ہے جو دوسرے پارے کے ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے.
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
آخری حصہ دیکھیں گے سورت کا, 25 پارے کا آغاز ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ ابھی لیسن تو رہتا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت آیات جو اب تک کی. کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ آج کی آیات میں میری بہت ہی خوبصورت اور فیورٹ آیت بھی ہے. کیا سیکھا قرآن کے حوالے سے اور سبحان اللہ کہ کس طرح صحابہ اکرام نے کتنی کوششوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششوں سے دین کو پھیلایا اور ہمیں کتنے آرام اور اطمینان سے جو دین ملا ہوا ہے ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں. جیسے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ان تکلیف اور اذیتیں دیتے تھے کہ آخر وہ وہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے اور پھر ان کو ان کے ساتھی ابن درنا نے بنا دی تھی. اپنا کام کرنا ہے ہر حال میں جی, اور حق کو کبھی کوئی دبا نہیں سکتا. جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا, قرآن کو سنیں گے تو اپنے جو رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا یا جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. باقی لوگ بھی لکھیں, اور پھر جو لوگ حق پہ جنگتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ان پر پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں؟ یو چوز فرینڈس سو میک اے چوائس ٹو بی ود دوز ہو آر بیسٹ ان سینگ. جی بالکل. اور ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہی ہمارے بعض دفعہ گول بنا دیتے ہیں. دینی دوست بنانے چاہیے. قرآن کی تفسیر وہ جو سنت کے قریب ہے. جی بالکل. باقی لوگ پھر جب تبلیغ کے حوالے سے دیکھا تو کال فیل اور عمل ایسے ہونے چاہیے جو دین کی طرف بلانے والے ہوں, لوگوں کو دین سے بھگانے والے نہیں ہونے چاہیے. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں سے اپنے عمل سے اپنے کریکٹر سے اس چیز کو ثابت کیا تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے. اینجلس آر ود دا موومنٹ آل دا ٹائم. بالکل. اور جب قرآن کی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں تب بھی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور بدی کا جواب ہمیشہ بدی سے نہیں دینا, نیکی سے دینے کی کوشش کرنی. اور پھر ہم نے اس حوالے سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کہ شیطان سے کیسے بچنا ہے, کہ جب وہ غصے کی طرف مائل کرے تو تعوذ پڑھ لینا چاہیے اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے. کل ود کائنڈنس. جی بالکل. اور دنیا میں بہت دل نہیں لگانا, آخرت کی فکر کرنی, اللہ کی بڑائی کو سمجھنا ہے. اور پھر ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو حق پہ ہوتے ہیں ان کو بہت سی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے, اور اللہ کے ذکر میں لگا رہنا چاہیے. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن فہمی کو اپنے اندر بھی اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں چلتا پھرتا مومن بنائے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر آگے ہم ٹارگٹ پر نظر ہونی چاہیے. جی اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. قرآن فہمی کی کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی, قرآن کا شوق اور لگن جب ہوگی تو وہ چیزیں ہمارے اندر عبادات کو پھر راسخ بھی کرتی ہیں اور ہمیں اپنے فرائض کا بھی احساس دلاتی ہیں, اپنے معاملات کو بھی بہتر بنانے کی توفیق دیتی ہیں. کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور بغیر سوچے سمجھے ہم چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم شیطان کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں, اپنی خواہش نفس کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں. اور جو نفس ہے وہ ہمیشہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ نفس کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے عمل کی یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں کثرت سے تعوذ بھی پڑھنا چاہیے. جی عربک نہیں آتی کوئی بات نہیں, لرن کرنا ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمیں جن ملکوں میں بھی جاتے ہیں, چاہے وہ ناروے ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو یا امریکہ ہو, جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان ملکوں کی ہم لوگ لینگویج سیکھتے ہیں نا. تو بالکل اسی طریقے سے جب قرآن کو سمجھنا ہے, اللہ کے راستے پہ چلنا ہے, تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی کو بھی سیکھنا ہے. اور یہ جب شوق اور لگن ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پھر اتنی مشکل نہیں لگے گی. جیسے اب ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو قرآن اب ہمیں سمجھنا بہت آسان نہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ جب ہم نے اس کو کھولا نہیں, اس کو یاد نہیں کیا, میننگز کو نہیں دیکھا تو بہت مشکل لگتا تھا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی لینگویج سیکھنے کی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, اللہ تعالی آسان کر دے گا. آپ لوگ کی 15 منٹ کی بریک ہے, انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر ہم آگے لیسن کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ کتاب الزکات کا بھی تھوڑا سا لیسن کر سکیں. تو آپ لوگ اٹھیں چلے پھریں, جن کی نماز کا ٹائم ہے وہ لوگ نماز پڑھیں, باقی فریش ہو کے واپس آ جائیں. جزاک اللہ خیر.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلات.
الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي،
حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
الآيات في الجمع والخلوات قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبل ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آگے کوئکلی ہم شروع کرتے ہیں سورہ فصلت میں آیت نمبر 47 ٹو 54 تک تفسیر اور انشاءاللہ پھر اینڈ پہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں گے اور پھر کتاب زکات میں صدقہ فطر کے مثال کو بھی دیکھیں گے. تو ریڈی ہو جائیں آپ لوگ, شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
آخری حصہ دیکھیں گے سورت کا, 25 پارے کا آغاز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 47, سورت حمیم سجدہ. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تدع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذنا كما منا من شهيد. اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے شگوفوں میں سے یا اپنے غلافوں میں سے اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ اور نہ بچہ جنتی ہے اس کے علم کے بغیر. اور جس روز وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک, کہیں گے ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس پر گواہی نہ دے گا. یہاں سے پارے کا آغاز ہے لیکن مضمون پچھلی آیتوں ہی کے ساتھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں اس کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرتوں کو جھٹلاتے ہیں. اتنی نشانیاں ہیں جو اس کا پتہ دیتی ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے. تو اب فوراً مضمون جو ہے وہ قیامت کی طرف لوٹا دیا گیا کہ دیکھو آج جتنے بھی بہانے کرتے ہو, جتنی حجتیں کرتے ہو, شوق سے کرو, جب قیامت آئے گی تو لگ پتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے یہ. الیہ یرد علم الساعۃ, دنیا میں بڑے بڑے علوم کی لوگ بات کرتے ہیں اور اپنا فن دکھاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ علم والا کون ہے. کہا اچھا سارے علوم, ساری سائنس, میتھ کے اور فلاں جیومیٹری کے حساب کتاب لگا کے یہ بتا دو کہ قیامت کب آئے گی, لیکن نہیں بتا سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اس وقت بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا تھا مل مسئول انہا بیعلم من السائل, کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں پتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے بتایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سورۃ نازیات آیت نمبر 44 میں آتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا, آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے کہ قیامت کب آنی ہے, کیا ہوگا, کیا وقت ہے, دن کیا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر باتیں آپ سنتے رہتے ہیں 2010 میں قیامت آ جائے گی, آئی تو کوئی نہیں. کبھی بھی ایسا نہ سوچئے کہ اخباروں کی خبریں یہ, پھر تو سارے ہی توبہ کر لیں گے اس سے پہلے. ہم بھی پھر موج مستی کرتے ہیں اور جب قیامت آئے گی اس سے پہلے تاکہ توبہ کر لیں گے. تو قیامت کا وقت اللہ نے اس لیے بھی چھپا کے رکھا ہے کہ ہر بندہ ہر لمحے اس کے لیے تیار رہے, کوئی یہ نہ سوچ لے کہ اچھا قیامت جب آئے گی تو اسے پہلے توبہ کر لوں گی. سورۃ الاعراف کی آیت 187 میں بھی آتا ہے, لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, نہیں ظاہر کرے گا اس کو مگر وہی اور اس کے وقت پہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے, اتنا اس کا علم دوسری چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے. سورۃ بقرہ آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھا تھا, ولا یحیطون بشیء من علمہ, کہ وہ اللہ کے علم سے احاطہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں بالکل اللہ تعالیٰ کے کامل اور محیط علم کا بیان ہے کہ کسی کو نہیں پتا, کسی نبی, کسی ولی, کسی پیغمبر کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. کوئی کسی کے دنیا میں آنے کا وقت تو جانتا نہیں ہے کہ بچہ کب ہوگا, نظریں لگی ہوتی ہیں لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی بچہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بیمار ہے, 10 سال سے بستر پہ ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا وقت کب آئے گا. اکثر جو مرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں, اب تو ٹھیک تھے, رات کو تو بات کی ہم سے, صبح کو تو ایسے تھے, ابھی تو یہ کھایا, ابھی تو یہ بولے اور بس باہر گئے اور جان چلی گئی. تو جس کو اپنی انفرادی قیامت کا وقت نہیں پتا, اس کو ساری دنیا کی قیامت کا کیا پتا چلے گا. دوسری چیز جہاں سمرات من اکمامی ہا ہے, تو اکمام شگوفوں کو کہتے ہیں, جیسے چھلکا ہوتا ہے نا درخت کے اوپر لگا ہوا کوئی بھی چیز. واحد جمع مذکر مونس سب کے لیے آتا ہے شگوفے, اس کو اردو میں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو بھی مادہ یہاں وما تحمل من انثی میں صرف عورت نہیں ہے, دوسری فیمیلز بھی ہیں, جیسے بکریاں, بلی, گائے, بھینس, جس کے جب بچہ ہونا ہے یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. لیکن ذرا سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب تم اپنے شریکوں کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کدھر ہے, وہ کہیں گے قالوا آذنا کا. یہ لفظ بھی بڑا ایک حسرت کا جملہ ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا. یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ کسی کو نمندہ کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھے اب ہم سے بار بار نہ پوچھے, ہم نے آپ کو پہلے ہی تو بتا دیا ہے اور ہماری بات تو کوئی مانے گا نہیں. تو اس طریقے سے لوگ اس وقت شرمندگی محسوس کریں گے کہ اللہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا, آواز لگا دی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہی نہیں دے سکتا کہ تیرے سوا کوئی موجود ہے کہ جس کو ہم تیرے سامنے پیش کریں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کی وہ پہلے سے عبادت کیا کرتے تھے, اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب بھاگ کر جانے کی کوئی صورت نہیں. ان آیات کو سنتے اور پڑھتے وقت ذرا لوگوں کو قبروں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا ہوا دیکھیں. دنیا میں بھاگنے کی صورتیں تھیں, بیمار ہو گئے فلاں قبر پہ چلے جاؤ, فلاں بزرگ سے مانگ لو, آج میدان محشر میں کھڑے, اس سے بڑی کیا مشکل ہے. اگر کوئی پیر فقیر روک سکتا تو قیامت کے ہنگاموں کو روک لے, قیامت میں پڑنے والی مشکلات کو کہ روک لے. چلو دنیا میں جاتے تھے مشکلات ٹلوانے, آج جاؤ اور کہو قیامت کی مشکل آگے ٹال دو. کہا نہیں, کوئی نہیں جائے گا, سب ادھر ادھر ہو گئے. آپ دیکھیے جب کسی کو اپنے کوئی کام کہا پھر اس کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ آئے, آپ فون کریں وہ فون نہ اٹھائے, آپ بات کرنا چاہیں وہ موقع نہ دے, کس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا. تو قیامت کے دن اگر کچھ ایسے بزرگ جنہوں نے اپنی طرف یہ باتیں رکھی بھی تھی کہ ہم تمہاری مدد کریں گے, سب بھاگ جائیں گے کیونکہ فیس نہیں کر سکیں گے. لیکن انسان کا حال کیا ہے, لا یسم الانسان من دعاء الخیر, نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعائیں کرنے سے. پیچھے لفظ گزرے یسمو کا, فرشتوں کی صفت دیکھی تھی ہم نے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, پھر اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے. یہ تو ہے ایک حالت کہ خیر کی دعائیں مانگنے میں تھکتا نہیں, خوب باتیں کرتا ہے, لمبی لمبی لسٹیں اللہ کو دکھاتا ہے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن وَلَئِن أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ, اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمت اپنی جناب سے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی, لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو کہتا ہے میں تو اسی کا مستحق تھا, آئی ڈیزرو اٹ, اِنَّ مَوْتِیتُ عَلَىٰ عِلْمِ. قارون نے کہا تھا, اس کا بھی رویہ کچھ اسی قسم کا, جب مشکل ہوتی ہے چیخیں نکل جاتی ہیں, ساری تسبیحیں کھلاتی ہیں, سارے جائے نماز کھلتے ہیں, قرآن کے وظیفوں کے وظیفے ہو رہے, مصیبت ٹل گئی, ایسا بیہیویئر کیا. یہ دیکھیں زبان سے کوئی کہے نہ کہے, حالات سے اور اپنے حلیے سے انسان خوشیوں کے موقع پہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے, ہاں علی یہ آج موقع میرے لیے آیا, یہ موقع روز نہیں آتے خوشیوں کے, آج دیکھیں گے نماز کا وقت ہوا تو پڑھ لیں گے, آج ہو سکا تو کریں گے, اور ایک مہینے کی چھٹی لکھ لیں, شادی آ رہی ہے شادی کے آگے پیچھے ملا کے ہم تو اویلیبل ہی نہیں ہے ایک پورا مہینہ. اس وقت پھر انسان اتنا خود کو پوچھنے والا ہوتا ہے, اصل لی جو ہے نا یہ کلچر ہے, میں میری ذات. آپ ایک چھوٹا سا اپنے لیے کرائیٹیریا نوٹ کر لیں قرآن کی آخری سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے, کہ اس وقت آپ کو اللہ کے دین کے تقاضے اپنی زندگی کے تقاضوں سے اوپر لگنے شروع ہوئے کہ نہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں, کل پتا چلے آپ ہے ہی نہیں, پتا چلا کہ آپ کے تو گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اور اب آپ نے اس کو لیا اور آپ چل پڑے. دیکھیے حالات واقعات اللہ کو پتا ہوتے ہیں ہر بندے کی, صرف بات سمجھنے کی کیفیت ہے. کم از کم اپنے دلوں میں اس دین کو اب ایک آخری کونے میں نہ رکھیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو نکال لیں گے, جب کچھ نہیں ہوگا تو اس کو کھولیں گے. پرائیورٹائز کریں. جب اللہ کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا اللہ کے دین کے ساتھ, تو اس وقت ہمارا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی فیصلہ ذاتی فیصلہ نہیں رہتا, بندہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے. ایک دم ڈیسائیڈ نہیں میں کر سکتی کہ میں اٹھ کے یہاں سے فوراً کل کہیں چلی جاؤں اور آپ سے کہہ دوں کہ سوری میرے پاس یہ کام نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمرجنسی سے محفوظ رکھے, آزمائشوں سے بچا کے رکھے, لیکن 10 دفعہ سوچیے اپنی ذاتی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے, پھر 11ویں دفعہ فیصلہ کریں. خوشیوں کے فیصلے, سیر کے فیصلے, گھومنے پھرنے جانے کے فیصلے. آپ تو کل تک یہ کرتے تھے نا, بچوں کی چھٹیاں ہوئی تو گھوم رہے ہیں, بچوں کی چھٹیاں ہوئی شادیوں میں جا رہے ہیں, چھٹیاں ہوئی تو پاکستان جا رہے ہیں. یہ عادت قرآن کی خدمت کرنے والوں کو سوٹ نہیں کرے گی. قرآن پڑھنے والے تو کر لے, ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا, اس لیے کہ ابھی وہ تو بےچارے انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں, ابھی ان کا تو ایمان اس درجے کا آیا ہی نہیں کہ وہ اس کا فرق نوٹ کر سکے کہ اللہ کا دین بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ میں رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں, اس کے لیے جدائیاں سہی جاتی ہیں. لیکن جو لوگ اس راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے کریکٹر میں یہ ایک بہت پلس پوائنٹ بن جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پریڈکٹیبل تھا. بعض دفعہ ہم اتنے انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھروسہ ہم پہ کر ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا خوشیوں کے وقت میں لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي, اس کو آپ نے اپنے اوپر لینا ہے. جب اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی برکت سے پریشانیوں سے نکالتا ہے, ڈپریشن سے نکالا, بیماریوں سے نکالا, نکالا کہ نہیں اس کتاب نے ہمیں, آپ محسوس کرتے ہیں اطمینان قلب, خوشیاں, سکون, خوشی. اللہ نے ہمیں نعمت دی تو جب کوئی خوشی آ جائے, هٰذَا لِي, بات بھی نہ کرو, میرا ذاتی معاملہ ہے, تمہیں میرے حالات نہیں پتا, تمہیں میری پوزیشن نہیں پتا. ایک دوسرا رویہ ایسے وقتوں میں ایسے نشکروں کا کیا آتا ہے, وما اظن الساعه قائمتا, جب اس کو تھوڑا سا ڈرایا جائے کہ دیکھو کیا بات کر رہے ہو, تو کہتا ہے میں نہیں سوچتا کہ قیامت آنی ہے, دیکھی جائے گی جب ہوگا. ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں, یہ ملاؤں کا مزاج ہے, ہر وقت قیامت قیامت کی باتیں کرتے ہیں, ڈراتے رہتے ہیں, خون خوش کرتے ہیں, ہمارے عیش و عشرت میں بھنگ ڈالتے ہیں, نہ ان کو خوش رہنا آتا ہے, نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں ڈراتے ہیں. چلو پھر اگر بال فرض قیامت آ بھی گئی, وَلَئِن رُجِّئْتُ إِلَى رَبِّي, اور اگر بال فرض محال, دل تو نہیں مان رہا لیکن اگر بال فرض میں آ بھی گیا, پلٹا دیا گیا اللہ کی طرف, اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى, تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس اکرام ہی اکرام ہوگا. یہ خوش فہمی ہو جاتی ہیں بندے کو اللہ کی طرف آ کے, میں نے جہنم میں جانا ہے, ہاؤ اٹ از پاسبل, میں, میرے لیے تو پتہ نہیں جنت کا کون سا محل تیار ہے, یہ وہ جہنمی, یہ تم جہنمی, یہ فلاں جہنمی. یہ سوچ بندے کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. یاد رکھیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیتا ہے نا, میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور میں تو اللہ کی ضرورت بن چکا ہوں اور اب میرے اوپر ہی تو ساری باتیں چلتی ہیں, میری زندگی میری زندگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم غور تو کرو, تم ہو کس کھیت کی مولی, تمہیں تو خود نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں کیا معاملہ ہو جائے گا کل. تم تو اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ پڑے ہوئے ہو, تو کیا آخرت کے لیے یہ خوش فہمیاں ہی رکھی ہیں تمہیں؟ تمہیں تمہارے قرآن نے, تمہارے دین نے یہ خوش فہمیاں دے دی کہ اب تم تو سب سے اچھے ہو گئے؟ دیکھیے ایک ٹون بدلنے لگتی ہے قرآن پڑھنے کے بعد. ہم نے ہمیں ایسے ہوتے ہیں, ہم سے خواب آتے ہیں, ہم اور یہ تم, خاص طور پہ جب خاندان والوں میں جا کے انسان بیٹھے تو یہ باتیں کرنا کہ شاید ساری بھلائیاں میرے لیے اور اب سارا وبال جو پڑھنا ہے تو وہ تم پہ پڑھنا ہے, یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یہ ان لی عندہ الحسنی کی دلیل ہے. خوش فہمیوں کی جنت میں جیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلے بھی گئے, جس رب نے یہاں اتنا کچھ دے دیا وہاں بھی دے دے گا, اور اللہ نے نوازتے اور نعمتیں تمہارے لیے رکھی. یہ دعویٰ کس کا تھا؟ وی آر چوزن پیپل, نحنو احباؤہ, جیوس کا تھا. کرتے تھے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ آنی ہے قیامت اور اللہ نے تو ہمارے لیے جنتیں تیار کی ہیں. کہا نہیں، جو ایسا دعویٰ کرے گا فَلَنُنَبِّيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم تو آگاہ کریں گے کافروں کو جو کرتوت انہوں نے کیے اس سے. فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور چکھائیں گے ان کو سخت عذاب، ہم ان کو سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے. کوئی اللہ تعالیٰ پریشر میں نہیں آتے، کوئی ایکسپیکٹ کر لے کوئی چیز پھر ہم کہتے ہیں اب اس کو کیا کہیں، یہ بیچارہ پہلے ہی اتنی لمبی امید لگا رہا ہے اب ہم اس کی امیدیں کیسے توڑیں. اللہ کہتے ہیں سوری، ہم آپ کی ان گیدڑ بھبکیوں میں نہیں آتے، ہم اپنے آپ کو آپ کے پریشر میں نہیں لاتے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو تکبر سے منہ موڑ لیتا، أعرض اعراض کرتا، اکھڑا اکھڑا پھرتا. اس کو اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کی بات، نمازیں، مسجد، حج، نماز، روزے سارے بھول جاتے ہیں، اس طرح چوڑا ہوتا ہے. أعرض کا لفظ پیچھے بھی ذکر کیا تھا، اعراض کرنا ہے، چوڑا ہونے کو بھی کہتے ہیں. جیسے سائڈ سے چہرہ دیکھے تو چوڑا لگتا ہے نا، یعنی رخ پھیرتا ہے. پھر نمازیں بھی گئیں، پھر دین بھی گیا، پھر ساری ذمہ داریاں دین کی وہ گئیں اور اعراض کرتا ہے. وَنَعَا بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کرتا ہے، یعنی اپنا رخ پھیرتا ہے، جو ذمہ داریاں تھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل اس چیز سے الگ کر لیتا ہے. جیسے پہلو بدل کے سونے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی نہیں خبر ہوتی، کبھی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کہ اللہ کے دین کا پھر حال کیا ہے، جو کام میں کر رہا تھا وہ کہاں ہو گیا، اس کا کیا بنا، جو لوگ مجھ پہ نظریں لگائے ہوئے تھے ان کا کیا بنا، جب یہ حال ہوتا ہے. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، ہاں پھر جب اللہ سے اعراض کرو تو کیا خوشیاں ملیں گی؟ اللہ سے رخ پھیرو گے تو کیا اللہ تمہاری طرف رحمت لے کے آئے گا؟ جب سزا ملتی ہے، انتقام ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ اس کی فطرت لوٹ آتی ہے. فضو دعا ان عرید، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. نعمت ملی، مگن ہو گیا، مست ہو گیا، اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، تکبر بڑھا، غفلت بڑھی، مصیبت آئی تو واپس اللہ کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر لمبی لمبی دعائیں. مبالغہ ہے یہاں عرید، اگر آپ اس کو بھی لینگویج کے رخ میں دیکھیں تو یہ لفظ جو دکھ رہا ہے معنی اس کے مختلف دکھ رہے ہیں. فضو دعائیں عرید، یہ کہنے کی بجائے کہ وہ بڑی بڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے، یہ کہہ دیا وہ بڑی بڑی دعا بن جاتا ہے. عرید فعیل کا وزن ہوتا ہے، یعنی اتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، چوڑی چوڑی، مبالغہ ہے. جس چیز کا عرض بڑا ہو، اس کا طول اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. اسی لیے جنت کی جب بات ہوئی تھی تو اردوح السماوات والارض آیا تھا، تو یہاں کیا بات ہوئی؟ طویل دعائیں کرتا ہے. اب یہاں کیا طویل دعائیں کرنا بری بات ہے؟ نہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے الحاح اور زاری کے ساتھ مانگو اور بار بار تکرار کرو، یہ اچھا لگتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جو رابطہ ٹوٹا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ جڑنے لگا. یہاں پھر اس کے لمبی دعائیں کرنے والے کو برا کیوں کہا گیا؟ اصل میں یہ ایک ایسا غافل انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہے دوسروں سے بھی مانگتا ہے. یہاں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ فضو دعائیں نرید کس سے دعائیں کروا رہا ہے، اللہ کے آگے نہیں جھک رہا، ہر بندے کے سامنے آ کے رونا روتا ہے، ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے. اس کا مقصد اللہ سے دعا کرنا نہیں ہوتا. آپ اس کو چھوٹا سا ایک اردو میں لفظ لکھ لیں، اپنے رونے رونے لگ جاتا ہے. یہ فضو دعائیں نرید کا اگر کوئی ٹھیٹھ ترجمہ ہوگا نا تو رونے رونے لگ جاتا ہے، دکھڑے سناتا ہے. جس کو دیکھا کھڑا دیکھا چل پڑا، بیٹھا دیکھا باتیں شروع کر دی. جس نے جو کہا وہ نہیں دیکھتا موقع، وہ نہیں دیکھتا محل، اور وہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو اپنے غم سنانے، میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا، ساری مصیبتیں میرے نصیب میں کیوں ہیں، اور ایسی نہ شکریہ کرتا ہے. اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں خوشی آئی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے، شاید اس کے ساتھ اتنے دکھ ہیں. یاد رکھیے یہ بھی ایک کرائیٹیرین اپنے لیے نوٹ کریں، قرآن پڑھنے کے بعد بندہ اپنی خوشیاں چھپائے نہ چھپائے غم چھپانے لگتا، اس وقت وہ اپنا چہرہ مہرہ حال حلیہ زیادہ اچھا کرتا ہے جب زیادہ بڑے غم میں ہوتا ہے. کبھی بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھول کے دیکھیں، یہ نہیں لگے گا کہ آپ دکھی بیٹھے تھے، اداس تھے، اور آپ کے ساتھی تسلیاں دے رہے تھے، اللہ کے نبی صبر کریں اگر خدیجہ فوت ہو گئی ہیں، صبر کریں اگر آپ کا نواسا فوت ہو گیا، آپ کی نواسی فوت ہو گئی ہے، آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، آپ کی دوسری بیوی فوت ہو گئی ہے، آپ کے چچا چلے گئے. کوئی ایسی کمزور محفل ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں دکھتی. تو پھر جب انسان اپنی ذاتی زندگی کے غموں کو اتنا لوگوں سے ڈسکس کرے کہ جہاں بیٹھا زو دعا ان عرید, تو یہ بھی درست چیز نہیں ہوتی. مومن کا حال کہ ان نمشک وسی و حسنی اللہ, میرا غم میرا شکوا میری شکایت ساری اللہ کے آگے ہے, اس لیے میں کسی دوسرے کو اپنی باتیں نہیں سناتا. اللہ تعالیٰ کہتے ایسے لوگوں سے کہیے, قل ارأیتم, کیا دیکھا تم نے, یعنی اے کافرو کبھی غور کیا تم نے, کبھی تم نے اس چیز پہ تدبر کیا, کیا ان کانا من عند اللہ, اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کی طرف سے, جو کہ ہے تم نہیں مانتے لیکن چند منٹ کے لیے سوچ لو کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا, ثم کفرتم بھی, پھر تم اس کا انکار کر چکے, اللہ کی کتاب کا تم انکار کر رہے ہو, پھر من ادل ممن, پھر اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہوگا, ہو فی شقاق بعید, جو اختلاف میں بہت دور نکل گیا. کس طریقے سے آپ دیکھیں شعور کو بیدار کیا, کہ قرآن کی مخالفت صرف ضد کی وجہ سے کرتے ہو نا, کیونکہ شقاق شک سے, اور شک کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں نا قبر, شک ہو گئی, پھٹ پڑنا, دو ٹکڑے ہو جانا. ایک ماحول تھا مکہ والوں کا, قرآن آیا تو پھٹ گئے, کچھ تعصب کے مارے ہوئے الگ ہو گئے, کچھ حق شناس جو تھے وہ حق کے ساتھ چپک گئے, ضد عناد مخالفت میں آ گئے. اور بعید اس میں مبالغے کے لیے آیا, زیادہ مخالفت زیادہ عناد, یعنی اللہ کے نازل کردہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہو, نکال دو نبی کو بیچ میں سے, اس کے بنی اسرائیلی بنی اسماعیلی ہونے کو نکال دو, اس کے عربی اجمی ہونے کو نکال دو, جبرائیل کو نکال دو, وحی کو نکال دو, ذرا اوپر اپنی نسبت جوڑ کے دیکھو, انکان امن ان دلہ. آج بھی میرا حال ہے کہ ہاتھ کانپ جائیں کسی بندے کے جس کو یہ بات سمجھ آ جائے. جب آپ کسی کو قرآن کی دعوت دیں اور وہ آگے سے ڈھیلا ڈھالا لے, نہیں آج وعدہ نہیں کر سکتی میں آپ سے, بھئی آپ نے میرے لیے آنا ہے. یعنی بعض کو آپ دعوت دیتے ہیں نا دین کی, تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہے, نہیں میں آج نہیں آپ سے وعدہ کرتی, اور اتنا لیئر موڈ ہوتا ہے, نہ احساس ضیاء نہ احساس محرومی, کہ میں نہ جاؤں گی تو میری نعمت چھن جائے گی, میری دولت چھن جائے گی. ایسے وقتوں میں ایک بندہ جب اس قسم کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح, تمہارا معاملہ کس سے ہے. دیکھیے کسی کو کوئی آفر آتی ہے نا, آپ میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نو تھینکس, چلے گئے, کوئی بات نہیں, وہ دوسرے کے ساتھ چلے گا. جب بندے کے ساتھ رب کا معاملہ اور بندہ آرادہ ونا بجانبی ہی, پھر زو دعا ان عرید والی کیفیت میں آ جائے, تو آپ سوچئے کہ اللہ کو غیرت آتی ہے نا. یہی باتیں ملتی جلتی حضرت علی نے ایک موقع پہ کہی تھی ایک کافر کو, جس نے کہا کہ تم مسلمان کیا ہو, اپنی زندگی کو جیرن کرتے ہو. ایک موہوم, موہوم کہتے ہیں جس کا وہم ہے, یعنی ایک ایسی وہمی بات پہ کہ قیامت آنی ہے, تم نے دنیا کی ساری رونقیں چھوڑی نہیں ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا کی رونقیں چھٹتی کہاں ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, وہ رونقیں تو اور بڑھ جاتی ہیں, اور مومن کی جنت, مومن کی سارا فن گلیمر اس کے دل میں ہوتا ہے, کافر بیچارہ باہر تڑپ رہا ہوتا ہے نعمتیں کھا پی کے لوگوں کو خوش کرنے میں, دل اس کا جل رہا ہوتا ہے, مومن کی خوشی اس کے اندر ہوتی ہے. تو کہا تم نے سب کچھ چھوڑا ہوا, تو اس پہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ سوچو اگر بالفر تمہاری بات ٹھیک ہے کہ قیامت نہیں آنی, تو میں نے اپنی زندگی سے کیا کھویا, نیکی کرتا ہوں میرے دل کو خوشی مل جاتی ہے, میں اس وقت کسی گناہ سے بچا رہتا ہوں, میں صدقہ کرتا ہوں کسی غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے, میں نے کیا کھویا, چار دن کی تو بات ہے. لیکن تم بتاؤ کہ اگر میری بات ٹھیک ہوئی تو تمہارا کیا بنے گا, کیا کھو رہے ہو, کیا پا رہے ہو. اتنی مدلل بات تھی, اس بندے کے دل پہ گئی, مسلمان ہو گیا. تو سوچ لو, ان کان امن ان دلہ سما کفر تم بھی من ادلو, ایک ایک لفظ کو رک رک کے دل پہ محسوس کریں, اپنا نام لکھ کے سوچے انسان, کیا میرے سے بھی زیادہ کوئی بھٹکا ہوا ہوگا اگر میں نے اللہ کی اس بات کی قدر نہ کی اور اس کو چھوڑ دیا اس کے پاس صرف ضد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, بندہ کرنا چاہتا ہے ہو نہیں رہے حالات, یہ ایک اور بات ہے, بالکل ڈفرینٹ ٹون ہوتی ہے, رونا تڑپنا. ہو سکتا ہے ایسے مجبور لوگوں کی آنکھوں کے آنسو اتنے زیادہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے, لیکن یہ جو بات ہوتی ہے نا تعصب کی پٹی والی, ہم نہیں جی, ہمارا نہیں جی, ہم اس سے نہیں پڑھیں گے, ہم اس سے نہیں سنیں گے, ہماری جماعت سے ہوگا تو پڑھیں گے, ہمارے فرقے کا, ہمارے گروہ کا. چلو ٹھیک ہے, تم جو کرنا چاہو کر لو, سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، افق سے ہم دکھائیں گے ان کو کائنات کی باتیں، کنارے کو کہتے ہیں آفاق، مطلب کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم کے نفسوں میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں باہر بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ باہر والے دیکھ لے، اور اندر ہر انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اپنے سولر سسٹم، اپنے جسم کے نظاموں کو دیکھ لیجئے، ہضم کا نظام، کھانے پینے کا، سوچنے کا، دماغ کا، ایک ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس کائنات پہ نظر ڈالنے کے بعد بھی جس ذات کا پتہ چلے گا وہ میں ہوں، پتہ چل جائے گا کہ میں حق ہوں اور میرا یہ کام تھا. اور اگر اپنے نفس کے اندر دیکھو گے، اپنے اندر جھانکو گے، تو بھی میں ہی ہوں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ یہ قرآن واقعی حق ہے یا یہ رسول واقعی حق ہے. ہو جو ہے اس کو قرآن اور نبی دونوں پہ کریں گے، پیچھے بات چونکہ قرآن کی تھی تو یہاں حق بات ہوگی، کہ یہ لوگ مان جائیں گے اس دن کہ جس رب نے سورج، چاند، ستارے، رات، دن، بادل، ہوا، بجلی، کڑک، چمک، اتنا کچھ پیدا کر دیا، یہ اتنی آیات ہیں، اتنی شلس ہیں، یہ اتنے سائن بورڈز لگے ہوئے اس کائنات میں اللہ کو پہچاننے کے، تو کیا وہ پھر قرآن کی آیتیں صحیح نہ بتائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس نے غلط آیتیں لگا قرآن میں جو تمہیں بھٹکا دیں گی، صراط مستقیم سے دور کر دیں گی؟ نہیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ، یعنی آپ کو دوسروں کی گواہیاں کیا لینی ہے، اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے؟ کو کہتے ہیں استفہام اقراری، اقرار کروانے کے لیے، اپنے بندوں کے اقوال اور افعال کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کافی نہیں ہے، جس نے یہ کلام بھیجا، جس کی طرف سے یہ رسول آیا، کیا اس کی گواہی کافی نہیں؟ تمہیں دوسروں کی گواہی چاہیے، اپنے کچھ بڑوں کی گواہی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے ان لیڈز ان چیزوں کو قبول کر لیں گے تو ہم مان لیں گے، پڑھے لکھے لوگ مان لیں گے تو ہم کر لیں گے، بڑے مشہور فیمس لوگ ان چیزوں کو ویریفائی کر دیں گے، سگنیچرز کر دیں گے تو ہم مان لیں گے، کیا تمہیں اللہ کی گواہیاں کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے پچھلی آیت میں مظاہر فطرت پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن لوگ غور و فکر کی زحمت برداشت نہیں کرتے. کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پرتو موجود ہے، لیکن غافل ہیں، جو اپنے غموں میں جھوم رہے ہیں، جو اپنی خوشیوں میں جھوم رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور کریں. آپ دیکھیے کہ ہم صرف اپنے جسم کے اندر دیکھ لینا تو ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. کس طرح سے ہم ایک چھوٹی سی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری ساری صحت ختم ہوتی ہے. آپ دیکھیے کینسر کیا ہے، ایک جراثیم ہے نا چھوٹا سا، جسم میں جا کے ساروں کو کھانا شروع کرتا ہے، بڑھتے بڑھتے سارے جسم کو کھوکھلا کرتا ہے. صرف ایک چیز ہم کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر انسان کتنا اللہ کا محتاج ہے. اس لیے پھر آخری آیت سورت کی الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، سنو یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں. الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. آپ فیل کر رہے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کے المحیط ہونے کی بڑی بات ہے، گھیراؤ کر رہا ہے، سرنڈر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تم اس کے بس سے باہر نہیں جا سکتے. تم غور کیا کرو، تم اپنے آپ کو کتنا بھی اس سے دور لے جاؤ، مرو گے تو وہ تمہیں گھیر کے لے جائے گا. تمہارے اوپر اس کا پورا غلب ہے، پورا تصرف ہے. تمہاری آنکھوں سے جو چاہے دکھوا لے، تمہارے کانوں سے جو چاہے سنوا دے، جو چاہے تم سے بلوا لے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اس نے تمہیں اجازت دی، تمہیں اس نے تھوڑی سی قوت دی کہ جاؤ کر کے دیکھو کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کس طریقے سے لوگوں کے حالات کو دیکھتی ہے، کیا وہ مجھے نہیں دیکھتی ہوگی؟ کیا وہ میرے حالات کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ شہید ہونا بندے کو کھلے میدان میں کھڑا کر دیتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بندہ ایکسپوز ہو گیا. دنیا میں ہم کتنے پردے ڈال لیتے ہیں اپنے اوپر، دوسروں سے بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو، بڑے ہم نہا دھو کے آتے ہیں لوگوں کے سامنے، بڑے نیک معروف ہوتے ہیں. کبھی اپنے بارے میں اپنی تنہائیوں میں پوچھو کہ تمہارا رب جب تمہیں تنہائیوں میں دیکھتا ہے، تمہیں اس وقت دیکھتا ہے، تو کیا تم اس وقت سمجھتے ہو کہ تمہاری کوئی عزت رہتی ہوگی؟ نافرمانیاں کرتے ہو، سرکشیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہو، قانونوں کو توڑتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم پریشان ہیں. آپ کوئی اپنی پریشانی سوچیں جو اس وقت آپ کو لاحق ہو. ویسے تو قرآن پڑھنے والوں کو کوئی رہتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو واقعی کوئی پریشانی ہے نا، جس سے آپ کہتے ہیں میرا دل بند ہو رہا ہے، میرا سر گھوم رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، فوراً چیک کریں اللہ کی کوئی نافرمانی کا غم ہوگا. ایک چھوٹا سا جملہ سورت کے آخر میں کہہ دیتی ہوں آپ کو کہ اب آپ خود کو پہچانا کریں، کیونکہ اللہ کا مزاج تو آپ سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. اب اگلی سورتوں میں بہت بات ہوگی وفی انفسہم، اپنے آپ کو پہچانیں. یہ سیلف ڈسکوری کا نام ہے. یہ قرآن جو ہوتا ہے نا، اس کو پڑھنے کے بعد بندہ حقیقت میں اپنے وجود کو بھی اللہ کی دین سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں غور کریں، اگر سٹل آپ الجھنوں کا شکار ہیں، الجھاؤ کا شکار ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، جس کو کہتے ہیں نا انپریڈکٹیبلٹی، جس کے لیے کوئی پیشن گوئی نہ کی جا سکے، فور کاسٹ نہ کی جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں الجھن ہی الجھن ہے، تو آپ فوراً چیک کریں کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نافرمانی ہے. آپ کی ہے، آپ کے گھر والوں کی ہے، شوہروں کی ہے، بیویوں کی ہے، بچوں کی ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن کہیں نہ کہیں نافرمانی کا پانی لگتا ہے تو مومن پریشان ہوتا ہے. ورنہ بندہ ہے مومن کی زندگی تتنزل علیہم الملائکہ، بالکل کول اینڈ کام، خوشیوں میں مسکراتا ہے، لیکن تھوڑی سی مسکراہٹ تبسم میں بدل جاتی ہے. غموں میں مسکراتا ہے، تھوڑا سا اس میں اداسی کا رنگ ہوگا. بس مومن کی زندگی میں آپ کو ٹھہراؤ دکھے گا، نہ وہ اچھلتا کودتا لڈیاں ڈالتا ہوا آپ کو کہیں دکھے گا، کپڑوں سے باہر نکلتا ہوا دکھے گا، اور نہ غم میں ڈپریشن میں دکھے گا. بڑی سٹیبل زندگی ہوتی ہے. ثم استقاموا کی زندگی کوئی ظاہر کی چیز نہیں ہے کہ آپ جم گئے، یہ بندے کے اندر آتی ہے. ہم شکر ہے مجھے زندگی کا مقصد مل گیا، اب میں مطمئن ہوں، اب میں سیٹسفائیڈ ہوں، یہی مجھے چاہیے تھا، بس اللہ مہلت دے، اللہ اور کرنا ہے. جیسے کسی غیر مسلم عورت کی بات یاد آتی ہے کہ جو اس نے کہی کہ میں بہت بھٹکی، میں نے بڑے دین دیکھے، میں بہت سے کے پاس گئی، میں بے چین تھی، لیکن جب سے میں اسلام میں آئی ہوں میں مطمئن ہوں، اب بس مجھے یہی فکر ہے کہ میں اس کو سیکھوں، میں اس کو سمجھوں، میں دوسروں کو بتاؤں. یہ کامنس، یہ سکون قرآن پڑھنے والے کے اندر بھی آنا چاہیے. کیوں؟ کہ ایک وہ ریورڈ ہے نا جو کفر سے اسلام پہ آتا ہے، ایک ریورشن میری اور آپ کی ہو رہی ہے، ایک ریولیشن ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، ایک انقلاب ہمارے اندر بھی برپا ہے. کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آپ کو جب دکھی کرے، جس کو کہتے ہیں نا دل کو تکلیف لگ جائے، سمجھے سم تھنگ از رونگ، ورنہ آپ دکھی نہیں رہ سکتے. دکھوں کے وقت میں بھی اندر تسلیاں ہوتی ہیں، خوشیاں، اطمینان، شر کے اندر سے آپ خیر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلوں کو تو آپ یوں چوم چاٹ کے لیتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بڑے کے ہاتھ سے بڑی خوشی سے کوئی چیز لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے منع نہیں کرتی، کبھی ہمارا کوئی بڑا ہمیں کوئی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دے، کوئی کوکی دے دے، کوئی مٹھائی دے دے، ہم نہ بھی کھانا چاہیں نا، تو ہم کہتے ہیں آپ نے دیا نا، میں رکھ لیتی ہوں، ابھی نہیں کھا رہی بعد میں. اللہ کے فیصلوں کو یوں لیں گے نا تو یہ ہے ثم استقاموا. خوشی کے فیصلے نہیں، غم کے فیصلے، موتوں کے فیصلے، بیماریوں کے فیصلے، پریشانیوں کے فیصلے، نفع کے نہیں نقصان کے فیصلے. اللہ سے کہ اللہ بسم اللہ، میں آپ کے ہاتھ سے لے رہی ہوں، میرے رب نے میرے لیے یہ معاملہ کیا ہے، میں اس پہ خوش ہوں. پھر آپ فیل کریں گے کہ آپ اپنے نفس کے اندر جو چینج پائیں گے وہ اطمینان ہے اور وہ سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے. یقین کریں اس کے بغیر زندگی بڑی قابل رحم ہے. قابل ترس ہیں وہ لوگ جو کبھی تیز میوزک میں اپنے آپ کو الجھا کے اور کبھی شراب کے نشے میں دھت کر کے اپنے آپ سے فرار چاہتے ہیں. سچا مومن جس طرح اللہ کی ذات پہ غور کر کے انجوائے کرتا ہے نا، اس طرح وہ اپنے نفس پہ بھی غور کرتا ہے. میں کل کیا تھی، میری زندگی میں کتنے چینج آئے، اللہ مجھے کہاں لے آیا، آج میں قرآن سے جڑ گئی، کل کیسی ہوتی تھی. آپ سوچا کریں، آپ کی زندگی دو چیزوں پہ یہ محیط ہو جائے گی آخری پانچ پاروں میں، میں اور میرا رب. یقین کرے باقی لوگ دور دور کھڑے کھڑے دیکھیں گے ہیولے. کبھی بھی ہم سوچیں کہ جب ہم ادھر سے اٹھ کے ادھر جائیں گے تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن قائما ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. واسن جزا استاذہ جی, بہت خوبصورت لیسن اور آخری آیات لگتا ہے کہ ہمارے اپنے لیے, میرے لیے, کہ قرآن سیکھنے والے کس لیول پہ پہنچے. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کیا اپنے اندر چینج محسوس کرتے ہیں؟ پہلے کی طرح پریشانیوں میں گھبراہٹ بہت زیادہ تو نہیں ہوتی؟ کول اور کام رہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ احتساب کرنا ہے. اور کیسا انسان کا رویہ دکھایا گیا ہے کہ جب مشکل ہوتی ہے تو پکارتا ہے اللہ کو, اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو منہ موڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ واقعی ہی ہمیں قرآن کا ایسا فہم دے اور ایسی حکمت ہمارے اندر اتار دے کہ کول اور کام ہو جائیں. جیسے قرآن کی تلاوت سن کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور اس پر عمل کرنے سے دلوں کے اندر سکون آتا ہے. کیونکہ جب تقدیر پہ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی, اور اگر آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے حکم سے پھر چلی بھی جائے گی اور اس کا بہتر نعم البدل ملے گا. اللہ کی پہچان کے بعد ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے. جی, پھر دنیا تھوڑی حقیر لگنے لگ جاتی. پہلے انسان دنیا کے لیے بہت بھاگ رہا ہوتا ہے نا, کوشش تو ٹھیک ہے جتنا تک دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے جو کوششیں ہیں, لیکن پہلے ایک فکر اور وہ جو چیز ہوتی ہے نا, انزائٹی, وہ ہمارے اندر سے اللہ کی پہچان کے بعد ختم ہو جاتی ہے کہ جو کرے گا اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہمیشہ بہتری میں رکھے اور آزمائشوں سے بچائے اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے. ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر کرنے والی زبان ہو اور اللہ کا ذکر کرنے والی کبھی بھی واویلا کرنے والوں میں سے نہ ہو. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں, کتاب الزکات. اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی 13 منٹ کے صدقہ فطر کے مسائل ہیں ان کو دیکھیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت پہ اور زیادہ پیار آئے گا. تو شروع کرتے ہیں کتاب الزکات, صدقہ فطر کے مسائل.
اگلا چیپٹر دیکھیں گے, صدقہ فطر کے مسائل. صدقۃ الفطر, پہلی بات, صدقہ فطر فرض ہے. فرض کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح زکات فرض ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. باوجود کوشش کے انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں, تو صدقہ فطر کے ذریعے سے یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے لیے پاکی کا سبب بنتی ہے. اور لفظ فطر جو ہے اس کو بھی آپ اگر دیکھیں, یہ وہی چیز ہے جس کو ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں. اور فطرانہ, فطر, فاتوئے, را جو لفظ ہے نا, اصل میں عربی زبان میں ناشتے کو کہتے ہیں, فطورا, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. تو اسی سے پھر جو فطرانہ اور فطر جو ہے وہ یہی آتا ہے روزے کے ساتھ تعلق, کیونکہ عموماً روزے میں صبح کا وہ وقت ہمارا خالی گزرتا ہے, بھوکے گزرتا ہے. تو صدقہ فطر یا فطرانہ ایک ہی چیز ہے جس کا تعلق روزے کی حالت پہ ہوئی ہوئی غلطیاں اور جو بھی کمی بیشی ہے اس کا کفارہ ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا, نماز سے پہلے پہلے. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب یہ سارا چیپٹر اکٹھا کر کے پھر اس میں جو چیزیں رہ جائیں گی اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر تحرتن للصائم من اللغو والرفث وتومتن للمساكين فمن ادها قبل الصلاة فهي زکات مقبول ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے, نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوا, اور جس نے نماز فطر نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو بات واضح ہے کہ یہ فرض ہے, حتیٰ کہ اس میں آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس نصاب جتنا پیسہ ہے کہ نہیں, یعنی زکوٰۃ تو ایک خاص جگہ پہ جا کے فرض ہوتی ہے, صدقہ فطر تو بالکل عام درجے پہ بھی فرض ہو جاتا ہے, اور اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اس کی حکمت بھی سمجھ آ گئی کہ ایک تو یہ کہ روزے کی حالت میں انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کی کفارہ, اور دوسرا یہ کہ غریب عید کی خوشیوں میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے استعمال کر سکیں چیزیں. اب دیکھیے کہ ایک یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے تھے. ظاہر ہے ہم نے اتنے شوق سے تپاک سے روزے رکھے, اب کچھ غلطیاں ہو گئیں تو کیا اللہ کی ذات معاف نہیں کریں گی؟ کر دیں گے. لیکن یہ تھوڑے سے پیسے ادا کروانا اصل میں ہمارے تھوڑے سے جو پیسے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے دل کا گلٹ دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ فیل کرتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ رو دھو لیں, معافی مانگ لیں, نفل پڑھ لیں, صدقہ دے دیں, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کے اندر سے بھی وہ چیز چلی جاتی ہے. تو
ہماری اپنی زیادہ فائدہ اس میں ہمارا اپنا زیادہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ دوسروں کا زیادہ اس میں یعنی ہو. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی معاف کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں کو پھر عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے. صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان غلام یا آزاد, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, روزے دار ہو یا غیر روزے دار, صاحب نصاب ہو یا نہ ہو, سب پر فرض ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام آزاد, مرد عورت, چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنا ہے, کیونکہ اس کو تو بلکہ دیا جائے گا نا بجائے اس کے کہ اسے لیا جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت کی. اب اب دل میں سوال آتا ہے کیوں, ہر ایک پہ کیوں ہے, غلام پہ کیوں, مسکین پہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا بندہ کسی کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا؟ غریب سے غریب بندہ بھی کیا اس کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا؟ تو ایک وقت کا کھانا غلے کی صورت میں دیں, اناج میں دیں, گھر میں پکے ہوئے کھانے کی قیمت ہے. تو ہر ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی لوگ وہاں ایک وقت کا کھانے پہ استعمال کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ غریب سے غریب بھی اس کو دے سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ لائبلٹیز ہر ایک پہ ہونی چاہیے. ہمارے اوپر جب ذمہ داریاں نہیں ہوتی نا تو اس کی وجہ سے پھر ہم زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. جتنی کسی کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. اب جتنی ذمہ داریاں کم کرتے جائیں گے نا اتنا وہ سست ہوگا. تو بالکل یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں پہ رکھی کہ ہر وقت زکات لینے کی موڈ میں کیوں رہتے ہو؟ کچھ کرو تاکہ تمہیں بھی کہیں نہ کہیں دینا پڑے. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے. گیہوں, چاول, جو, کھجور, منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول کنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من اقط او ساعا من زبیب. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقع دیا کرتے تھے. اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. باقی تو چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. منقع پتہ کیا ہوتا ہے؟ موٹے انگور جو ہوتے ہیں نا, اس کو خشک چیز. ایک تو چھوٹے انگور سوکھتے ہیں تو وہ کشمش یا سونگی ہوتی ہے, لیکن جو بڑا انگور سوکھتا ہے اس کو منقع کہتے ہیں. مراد یہ کہ جس ملک میں جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اسی کو دیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کے کو گھر کے تمام افراد, بیوی, بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. یعنی جس کے گھر میں آپ ہیں وہ سب کا دے دے گا, حتیٰ کہ اگر کوئی مہمان بھی آتا ہے تو وہ بھی گھر والا اس کے بارے میں دے سکتا ہے, اس کی طرف سے دے سکتا ہے. عن نافع رضی اللہ عنہ کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان یؤتی ان بنی وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتیہا للذین یقبلونہا وکانو یؤتون قبل الفطر بیوم او یومین. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے اور بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ تھا صدقہ فطر. یا آپ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بات واضح ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ جی آپ پوچھیے. جی آپ دیکھیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ ہے نا، غریب غربا کا حق ہے اور آپ نے اس سے پہلے دینا ہے. ایون اگر آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ پاکستان میں دینا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو جو بھی وہاں رہتے ہیں، فون پہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان سے یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ دے دیں. لیکن اگر یہاں آپ جمع کرواتے ہیں کہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک زبردستی کے ساتھ رکھیں. ہاں جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو، جیسے مثال ہے کہ ڈونیشن باکس اس میں ڈل گیا، اب آپ کی طرف سے نیت ہو گئی تو اگر فوراً وہ چیز نہیں بھی وہاں پہنچ سکی یا اس کے لیے کچھ وقت کا انتظار کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی طرف سے ادائیگی ہو گئی. جی ہاں جی کوئی حرج نہیں، بیوی کے پاس پیسے ہیں اپنا وہ کماتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر میاں ان کی طرف سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح مہمان کی طرف سے آپ دیتے ہیں یا مہمان اپنا خود دیتا ہے، سمپل سی بات ہے، کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی زیادہ بھی دینا چاہے، کم بھی دینا چاہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک ٹائم ختم ہو گیا نا عید کی نماز، اب اس کے بعد آپ دیتے رہے جو بھی کریں وہ صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا. اگر پچھلی زندگی میں نہیں معلوم تھا، کبھی غلطی سے، کمی، کسی بھی وجہ سے اگر نہیں دے سکے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سک لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب معلوم ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ دیں گے. یہاں دیکھیے کہ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں نا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو وہ زکوٰۃ کے آٹھ مدود آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ اگر کسی وجہ سے کسی غریب کو نہیں دے سکے تو فی سبیل اللہ کی چیزوں میں یا جو بھی چیزیں اس میں دیا جا سکتا ہے. مقصد یہ کہ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جائے. اب استعمال وہ فوراً تو نہیں ہوگی نا راتوں رات، لیکن انشاءاللہ آپ کے نام پہ جب چلا جائے گا. جی آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں افطاری کے وقت میں کھجورے اور جوس بانٹ رہے ہوتے ہیں حج میں یا جب بھی، تو آف کورس اگر وہ ایسی مہمان نوازی میں کھلا رہے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. اور آپ رمضان ہے یا حج ہے کوئی بھی، تو آپ اس سوچ سے لے سکتے ہیں نا کہ اگلے کو اپنے اجر میں شامل کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ عرب لوگ زکوٰۃ کی چیزیں یوں بانٹتے ہوں گے، زکوٰۃ سے تو کوئی لے کے نہیں. بڑی ہمارا ہی کلچر ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنی ماسیوں کو اور اپنے لوگوں کو زیادہ دینا، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں جو آئے ہوئے وہ لوگ ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگے. لیکن اگر کوئی دے آپ کو شک ہے تو پوچھ لیں کہ یہ زکوٰۃ سے تو نہیں ہے. اور ہاں صدقہ اگر وہ کہے تو پھر لے لیں. صدقہ ہر نیکی کو صدقہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں لفظ صدقہ بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا معروف بن چکا ہے نا. جیسا نہیں آپ نے پیچھے پڑھ لیا نا اسی بک کے شروع میں کہ ہر چیز صدقہ، جیسے آپ ہر صدقے کو صدقہ کہتے ہیں. فی سبیل اللہ آپ کا مسکراہنا بھی صدقہ ہے، میاں کا اپنی بیوی کے لیے ایک لقمہ جو دینا وہ بھی صدقہ ہے. لیکن پھر صدقہ فرض اور نفل اور اس چیز میں، لفظ صدقے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے کلچر کے اندر یہ تھوڑا سا لفظ بوجھل محسوس کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں دل میں شک آتا ہے. ٹھیک ہے الحمد للہ یہ ٹاپک یہاں پہ پورا ہوا.
جی الحمدللہ صدقہ فطر کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں کافی ڈیٹیل سے سمجھ آئے. کیا سیکھا آپ نے؟ کوئی اس میں مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. اور پھر یہ کیا صدقہ فطر کو عید سے پہلے دینا چاہیے یا عید کی نماز کے بعد؟ پہلے دینا چاہیے، ورنہ وہ عام صدقہ ہو جائے گا. جی بالکل. اور صدقہ فطر کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جی صدقہ عید کی نماز سے پہلے یا زکوٰۃ والے، جی غربا مسکین لوگ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان پہ بھی صدقہ فطر بھی لگتا ہے. اور صدقہ فطر کیا نصاب والے شخص پہ واجب ہے یا غیر نصاب والے پہ بھی، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اسی پہ فرض ہے یا جس کے پاس تھوڑا ہے اس پہ بھی ہے؟ ہر ایک پہ. جی صدقہ فطر کو کس صورت میں دینا چاہیے یا کتنی مقدار میں ہوگا تو دیا جائے گا؟ نصاب والے پر، سب پہ، ایوری ون پر. جی کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پر بھی اس کے والد کی طرف سے ذمہ ہوتا ہے. کس صورت میں دے سکتے ہیں اور اس کی کتنی کوانٹٹی ہمیں ایک نصاب میں ایک شخص کے لیے دینی ہوگی؟ ایک سا، جی، یا ڈھائی کلو گیہوں، چاول، جو، کھجور یا منکا، جو بھی. ایک سا غلہ، ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر، سارے ہم وزن یا اس کے برابر کے منی دی جاتی ہے جیسے کہ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ دیتے ہیں. صدقہ فطر کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جی زکوٰۃ کا بتانا وہاں ضروری ہے جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہ نہیں لیں گے. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مشکل حالات میں بھی خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں لیتے، اور پھر جب ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ نہیں لیتے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں لینی، ویسے ہماری مدد کر دے. تو آپ اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. ویسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے اور ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ بھی نہیں لیتے صرف ادھار یا ویسے مدد کوئی کر دے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں، تو پھر وہاں ان سے ضرور پوچھ لیں، ان کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، غلے کی صورت میں دینا افضل ہے. جی بالکل. جی آخری روزے والے دن شروع ہو جاتا ہے یا ایک دو دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگ کچھ چیزیں خرید سکیں. جزاک اللہ خیر، آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے اور بہترین طریقے سے ویکینڈ پہ اپنے ہوم ورک کریں، اور اب آپ کے ہوم ورک میں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی کر دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بشرطِ زندگی نیکسٹ ٹیوزڈے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.